അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീന വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദുൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബി അജ്മഈന ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. മേരെ ഭയ്യോ, ഇൽമി മജ്ലിസ് കേ യേ സവാലാത് ജോ പർച്ചിയോ കി ശക്കൽ മേ ആപ്കി തറഫ് സേ ആയേ ഹൈ, ഇൻകോ അല്ലാഹ് കാ നാം ലേകേ ശുരു കർതേ ഹൈ. പഹലാ സവാൽ ഹൈ, ക്യാ ദുആ യാ സദ്ഖാ തഖ്ദീർ കോ ബദൽ സക്തേ ഹൈ? ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں. مشکات المصابی میں آپ کو دوسری جلد کے اندر جو کتاب الدعا چیپٹر ہے اس میں یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی. میرے علم میں ابھی تک کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. البتہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سب سے مشکل کام ہے. پرائیوں کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر نہیں ہوتا، رشتہ داریوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے. جو رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں میں ہم فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں میں پہلا رشتہ ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، اس سے مراد کزن نہیں، وہ بعد میں آتے ہیں. جو اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی، اس کا رزق بھی کشادہ کر دیا جائے گا. تھوڑی سی عمر میں بہت کچھ کام کر دے گا. آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انسان حیران ہو جاتا ہے. یعنی امام نووی کی عمر 45 سال سے بھی کم تھی. اتنا کام وہ کر کے گئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تھوڑی عمر کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا. وہ کام اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت کر دی. تو جب عمر میں برکت ہوگی تو انسان تھوڑے ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر لے گا. رزق میں کشادگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جائے، رزق میں کشادگی یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لا علاج مرض نہ کسی کو ہو جائے کہ جس پہ آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں. ان امراض کا نہ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے. اور رزق میں صرف کھانا پینا اور دولت شامل نہیں ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے. رزق نعمت ہے اللہ کی. اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، یہ سب کی سب چیزیں رزق ہیں. تو دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن صدقہ کرنے سے اور یہ نیک اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتا ہے. وہ تقدیر کا بدلنا نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع لائے گا، مجھ سے دعا کرے گا اور میں اس کے لیے اس چیز کو یہ کر دوں گا. وہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. لہذا وہ تقدیر نہیں بدلی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کے ریسپانس میں یہ سب کی سب چیزیں لکھی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کافی لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اس میں میں نے اس کی ٹیکنیکل بحثیں کی ہوئی ہیں. آپ رومن میں جا کے لکھیں کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے تو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی. احادیث کی بکس میں کتاب السیاست نام کا کوئی چیپٹر موجود ہے. سیاست تو ظاہر ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام جو ہے حکمرانی کے بغیر تو ایک لولا لنگڑا معاملہ ہوگا، وہ تو صرف پھر ایک مذہب رہ جائے گا. اسلام تو دین ہے اور دین کا سیاسی نظام بھی ہوتا ہے. احادیث میں اس کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی ہے. احادیث کی ٹرم اس کے لیے ڈفرنٹ ہے. اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب الامارہ والقضاء، امارت یعنی حکمرانی، قضاء اور فیصلہ کرنے کا بیان. بخاری مسلم میں یہ چیپٹرز موجود ہیں. کتاب الامارہ تو آپ کو صحیح مسلم کی تیسری جلد میں ملے گا. کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابی کی دوسری جلد میں ایک پورا چیپٹر ملے گا، کتاب الامارہ والقضاء، یعنی اسلام میں حکمرانی کرنے کے، فیصلے کرنے کے کیا رولز ہیں، حکمرانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کو رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. کتاب الامارہ والقضاء. میرے پاس ایک ریٹائرڈ جنرل آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا. وہ کوئی اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پہ کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے تھے، تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایک تو یہ کتاب لے لیں، مشکات المصابی میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو احادیث مل جائیں گی. دوسرا میں نے ان سے کہا کہ آپ خلافت و ملوکیت مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے، وہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کتاب ہے، اور تیسری کتاب بھی مولانا مدودی کی ہے الجہاد فی الاسلام. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اسلام کے سیاسی نظام پہ, پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ دو کتابیں, اور وہ دونوں ہی مولانا مدودی کی لکھی ہوئی ہیں, خلافت و ملوکیت اور الجہاد فی الاسلام. یہ جو جنگ جمل صفین نہروان تو اس کا ایک حصہ ہے, وہ چھٹے ساتویں چیپٹر میں آتا ہے. شروع کے اس کے چیپٹر ایسے ہیں کہ جو مدودی صاحب کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کسی شخص نے یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں جو پہلے تین چیپٹر ہیں وہ تو کلاس ہیں, ہم ایگری کرتے ہیں. وہ ایگری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے مطلب کے ہیں, جہاں پہ ان کا مطلب ختم ہوتا ہے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں. ہم تو اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جو پہلے تین حصے ہیں یا بعد کے بھی دلائل کے ساتھ ہیں, سوائے چاند ایک چیزوں کے. اس میں مجھے یعنی مولانا مدودی سے اختلاف ہے. مثلا مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کے سب سے بڑے اس روئے عرض پہ ماڈرن ایج میں جو ڈیفینڈر ہیں, دفاع کرنے والے, وہ مولانا مدودی ہیں. لیکن اس کتاب میں انہوں نے سیدنا علی کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت علی کی زندگی میں دو کام ایسے ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. ایک, انہوں نے قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو قاتلین عثمان تھے ان کو عہدوں پر فائز کیا ہے. اور میں ان دونوں باتوں کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل فضول باتیں ہیں اور بے دلیل باتیں ہیں. یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا. وہ جسے شوق ہے تو وہ میرا پھر کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لے 5B. سیدنا علی نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا, اور یہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. آج اس ماڈرن ایج کے اندر بھی ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو چار میڈیا کے لوگ چار باتیں کرتے ہیں ایک انسیڈنٹ کے بارے میں. اس زمانے میں نہ تو کوئی کیمرہ, نہ کوئی ریکارڈنگ. سیدنا علی کس طرح فیصلہ کر لیتے کہ یہ قاتلین عثمان ہے صرف لوگوں کے کہنے کے الزام کے اوپر؟ سیدنا علی کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں, اور میں نے ساری احادیثیں بتائی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک جنگ کے اوپر مور لگائی ہے کہ جنگ جمل صفین نہروان ایک ایک مسئلے میں مولا علی حق پر ہوں گے. اب ان کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے پاس تو غیبی خبریں تھیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال میرا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ ایک 100 کوشچن کا کوشچن آنسر سیشن ہے 5 گھنٹے کا, علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات. اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں. تو خلافت و ملوکیت میں ان چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہے. اس طریقے سے انہوں نے جو امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں تھوڑا غلو کیا ہے آخری چیپٹرز میں جا کے, شاید حنفیوں کو ٹھنڈا کرنا تھا, تو انہوں نے ان کی بڑی تعریف کے پل باندھے. حالانکہ ان کے خلاف بھی کئی چیزیں ملتی ہیں جو ان کے کردار کی کمزوریاں ہیں, خصوصاً قاضی ابو یوسف کی, وہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. جو میں نے مطلب میرا ایک کلپ بھی ہے وہ فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی, تو بتایا تھا کہ یہ تلوار کی نوک کے اوپر ہوا ہے سارا معاملہ. قاضی ابو یوسف نے وہی عہدہ قبول کر لیا جس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام حنیفہ نے جامع شہادت نوش کیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی کہ جبری طلاق واقعہ نہیں ہوتی, لیکن انہی خلیفہ منصور کے قاضیوں نے ان کو کوڑے لگوائے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ قاضی ابو یوسف نے نہیں لگوائے, وہ تو کوڑے پہلے لگے تھے, یہ بعد میں جو ہے وہ بن گئے تھے حکمران, وہ تو پہلے کے تھے, وہی وہ پورے اس سسٹم کا حصہ تھے. بعد میں بن کے انہوں نے کیا اختلاف کر دیے ان کے ساتھ؟ وہ سسٹم کا حصہ تھے, وہ انہی میں ہی شمار ہوں گے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ تھے. پھر وہ لونڈیوں والے واقعات کس قسم کے, تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھیں. جلال الدین السیوطی کی المتوفا 911 ہجری, انہوں نے یہ سارے واقعات لکھے. باقی ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں, کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. تو کتاب الامارہ والقضاء چیپٹر ہے, اسی طریقے سے خلافت و ملوکیت کتاب, اور الجہاد فی الاسلام پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ. صحابہ اکرام کے فضائل پہ چیپٹرز کے نام, صحابہ اکرام کے فضائل پہ جو چیپٹر ہے نا میرے بھائی, صحیح بخاری میں کتاب المناقب چیپٹر ہے, اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل ہے, اور مشکات میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں سارے کتاب الفضائل چیپٹر مل جائے گا تیسری جلد کے اندر. صحابہ کے فضائل الگ سے ہیں, امہات المومنین کے الگ سے ہیں, اہل بیت رسول کے الگ سے ہیں, امت کے فضائل پہ بھی چیپٹر موجود ہے. امت کی بھی فضیلتیں ہیں نا, اس امت کے بھی فضائل نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں, اور کئی معاملات میں تو بعد میں آنے والوں کے فضائل جو ہیں وہ صحابہ اور تابعین سے بھی زیادہ بیان کر دیے ہیں کئی معاملات میں, کیونکہ ان کا ایمان بالغیب ہے. صحابہ اور تابعین کا ایمان بالغیب نہیں تھا, تابعین نے تو صحابہ کو دیکھا تھا اور صحابہ نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو, اس لیے نبی علیہ السلام نے آنے والوں سے زیادہ محبت کی. اور اس پہ میرا ایک لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 100, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. امت کی نبی سے محبت نہیں, نبی علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کا بیان. تو بخاری مسلم سے درجنوں احادیث میں نے اس ٹاپک کے اوپر الحمدللہ اس میں ڈسکس کی ہیں. اسلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تعویذ کو ہم مانتے ہیں جو تعویذ کتاب و سنت کے مطابق ہے, اور وہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری تینوں سورتیں, سورہ الاخلاص, سورت الفلق اور سورت الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ ملتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا تو انہی تین سورتوں سے آپ دم کیا کرتے تھے, اور ان کو المعوذات کہا جاتا ہے. تعویذ ہیں یہ, المعوذات, تین پناہ دینے والی سورتیں. تعویذ بھی پناہ والا ہوتا ہے نا. اگر اس سے مراد لٹکانے والا تعویذ ہے تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے, نہ قرآنی ثابت ہے نہ غیر قرآنی. تابعین سے قرآنی تعویذات ثابت ہیں لیکن ہم ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے. شرک اور کفر نہیں کہتے ہیں, ظاہر ہے قرآنی تعویذ کو کون شرک اور کفر کہہ سکتا ہے؟ میرا اس پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, کیا قرآنی تعویذات بھی کفر ہے یا شرک ہے؟ نہیں, وہ نہیں ہے. دوسرے شرک یا تعویذ ہی غلط ہے. مسئلہ نمبر 109 میرا اس کے اوپر موجود ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر لکھیں کیا قرآنی تعویذات لکھنا جائز ہے, اس کے اوپر میرا کلپ کھل جائے گا, اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں. المعوذات, تین پناہ دینے والی صورتیں, سورہ الاخلاص, سورت الفلق اور سورت الناس. مسئلہ نمبر 112 سی میں بھی میں نے قرآن کی صورتوں کے فضائل کا آخری پورشن میں نے اسی پہ بیان کیا, میں نے پھر تلاوت کی ہے اور میں نے بتایا یہ تین اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں ہیں, اور ان میں سے دو جو ہیں المعوذتین ان کو کہتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ ہمارے ہر فرض نماز کے بعد سنت اذکار میں بھی موجود ہے, صبح و شام کے سنت اذکار میں بھی تین تین دفعہ ہیں, رات کو سونے سے پہلے بھی ہیں. تو یہ تعویذ, اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا وظیفہ جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا, بات اس نے سچی کی ہے. واقعی جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے, ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے. آیت الکرسی بھی تعویذ ہے. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو پڑھ لے گا اس کے لیے کفایت کر جائیں گی ہر معاملے میں, اور یہ وہ آیات ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کو شب معراج دی گئی ہیں. شب معراج نبی علیہ السلام کو تین گفٹ دیے گئے ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے. ایک گفٹ دیا گیا پانچ نمازیں, دوسرا گفٹ سورہ آخری تین سورتیں, جو آخری دو آیات سورۃ البقرہ کی. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. واقعہ معراج میں میرا مسئلہ نمبر 126 اے بی سی ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے بخش دوں گا. یہ تین تحفے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج دیے گئے. یہ دنیا پہ نازل نہیں ہوئی بھی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو یہ بھی بہترین تعویذات ہیں, بے شمار تعویذات ہیں. بل اس میں کہوں گا میرے جو صبح شام کے اذکار ہیں نا جی, بلو کارڈ ہمارے یوٹیوب پہ میں نے اس پہ تعارف بھی کرایا ہوا ہے, انٹروڈکشن آف بلو کارڈ آف آخرہ, وہ آپ لکھیں آ جائے گا. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ جا کے سنت اذکار والے پورشن میں بلو کارڈ دیکھ لیں, اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں, اس میں سب کچھ ہے. ہاتھ سے تصویر بنانا جائز ہے, اگر پہلے سے بنائی ہوئی ہوں تو ان کا کیا کیا جائے؟ ہاتھ سے تصویر بنانا ایسی تصاویر جو تعظیم کے لیے نہ ہو, اور وہ جانداروں کی تصاویر نہ ہو, تو بالکل جائز ہے. اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں, بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. جاندار کی تصویر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں آپ بگاڑ دیں گے اس کو. کیمرے کی تصویر اس میں نہیں آتی ہے, یہ بالکل جائز ہے کیونکہ اس میں شکل بگڑتی نہیں ہے. یہ تو عکس آتا ہے نا, نبی علیہ السلام بھی تو آئینہ دیکھتے تھے, آئینے میں بھی عکس آتا ہے. اس میں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, اسلامک رولنگز آن پکچرز, اردو میں لکھتے ہیں تصویر کا شرعی حکم, انجینئر محمد علی مرزا. وہ کلپ کھل جائے گا, اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. تصویریں آپ البم میں لگا لیں اگر پرانی پڑی ہوئی ہیں, اگر آپ کو سنبھال کے ہی رکھنی ہے. وہ نمایاں جگہ پہ نہ لگائیں جہاں تعظیم والی تصویر اگر ہے کوئی اس طرح کسی بندے کی ہے. تو اگر جاندار غیر جاندار چیزوں کی تصویر ہے تو وہ آپ مطلب لگا سکتے ہیں. جاندار چیزوں والی تصویر کے پھر سامنے نماز نہیں آپ پڑھیں گے, چاہے آپ کی نیت بھی نہ ہو سجدہ کرنے کی, چونکہ وہ مشابہت ہو جاتی ہے اس حوالے سے. اور مجھے اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ میں ایک بہت بڑے اہل تشیع عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ پبلک ان کے پیچھے پڑ جائے گی. پاکستان لیول کے محدث ہیں. تو انہوں نے ایک بات سنائی, انہوں نے کہا کہ جی اہل تشیع کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر سامنے آگ جل رہی ہونا تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے. وہ آگ کی پرستش کرتے تھے نا. اچھا یہ مسئلہ کسی درجے میں فقہ حنفی میں پایا جاتا ہے کہ سامنے آگ روشن نہیں ہونی چاہیے, قبر کے آگے تو سارے ہی قائل ہیں، چاہے پڑھنے والے بھی قائل ہیں کہ قبر نہیں ہونی چاہیے سامنے. تو آگ جل کے آتش پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ تو آگ سامنے جل رہی ہو تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ تو بتاتے ہیں لوگوں کو، تو دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہ باقاعدہ ایک ٹکی بنا کے سامنے رکھتے ہیں. کیا اس میں بت پرستی کی مشابہت نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ بت بھی تو مٹی کے بنا کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو وہ آگ تو پرستش کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ تکوا ہے، چلے فتوا نہیں ہم لگاتے لیکن تکوا تو ہے نا، کیا آپ ٹکی رکھنے کی بجائے ویسے مٹی کے اوپر سجدہ کریں یا چٹائی کے اوپر؟ میں تو بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں. صحیح بخاری میں خمرہ کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام چٹائی کے اوپر سجدہ کرتے تھے. ان قالینوں کے اوپر صرف جواز ہے، بہتر یہ ہے کہ زمین پہ سجدہ ہونا چاہیے، زمین کی جنس کے اوپر یہ افضل ہے. اور میں تو مجبوراً جو اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں نا، وہی میں قالینوں پہ پڑھ رہا ہوں. میں اپنی سنتیں جا کے ماربل کے اوپر ہی پڑھتا ہوں، پوری کوشش ہوتی میری. گھر بھی جاتا ہوں تو میں مسلح جب اپنا بچھاتا ہوں تو میں مسلح پہ تھوڑا آگے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میرا جو سجدہ گاہ جو ہے نا وہ ماربل کے اوپر پڑے جا کے. میں تو پورا اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ. تو یہ میں لطیفے کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا دی کہ اس طرح وہ مشابہت والے معاملات. غزوہ بدر کے موقع پر ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ کی مدد والا واقعہ سچ ہے یا نہیں؟ غزوہ بدر پہ تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، اس میں تو فرشتے نازل ہوئے تھے. یہ اصحاب الفیل والا واقعہ جو ہے وہ الم تر کیف فعل ربک، وہ جو آیت جو سورت ہے سورت الفیل، اس میں ابراہ کا لشکر جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، عام الفیل والا سال، ہاتھیوں والا سال اسے کہتے تھے، ابراہ نے جو ہے وہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو ابابیلوں سے ہلاک کیا تھا. یہ واقعہ ہے اور یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ اس سال کو یاد رکھا جائے کہ اس سال میں بہت بڑا واقعہ ہونا ہے. عرب کی ٹرم کے اندر، عرب کی ٹرمنالوجی میں سن نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ واقعات سے سن یاد رکھتے تھے سنوں کو، کہ فلاں واقعے والا سال، جس طرح ہمارے پاکستان کے لیے 1998 بڑا ایک یادگار سال ہے کیونکہ پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے، 98 نہیں ہمیں بھولتا، ٹھیک ہے نا، ایک ہمارے لیے یادگار ہے 1998 یا 1947 یا 1940، یہ وہ ایئرز ہیں جو ہمارے لیے اس اعتبار سے یادگار ہیں. جہلم کے شہروں کے لوگوں کے لیے 1992 بڑا یادگار ہے کہ وہ سلاب بہت بڑا آیا تھا، یعنی ہسٹری کا سب سے بڑا سلاب وہ تھا اور اتنی تباہی ہوئی تھی. اسی طرح ان واقعات سے سنوں کو یاد رکھا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام کی پیدائش والے سال اللہ نے اس لیے ایکسٹراآرڈنری واقعہ کیا کہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کی کنکریوں سے ہلاک کیا، اور اس کا ذکر سورۃ الفیل قرآن میں آیا. اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے، تو وہ عام الفیل والا سال یاد رکھا جاتا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ جب کعبے کے اوپر حملہ ہوگا تو اللہ نے کوئی نہیں بچانا کعبے کو. صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید نے خانہ کعبے کا جو وہ غلاف ہے شہید ہو گیا، اس کے زمانے میں منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا. پھر اجاج ابن یوسف کے زمانے میں تو پوری دیوار گر گئی، اس پہ اجاج ابن یوسف پہ تو کوئی ہاتھیوں والا معاملہ نہیں ہوا. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے کہ کعبے کے اوپر کوئی کرے گا تو اللہ فائدہ کرے گا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی تابعین کے دور کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے. تو یہ ابراہ کے لشکر والا واقعہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اس سال کو یاد رکھا جائے. ادروائز ابھی بھی تو کعبے میں کچھ عرصہ پہلے وہ 11 ستمبر والے دن کرین گری تھی، کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے. اور ادھر پھر جو باقی لوگوں کو جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہو مزار پہ بم پھٹتے ہیں تو بابے حفاظت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو کعبے میں کرین گری ہے تو اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی ہے. یہ پتا کیوں اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ بابے ان کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے. ظاہر ہے ہمیں اللہ کا میڑا اسی لیے مارا جا رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم اون کرتے ہیں. اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، لیکن آپ نے یہ گارنٹی لی ہوئی ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے نا کسی علاقے کا بزرگ چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو تو ہم جب پوچھیں گے کہ جب کسی مزار کے اوپر دھماکہ ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ یہ جو صاحب مزار تھے آپ کے زوم میں، ان مزار والے بزرگوں کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ان کا نہیں پتا وہ کیا تھے. آپ کا تو دعویٰ تھا کہ یہ کراچی کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، اور کراچی میں ساری ہیروئن ساری چرس ان کے مزار پہ بکتی ہے. تو ہم تو آپ سے پوچھیں گے نا کہ یار کیا بزرگوں نے ذمہ داری پوری نہیں کیا یا ان کے ذمہ کچھ نہیں تھا؟ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے، آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں آتا ہے 4 دانت شہید ہو گئے غزوہ احد میں، تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ فوراً نہ یہ کمپیئر کروایا کریں، ان کو شرم کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے والے. اس پہ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شرکیہ دھوکے کی حقیقت، جس میں انہوں نے کہا ہم جب امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا، اگر ہم قبر سے مانگ لیتے ہیں تو کیا ہے. تو میں نے بتایا ظاہری اسباب اور چیز ہے، غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے. وہ کہتا ہے جی ایک بندہ ڈوب رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے ایک پوسٹ بنائی ہے کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے اس کا صرف ہاتھ باہر رہ گیا اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ اس بیٹے کے باپ ہیں کہ جو کہتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. تو یہ ڈوبتے ڈوبتے اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں لیکن بیٹا کہتا رہا نہیں بابا اللہ ہی کو پکارے آپ، تو یہ ڈوب گئے. بھائی اسباب میں آپ نے اسباب اختیار کرنے، قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہم ان کو پھر علم الکلام اور پھکی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ابا جی کو دھکا دیتے ہیں دریا میں، وہ اللہ کو نہ پکارے، وہ اپنے پیر صاحب اور اپنے ان سارے بزرگوں کو جن کے نام وہ لیتے ہیں پکارے، ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بچاتے ہیں ان کو، ڈوب تو وہ بھی جائیں گے. تو اگر یہی دلیل ہے نہیں، دنیا میں اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا. ان کو ہم اس لیے اس کا تانا دیتے ہیں کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں، ہمارا اللہ کے بارے میں یہ کلیم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑتا ہے، اس طرح کے غیبی معجزات اور اس طرح کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی روٹین میں شامل نہیں ہے، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا ہے. ہاں نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ معاملات کر دیتا ہے، یا کبھی اللہ تعالیٰ چاہے کسی کے اوپر کرم فرما دے، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہوگا جی. دیکھیں نا ان سوالوں کی برکت سے، یہ مجلس کے یہی فائدے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر لیتا ہوں. آ رہا ہے مزہ؟ ٹھیک ہوگا جی. اگلا سوال جی، اہل تشیع کے گھروں میں، اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے، لفظ اہل تشیع نہیں ہے، یہ اہل تشیع ہے، کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں. بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے، اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں، اہل سنت کی گیارہویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو، ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اسے پوچھیں کس کے نام کی ہے، اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے، رزق ضائع نہیں ہوگا. البتہ یہ عمل کرنا، گیارہویں دلوانا، تیجے چالیسویں کرنا، اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے، میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، اس میں تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اسال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے، سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5-4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں، وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے، اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے، حسین علیہ السلام کے نام کا ہے، فلاں کے نام کا ہے، تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے، ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا، یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں، پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رسک جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے. اس طرح کا رسک قابل قبول نہیں ہوگا. حضرت عمر کی زندگی پر بنائی گئی فلم دیکھنا کیسا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں. لوگ تو میرے بھائی قرآن اور بخاری مسلم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، مان کے بھی نہیں مانتے. عمر سیریز جو ہے میں سمجھتا ہوں نوجوانوں میں اس نے بجلی بھر دی ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں، اسلامی فلمیں دیکھنے کا شرعی مسئلہ. اسی طریقے سے میں نے عمر سیریز کے اوپر بھی ایک کلپ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، عمر سیریز ان اردو. ٹھیک ہے جی، عمر سیریز ان اردو، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. ان کو تھوڑا پیچھے کر کے بٹھا دیں، مشکل ہو جائے گا. آپ پیچھے کریں، وہ کیمرہ پھر ہل جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. عمر سیریز ان اردو، اس میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے جی اس نے، فلم نے، حتیٰ کہ یوٹیوب نے یہ فلم ڈیلیٹ کروائی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ ایچ ڈی میں موجود ہے. اسلامک ریولوشن 17 سال کے اندر کس طریقے سے دنیا کے 3 براعظموں میں پہنچی اور 2 سپر پاورز جو پچھلے سینکڑوں سال سے پوری دنیا پہ قابض تھی، رومن اور پرشین امپائر، کس طرح ایک مکے کی بستی میں پیدا ہونے والا شخص جس نے اللہ کے حکم سے اس دعوت حق کو بلند کیا اور 17 سال کے اندر پوری دنیا کی کایا کلب کر دی. یہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک یہ فلم بنائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کو نہیں دکھایا انہوں نے, اصحاب کو دکھایا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے تو ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے. بھائی جب آپ صحابہ کرام کی جب لکھی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں اس سے بھی ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے کہ جی حضرت عمر کا لمبا قد تھا, مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور ان کا اوپر سے گنج ہو چکی تھی خود پہن پہن کے, تو یہ تو نقشہ تو ایک یہ بھی بن رہا ہوتا ہے. اور وہ ایکٹنگ کرنے والا دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ لیتے یہ حضرت عمر ہے, نہ کرنے والے کو ہوتا ہے. یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا. مجھ سے اگر پوچھیں تو میں تو کبھی یہ فلم نہ بناؤں. اب یہ جب کہ فلم بن گئی ہے تو ایسے ہمارے نوجوان جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہالی ووڈ کی فلم رات کو دیکھ کے ہی سوتے ہیں, ان کو تو ہم کہیں گے کہ آپ یار عمر سیریز بھی دیکھ لیا کرو تاکہ آپ کو پتا چلے آپ کے اسلام کے اصل ہیرو کیا ہیں. اور پھر عمر سیریز کے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ للو پنجو قسم کے علماء نہیں ہیں, وہ دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ علماء ہیں. باقی تو صرف نام کے ڈگریوں والے علماء ہیں نا, وہ واقعی محقق ہیں جن کو کافر اور مسلمان اتھارٹی مانتے ہیں. نمبر ون یوسف القرداوی, 90+ ایج ہے, مفتی اعظم قطر, وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں. انہی کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی جن کی دارالسلام اہل حدیث نے اتنی اتنی موٹی کتابیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہم السلام اجمعین کی بایوگرافی پہ چھاپی ہیں. ڈاکٹر علی سلابی وہ ان کے شاگرد ہیں, وہ کنسلٹنٹ ہیں. یعنی مفتی اعظم سعودی عرب بنا علمی لیول پہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ باقی کسی کی بات کریں, یہ وہ لوگ ہیں. یہ وہ یعنی عرب کے علماء بھی جن کی کتابیں پڑھاتے ہیں اسلام میں حلال و حرام, یوسف القرداوی کی وہ کتاب ہے جو آپ سمجھے دا اونلی ریکگنائزڈ بک آن ماڈرن ایج ایشوز, یعنی جدید دور کے جو مسائل ہیں اس میں دنیا میں ایک ہی کتاب لکھی گئی ہے اسلام میں حلال و حرام, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور یہ ایز اے ٹیکسٹ بک سعودی عرب میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے, اور یہ یوسف القرداوی نے لکھی ہے جو عمر سیریز کے کنسلٹنٹ ہیں. میں آپ کو ان کا علمی لیول بتا رہا ہوں. اور یوسف القرداوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مولانا مدودی کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. اتنا اختلاف ہو گیا تھا کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے. امام کعبہ بھی خواہش مند تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے شاہ فیصل ایوارڈ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2015 میں انہوں نے دیا وہ مولانا مدودی کو ملا تھا. لیکن پھر اس وقت کنسنسس ہوا کہ ڈاکٹر یہ جو یوسف القرداوی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے وہ پڑھائیں گے قذافی اسٹیڈیم میں. پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مدودی کا, اور یوسف القرداوی نے پڑھایا تھا. اور وہ بھی ان کو مولودودی صاحب کو الامام لکھتے ہیں, ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں. اب 90+ ان کی ایج ہے تو یہ وہ کنسلٹنٹ ہے. لہذا ہم یہ کہتے ہیں جو عام ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو آپ اسلامک ہسٹری پڑھنے کے لیے دیں گے کتابیں کوئی نہیں پڑھتا. ہمارے لیکچرز لوگ دیکھ لیتے ہیں کتاب کوئی نہیں پڑھتا. مجھے کہتے ہیں لوگ کتاب لکھے, میں کہتا ہوں میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا 2 گھنٹے میں, کتاب میں 500 صفحوں کا ہے, وہ کوئی نہیں پڑھے گا. لیکن یہ لیکچر جو ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ, ہم آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتے آپ عمر سیریز دیکھیں. جو آلریڈی دیکھتے ہیں فلمیں وہ ضرور دیکھیں, آپ بھی دیکھ لیں. تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں, سوائے اس کے جس میں جو عورتوں والا سین ہے اس میں آپ نظر جھکا لیں, ادروائز وہ بہت کم سین ہے. زیادہ تر تو سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے پازیٹو سین ہیں. اور وہ اسلام کی تاریخ آپ کو جنگ قادسیہ جنگ آپ چھوڑ دیں, آپ بڑے بڑے مفتیوں کو ذرا بٹھائیں نا, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, تیاری نہ انہوں نے کی ہو میرا کلپ سن کے, ان کو صرف بٹھا کے یہ پوچھیں کہ جنگ قادسیہ جنگ یرموک اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اس کا ذرا بار بتائیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. غزوہ بدر احد تو شاید بتا دیں, قادسیہ یرموک نہیں پتا ہوگا. ان کو پوچھیں کس سن میں ہوئی ہے اور کس کے خلاف ہوئی ہے اور کون کون تھا اور اس کے اسباب کیا تھے. دیکھیں نا جی یہ چیمپئن بنے ہوئے نا, یہ کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, بتائیں کوئی نہیں پتا ہوگا. لیکن عمر سیریز جس نے دیکھی ہے نا اس کو ایک ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی کہ یرموک کیوں ہوئی, قادسیہ کیوں ہوئی, کس طرح ہوئی, اس کے پیچھے کیا بیٹل فیلڈز تھیں. یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہو جائیں گی, ایسی ہوں گی بھولیں گی بھی نہیں. کتابیں پڑھ کے تو انسان جو ہے وہ پھر بھی بھول جاتا ہے. تو میرا تو موقف اس کے بارے میں یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں جوڑے بنائے ہیں. قرآن میں ذکر ہے, ہاں جی سورہ الزاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا بھی کوئی جوڑا ہے. فرشتوں کا کوئی جوڑا نہیں ہے. قرآن میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوا ہے. جب قرآن میں عموم کی بات ہوتی ہے, جیسے قرآن میں آیا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, سارے فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا. وہ اس حکم عام میں شامل تھا. چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ فرشتے تھے, اس لیے تغلیب کے قاعدے کے تحت, غالب اکثریت کے تحت فرشتوں کو خطاب کیا گیا. اور جو ہے وہ جنات, وہ پھر سورہ الجن میں آیا, سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں, کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہاں پہ بھی تغلیب کے قاعدے میں بات ہے کہ ہر مخلوق جوڑوں کی شکل میں ہے, لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیر, فرشتے اس میں شامل نہیں. فرشتے نہ نر ہیں نہ مادہ, اگر یہ نر ہوتے تو اس کا جوڑا ہوتا, اگر فرشتے مادہ ہوتی تو جوڑا ہوتا. چونکہ وہ نہ نر ہے نہ مادہ, وہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو جوڑوں سے آزاد ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں, اس میں اجماع امت ہے. اچھا جی, حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی, اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط. یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے, امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے, لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں, اور میرے ان کے ساتھ 40 کوشچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے ون ٹو ون کیے تھے, 40 کوشچن ود مولانا اسحاق آن 23rd of March 2012, وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روئے عرض کے اوپر, ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا, ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا, تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے. اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے, یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے. ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے, لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے. اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں, یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں, یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے, تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں, نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی, یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی, حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں, ترمذی میں, سنن نسائی الکبریٰ میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا رہے, ویسے کرنی کی فضیلت کے اوپر اتنی حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں 4, لیکن آپ نے ضرور وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہے. وہ جی کیلا جو ہے وہ حضرت ویسے کرنی کے لیے اترا, وہ کیلا اللہ کے بندو پہلے تھا موجود ہے, کسی گورے نے سنا دینا اسلام ہی بدنام ہوئے گا. اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے علماء اردو میں لیکچر دیتے ہیں, اگر یہ انگریزی میں ہو نا تو گورے اسلام قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گے, اتنی فرسودہ یہ باتیں کرتے ہیں. کیلا جی ویسے کرنی ہے ایسے نازل ہو ایسی, کیلا تو بھائی پہلے سے موجود ہے دنیا میں, ٹھیک ہے نا جی, تو ویسے کرنی کے لیے نہیں کیلا نازل ہوا, اللہ معافی دے. نبی علیہ السلام مطلب دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ملاقات نہیں کر سکے ہیں, وہ صحابی نہیں ہیں, وہ تابعی ہیں, خیر التابعین میں سے ہیں, جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں, حضرت علی کی بیعت کی ہے ویسے کرنی نے باقاعدہ, ٹھیک ہے. اور میں اس میں وہ میرا ویسے کرنی والا واقعہ یہ جو اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اہل تشیع بھی ماتم کے ثبوت میں وہ ویسے کرنی کے دانت توڑنے والا واقعہ لے کے آتے ہیں جو ہے ہی جعلی ہے, تو میں ان کو پھر علم الکلام سے جواب دیتا ہوں کہ بھائی مولا علی علیہ السلام صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تو سال بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے وہاں رکھا خون روکنے کے لیے, اور سیدنا علی نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا. تو میں نے کہا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے حضور کے دانت ٹوٹے ہیں اور انہوں نے مرم پٹی کی ہے, انہوں نے تو اپنے دانت کوئی نہیں توڑے, دسو مولا علی وڈے عاشق نے یا ویسے کرنی؟ فوراً خاموشی ہو جاتی ہے. مولا علی سے بڑا تو کوئی عاشق رسول نہیں ہے, لیکن مولا علی نے یہ کبھی کام کرنا ہی نہیں تھا, نہ ویسے کرنی نے کیا, ٹھیک ہے. تو ساڈے کول تو پھر یہی گلاں جے. میرا دوست ہے نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, عمرے میں بھی جماعت سے نہیں پڑھی, کچھ اصلاح فرمائے, کہتا ہے کہ تاغوت سے انکار کرو اعلانیہ پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ بریلوی دیوبندی بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ان کے اپنے اختلافات ہیں, دیوبندی تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں, بریلوی جو کٹر قسم کے ہیں وہ تو بالکل نہیں پڑھتے. اہل تشیع پڑھ لیتے ہیں چونکہ وہ ایران سے فتویٰ آ گیا ہے, خامنائی صاحب کا اللہ بھلا کرے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہو جاتی ہے نماز. اور یہ جو پارٹی ہے نا یہ ان سے بھی اٹ گیا ہے, یہ جماعت المسلمین پارٹی ہے. وہ طاغوت اس حوالے سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی امام کعبہ اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس باطل سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں اس لیے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو نماز میرے بھائی ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی. میرا ایک کلپ ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اور ایک اور کلپ ہے مفتی منیب صاحب کا امام کعبہ پر فتویٰ, یہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں میں نے دلائل دی ہیں. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے آئے تھے ان کے بارے میں حضرت عثمان نے کہا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لو, حالانکہ حضرت عثمان کے وہ باغی تھے. تو یہ حضرت عثمان کے تو باغی نہیں, وہ خلافت راشدہ کو توڑنے آئے ہوئے تھے. چلیں یہ ملوکیت کے ساتھ ہیں, وہ تو خلافت راشدہ کو ختم کرنے آئے تھے, ان کے پیچھے بھی نماز ہو گئی. بہرحال اس میں یہ لمحہ فکریہ اس اعتبار سے ہے کہ حکمرانوں کی اصلاح بھی ایسے علماء کو کرنی چاہیے, اور خصوصاً اس قسم کے جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں پبلک میں آج کل, ان کو انشاءاللہ میں بعد میں اس اذان کے بعد ڈسکس کرتا ہوں انشاءاللہ. اذان کا جواب دیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں جی, نماز عصر سے پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے دوست ہیں امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ایشو تو مطلب چالی رہے, امام کعبہ کی طرف سے فتوے آتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ادھر سے یہ فتوے آتے ہیں. ہم نے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرا دی ہے, جسے شوق ہے وہ دیکھے. مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ, اس نام سے ایک کلپ ہے. اور ایک ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ, میں نے اس میں کھول کے بیان کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ رسول آخرت کا انکار نہیں کر دیتا, ختم نبوت کا انکار نہیں کر دیتا, اس وقت تک وہ اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود مسلمان ہے. اور جب وہ مسلمان ہے تو مسلمان مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے, باقی بہتر سے بہتر کی تلاش میں لوگوں کو رہنا چاہیے. لیکن یہ جو طاغوت وہ کہتے ہیں نہیں وہ طاغوت ہیں, طاغوت کا تو میرے بھائی میں نے بتایا کہ یہ طاغوت کا سلسلہ کوئی آج کا نہیں شروع ہوا. اگر آپ نے پک اینڈ چوز چند ایک چیزوں کو طاغوت کی شکل دینا ہے کہ بھی حکومتی لیول کے اندر غیر شرعی افعال, تو وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے ابھی تک اس طرح کا سسٹم دوبارہ بحال نہیں ہو سکا, چاہے بنو امیہ کی حکومت ہو یا بنو عباس کی, تمام میں اس طرح کی چیزیں موجود تھیں, یعنی خلاف سنت چیزیں موجود تھیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ ہم کہتے ہیں وہ کمزوریاں اپنی جگہ, لیکن مسلمان حکمران تھے. ایون سلطنت عثمانیہ میں کس طرح کی کمزوریاں موجود تھیں, اس کے باوجود ہم مسلمان حکمران ان کو سمجھتے ہیں. حکومت اسلامی نہیں ہے. بہرحال اسی طریقے سے سعودیہ ہو یا ایران ہو, ان سب کے بارے میں میرا یہی موقف ہے کہ ان حکومتوں کو ہم اسلامی نہیں سمجھتے, لیکن مسلمانوں کی حکومتیں تو ہیں. جدھر بھی مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے تو مسلمانوں کی جمعیت کو نہیں توڑنا چاہیے اور نماز پڑھ لینی چاہیے. باقی اس کے جو علمی دلائل ہیں میں نے اس کلپ کے اندر دے دیے ہوئے, آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. فرحان بھائی اس کے ہیڈ فون سے چیک کر لیں, آواز کی ریکارڈنگ کا ایشو نہ ہو, چیک کریں. اچھا, اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے. میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام زہ بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے, حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد احادیث سے ثابت کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری, صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کبھی کبھار تو ام عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے, اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دی ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں, اس میں میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ حمزہ بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی, عورت قبرستان جا سکتی ہے البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے, عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے اجرے کے سامنے, میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت, نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون عوام صاحب بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں. اس میں مجھے ایک واقعہ ضمناً یاد آ گیا، یہ اگست 2006 کی بات ہے، یعنی آج جو ہے وہ 1 اپریل 2018 ہے، یعنی میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ. اس وقت یعنی میں یعنی کثرت کے ساتھ گولڈا جایا کرتا تھا، جہاں پہ پیر میلیا صاحب کا مزار ہے، وہاں قریب ہی ہماری آفس کی طرف سے رہائش تھی F11 کے اندر. تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا، اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا، کیونکہ احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آ کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس کو آپ روکیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا ہے کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں، ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوشچن کیا، ایک بریلوی بن کے بریلوی ہوتے ہوئے کوشچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آ کے اس صاحب مزار کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، اسی مزار پہ کھڑے ہو کے، تو آپ اسے روکیں گے؟ ان کہا ہم روکیں گے. میں نے کہا نہیں، آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالیاں دینا منع ہے، اگر کوئی آ کے دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ذمہ داری سے سبک دوش ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں آ کے، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے. سورہ مریم میں آیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین شک ہو جائے، ان داو للرحمانی ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اتنا سینسیٹیو ہے کہ ایک بندہ قبر سے جب جا کے مانگ رہا ہے توحید کی وائلیشن کر رہا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہا ہے. آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بھڑکتے، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھڑکتے ہیں. تو خیر وہ خاموش ہو گئے، ظاہر ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ چاہے تو روک سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے توحید کی سینسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پہ تو غصہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات پھیلا رہا ہو، توحید کے منافی باتیں کر رہا ہو، تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام صرف سمجھانا تھا، وما علینا الا البلاغ. لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. باقی میرا مسئلہ نمبر 27 مزارات کے اوپر، گنبد خضرا پہ، قبروں کے احکامات پہ ڈیٹیل ہے الحمدللہ، لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھے. قبروں پر مزار والے کہتے ہیں کہ فوق منع ہے، فوق منع نہیں، الا منع ہے. یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا مشکل سوال جو لکھا ہے یہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. عربی میں فوق اور الا کا فرق ہے. عربی زبان میں فوق کہتے ہیں انگلش میں اپون کو. مثلا میں، یہ قرآن پاک ہے، یہ بال پوائنٹ ہے، یہ میں اگر کروں نا تو یہ بال پوائنٹ جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے، بال پوائنٹ از آن قرآن. عربی میں سے کہا جائے گا کہ وہ قرآن کے اوپر ہے، علی القرآن. ٹھیک ہے، یہی بال پوائنٹ میں اٹھا کے یوں کر لوں. اب اردو میں تو یہ بھی پر ہے اور یہ بھی پر ہے، لیکن انگریزی ورسٹائل زبان ہے اور عربی بھی بڑی ورسٹائل زبان ہے. عربی میں اس دونوں پر میں فرق ہے، اس کو آن کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپون. پین از اپون دا بک، اور یہ ہے پین از آن دا بک. اس طریقے سے وہ ہوگا کہ وہ جو قلم ہے وہ علی القرآن ہے اور یہ ہے فوق القرآن. تو وہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر نئی عمارت ہونی چاہیے، یعنی یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر عمارت نہ ہو، بلکہ یہ والی جو عمارت ہے فوق والی، اپان والی. وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، گنبد اپان ہوتا ہے، فوق ہوتا ہے، الا نہیں ہوتا. اچھا اب یہ ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب یہ باتیں کر رہے تھے، سننے والوں کے دماغ میں اتنی باریکیاں نہیں تھیں. میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے. صحابہ کی زندگی میں قبۃ الصخرہ بنا ہے، ڈوم آف دا راک. نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہ گولڈن ڈوم جو بنا ہوا ہے وہاں پہ یروشلم میں، ٹیکنالوجی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کا گنبد نہیں بنایا انہوں نے. 650 سال تک کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتا تھا اور یہ آن اور اپان اور الار فو کا فرق ان کو پتا تھا جو آپ کے علماء آپ کو دھوکہ دیتے. تو برل میں اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہوئے اسی پہ ہی آگے چلتا ہوں, اس میں بھی یہ پھنس جائیں گے. مجھے اس پہ لطیفہ ایک یاد آ گیا, 2008 کی بات ہے, نئے نئے ہم کتاب و سنت کے منج کی طرف آئے, یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ مزارات والی جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں نے اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں, وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا, پلس میرا مسئلہ نمبر 27 ہے اس کے اوپر. غلام سود سیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں, میرا ذہن انہوں نے کھولا, کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے لیکن کئی معاملات میں واقعتاً اللہ نے ان کو ہدایت کی طرف گامزن کیا تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ بریلویوں کے شیخ الحدیث تھے, شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں لکھی ہے, مسلم شریف میں بھی یہ حدیثیں آئیں, انہوں نے مزارات کے حق میں لکھا. میں نے ان کو فون کر کے, مجھے صحیح طرح یاد ہے عصر کے بعد کا ٹائم تھا, میں نے فون کیا, پہچان کے میری ملاقات بھی تھی ان سے, عزت کرتے تھے ماشاء اللہ. مجھے کہنے لگے, میں نے کہا جی یہ مزار, وہ کہتے ہیں وہ تو حدیث میں آیا کہ قبر پر بنانا منع ہے, قبر کے اپون یا فوق کا تو منع نہیں ہوا. تو میں ان کو سمجھاتا رہا کہ بھی نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ قبر کے اوپر متلقن عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے, ایگزیکٹ قبر کے اوپر والی بات نہیں. نہیں نہیں نہیں, وہ زمانے میں بناتے تھے, یہ کرتے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کے جتنے بزرگوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں ان کے گنبدوں کو تو چھوڑ دیں, وہ قبروں کے الا ہی اوپر بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ لاہور میں جامعہ نعیمیہ کے اندر رہے ہیں, جامعہ نعیمیہ میں بھی بڑا عرصہ رہے تھے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ نے علی بن عثمان ہجویری صاحب المعروف داتا گنج بخش ان کے قبر پر حاضری ہوئی ہوگی آپ کی؟ کہتے ہیں ہاں جی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی جو قبر ہے نا اوریجنلی وہ تو تہخانے میں ہے, اس کو کم از کم 15-20 فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لایا گیا, وہ قبر نیچے ہے ٹھیک ہے نا, تو وہ کنسٹرکشن کرتے ہوئے نیچے تہخانہ بن گیا. ابھی جو آپ کو اوپر منزل نظر آتی ہے وہ بیسیکلی پہلی منزل ہے, نیچے بھی اس کے پورا تہخانہ ہے, وہ پورے کمپلیکس کا. نیچے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہیں وہ کم از کم 10-12 فٹ تو وہ بنتی ہے, اتنی تو ایک منزل ہوتی ہے. پھر اوپر بھی اتنی نکلی ہوئی ہے کم از کم جتنی ہماری کیمرے کی ہائٹ ہے, 4-5 فٹ. تو میں نے کہا یہ 20 فٹ تو ایگزیکٹ الا قبر ہے, قبر پر, آن دا قبر, آن دا گریو, اٹ از ناٹ اپان دا گریو. چلے اوپر لگ گنبد تو اپان ہے, یہ تو الا ہے نا. اب بتائیں. کہتا جی میں نے بس انجینئر صاحب جواب جو دینا تھا دے دی. میں نے کہا نہیں بتائیں نا, آپ نے جو ڈاکٹرین بتائی تھی اس ڈاکٹرین میں تو یہ ہے, یہ اس میں آتا ہے. کہتے بس چھوڑ دیں اس مسئلے کو, رہنے دیں. تو ان کی خاموشی اور شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ آپ کے اصول اور مبادی میں بھی آپ کا موقف غلط ہے. اب آپ سارے مزارات لے لیں, آپ گنبدوں کو نہ ڈسکس کریں, پہلوان کو ان کے زور پر گرائیں, جو وہ چیزیں خود مانے ہوئے ہیں نا وہی ان کو بتائیں کہ ہاں جی آپ اس کی تعویل یہ کرتے ہو کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا غلط ہے, آپ کے سارے یہ مزارات جو ہیں یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر 5-5-6-6 فٹ بنے ہوئے ہیں. شہاب الدین سہروردی ان کا جو باولک ملتانی صاحب کا مزار ہے ملتان میں, وہ آپ دیکھ لیں کتنی ہائٹ ہے. شباز سخی شباز کلندر مزار بھی چلے جائیں, وہ بھی آپ دیکھیں قبر کے اوپر کتنی ہائٹ ہے. یہ وہ ہائٹ ہے جس کو بریلوی مسلم شریف کی حدیث کے تحت خود غلط سمجھتے ہیں. گنبد کو تو چھوڑ دیں, یہ الا کو تو برابر کرائیں. اور دوسری طرف احمد بریلوی صاحب نے وصیت کی تھی کہ میری قبر ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. احمد بریلوی صاحب کا مزار اوپر تو بنا ہوا ہے لیکن نیچے قبر اتنی ہی ہے اور کچی ہے, پکی بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ تصویریں دیکھ لیں مزار کی, ان کی کچی قبر ہے ایک بالش, جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 1390. سفیان تمبار رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے, تابعین میں سے ہیں وہ, اور وہ کہتے ہیں وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے, اونٹ کی کوہان جو ہے ایک بالش 9 انچ 10 انچ یا 1 فٹ تک آپ کہہ لیں. باقی مسئلہ نمبر 27 دیکھ لیں, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کلیریفکیشن ہو جائے گی. کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن حکیم ہے یا قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کو کتاب اللہ کہتے ہیں؟ عرف عام میں تو کتاب اللہ سے مراد صرف مصحف کو ہی لیا جاتا ہے, یہ جو مصحف ہے. لیکن کتاب کا لفظ عربی میں شریعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس قرآن کی جو تفسیر ہے سنت اور حدیث کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہے وہ بھی کتاب اللہ میں انڈائریکٹلی شامل ہے. لیکن جب عموماً بات ہوگی نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المستقل علاقے میں حدیث موجود ہے, میں اپنے بات تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادھر تو آپ نے سنت اور کتاب کو الگ کر دیا نا. وہ کتاب وہ اس سے مراد قرآن حکیم اور سنت سے مراد نبی علیہ السلام کا عمل, اور سنت تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا, یعنی ایک جاری سلسلہ ہے وہ چل رہا تھا. تو کتاب اور سنت دونوں ہی چیزیں ہیں. باقی اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں, قرآن سنت اجماع اور اجتہاد کے اوپر. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے گا اس پر دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں. دو کا ذکر نہیں ہے جی, ایک فرشتے کا ذکر ہے. فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے, وہ ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے. اگر ایسا ہے تو علماء کرام اور دیگر بڑے لوگ اپنی حفاظت کے لیے گن مین اور پہرے دار کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو آپ گن مینوں والے علماء سے اور پہرے دار والوں سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو بتایا اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہے جھوٹا تھا, بات اس نے سچی کی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. رات کے وقت ظاہر انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے. گن مین جو ہے نا وہ آپ کو دشمنوں سے تو بچا سکتے ہیں, لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے جو کوبرا سانپ چھپا ہوا ہو اور وہ آ کے آپ کے نتھروں میں گھس جائے, اس سے دنیا کا کوئی گن مین نہیں بچا سکتا آپ کو. اس قسم کے جو موزی جانور اور اس طرح کی جو موزی ناگہانی آفات ہیں ان کے بچاؤ کے لیے وظائف ہوتے ہیں. جیسے بسم اللہ الذی لا یضر کا وظیفہ ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے, یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی ناگہانی آفات ٹل جاتی ہیں. باقی ظاہری اسباب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے خیمے کے باہر صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ جب قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہو گئی انا کفیناک المستہزئین, اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کے اگینسٹ, اور واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا دشمنوں سے, پھر نبی علیہ السلام نے اپنا پہرہ دار رکھنا چھوڑ دیا تھا. اور آپ دیکھ لیں, آپ رات کے وقت نکلے ہیں مکہ شریف سے, کتنے باہر سب لوگوں کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا نکل گئے. یہ جائز ہے, لیکن اکثر لوگوں کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا, وہ اپنے شب شبا اور ٹشن کے لیے بھی انہوں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے. اور اس میں صرف علماء نہیں ہیں, ہمارے سیاسی لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ روب ڈالنے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں, حالانکہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا, وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ جانے کہ ہمارے ساتھ اتنے باڈی گارڈ ہیں, اس لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو چونکہ ان کا مقصد یہ ہے رکھنے کا, تو ان کو تو ہم نہیں روک سکتے, ان کے پاس اپنی مشہوری کا یہی ذریعہ ہے, تو وہ آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں. بل ان سے سوال کریں کہ آپ یہ جو اکثر سناتے ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم, تو یہ باڈی گارڈ آپ نے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ ان سے یہ سوال کریں گے, وہ کہیں گے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے, وہ آپ کو کاؤنٹر کر لیں گے. آپ ان کو سوال یہ کریں, ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے سوال کرنا ہے. ان کو کہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو ایک نگاہ مار کے چور کو بھی اندھا کر دیتے ہیں, تو آپ کو اگر کوئی قتل کرنے یا خدا نخواستہ شہید کرنے کے لیے آ جائے, وہ شہید کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی شہید نہ کر دے, تو اگر آپ کو کوئی شہید کرنے کے لیے آ جائے تو آپ ایک نگاہ مار کے اس کو اندھا ہی کر دیں, جیسا کہ سیدنا عمر نے بھی اندھا کر دیا تھا نا جو ان کو شہید کرنے آیا تھا, کر دیا تھا. تو حضرت عمر کا تو وہ تو اولیاء کے سردار ہے, اور جیسا کہ حضرت عمر کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے میرا قاتل, پتا چل گیا تھا ان کو. تو بزرگوں کو تو علم غیب بھی ہوتا ہے, بزرگوں کے بزرگوں کو کوئی نہیں ہے. تو بھائی میرے سب کچھ جھوٹ فراڈ پہ چل رہا ہے, اب تو میڈیا نے ان کی یہ چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مچایا ہوا تھا. اسی لیے سارے اولیاء اللہ ناپید ہو گئے ہیں اس زمانے کے اندر, وہ والے اولیاء اللہ جو انہوں نے کتابوں میں جھوٹے بنا کے لکھے ہوئے تھے کہ وہ یہ کر دیتے تھے یہ کر دیتے تھے, اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگی, تو آج بھی موجود ہے, تو سامنے لے کے ہیں. بڑا آسان طریقہ ہے, ہم جیو پہ, اے آر وائی پہ, دنیا ٹی وی پہ, سی این بی بی سی پہ ان کی ویڈیوز, ان کے سارے کرتب دکھا کے ٹرمپ کو مسلمان کیوں نہ کر لیں, اور کیوں نہ کلمہ پڑھا لیے. ٹھیک ہے جناب, تو ان کو پتا ہے کہ پہلوں کا تو چل گیا تھا, اب نہیں چل سکتا, اب دکھانا پڑے گا. تو اس لیے میں نے بہت پہلے ہی پریڈکشن کی تھی, میرا اولیاء اللہ کی کرامات جو صحیح کرامات میں نے بھی بیان کی ہیں, مسئلہ 131 اے بی سی ڈی, معجزات کرامات استدراج پہ میں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ اب قیامت تک جب تک میڈیا کا کیمرہ موجود ہے اس طرح کا کوئی شعبدہ بازی سامنے نہیں آئے گی, فوراً پکڑی جائے گی. جو کرتے بھی ہیں نا لوگ بتا دیتے ہیں جعلی ویڈیو بنائی ہوئی. اگر نماز سنت ابراہیمیہ اور تواتر سے چلتی آ رہی ہے تو معراج کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں کیا امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں؟ بالکل, نماز تو پہلے سے چل رہی تھی لیکن اس کی تعداد کو پانچ مینشن کرنا, یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں, پھر کم کرتے کرتے پانچ نمازیں رہ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پڑھیں گے پانچ تو میں 10 گنا ثواب دوں گا, 50 کا ثواب ملے گا. اس امت کے لیے پانچ نمازیں ہوئی، باقی نماز کی جو بلو پرنٹ ہے وہ شروع سے یہی ہے، شروع سے ہی چند. ایون آپ یہودیوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں نا نماز پڑھنے کی، عیسائیوں کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں، تو آلموسٹ ہماری نماز کے قریب قریب طریقہ ہے ان کا، سجدہ وہ بھی کرتے ہیں، رکوع وہ بھی کرتے ہیں، قومہ وہ بھی کرتے ہیں. بلو پرنٹ موجود تھا، باقی پانچ جو نمازیں وہ یہ ہیں. نبی علیہ السلام تو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس میں نماز کے ایک سٹرکچر تو تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پراپر کر دیا، پانچ یعنی نمازیں فرض کر دی، ان کی ٹائمنگ کر دی، اس میں اجازت دے دی کہ زور اثر بھی جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی، لیکن علیحدہ پڑھنا وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس کے اوپر میرے کلپس بھی موجود ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا جائز ہے درود اسلام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میری جو رائے ہے نا جی میرے بھائی، دو گھنٹے میں مسئلہ نمبر 56 ریکارڈڈ ہے درود شریف کے اوپر. اور یا رسول اللہ کہنا صحابہ سے قبر رسول پہ ثابت ہے، سنن کبری البیہقی میں، الموتا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ صحابہ کرام قبر رسول پہ عرض کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. عبداللہ بن عمر سے باقی صاحب سے ملتا ہے. تو میرا ایک کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کا عنوان یہ ہے کہ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ. یا رسول اللہ سے چڑ نہیں ہے ہمیں، نعوذ باللہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں جس کو چڑ ہو. ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نبی ہو. اس کے پیچھے جو آپ کے بزرگ باپوں نے جھوٹے عقیدے، شرکیہ عقیدے اور گستاخانہ عقیدے گھڑے ہیں نا، ہمیں اس سے غرض ہے. وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے اس میں کھول کے بیان کیا ہے. یوٹیوب پہ آپ بلکہ لکھ لیں یا رسول اللہ کا عقیدہ، اللہ کے فضل انجینئر صاحب پہلے نمبر پہ آتے ہیں. جڑے نعرے مارنے والے نے انہوں کا کلپ بعد ہی کھلتا ہے، کیونکہ وہ کم لوگوں نے دیکھا ہے. جنہوں نے علمی بات کی ہوئی ہے ان کے کلپ زیادہ لوگوں نے دیکھے ہوئے. تو آپ یہ لکھیں، انشاءاللہ تعالی کھل جائے گا. ایک بھائی کو ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے. واہ، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایکٹنگ کر سکتے ہیں. میرے بھائی ایکٹنگ جو ہے وہ، اگر اس سے مراد آپ یہ ڈراموں میں ایکٹنگ اور مرد و عورت کا اختلاط کر رہے ہیں، تو یہ آپ ایکٹنگ کے بغیر بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو ایکٹنگ تو یہ بالکل فراڈ ہے، اور اس طریقے سے یہ جھوٹے میاں بیوی بنے ہوتے ہیں، یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. اور اگر کوئی جینون میاں بیوی ہیں اور وہ ڈرامے میں کام کر رہے ہیں، اور اس میں وہ خاوند اپنی بیوی کو جھوٹی موٹی بھی طلاق دے دیتا ہے، تو ترمذی میں حدیث ہے کہ تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح، رجوع اور طلاق. یہ مذاق میں بھی ہوگا. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو فلاں نے طلاق دے دی، اس طرح کے معاملات میڈیا میں چلتے ہیں. تو اگر ڈرامے میں بھی کسی نے طلاق دی ہے، جھوٹی موٹی بھی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اسلام یعنی یہ دین نہیں ہے کہ اس کا مذاق اس طریقے سے اڑایا جائے. ایکٹنگ شیکٹنگ سے توبہ کریں جی، اور ایکٹنگ سے اپنی پرسنل زندگی میں بھی توبہ کریں. کئی لوگ تو پوری زندگی ایکٹنگ میں گزار دیتے ہیں، بیوی بچوں کے سامنے ان کا اور چہرہ ہوتا ہے، پبلک میں ان کا اور چہرہ ہوتا ہے، اور عوام میں ان کا اور چہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ باہر کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یار یہ بندہ تو اتنا خوش اخلاق ہے، اور اندر والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس سے زیادہ بد اخلاق بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غالباً بخاری میں یا مسلم میں، مجھے اب صحیح ریفرنس یاد نہیں، بل صحیح حدیث ہے، کہ تم میں سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ایکٹنگ تو بعد آ جاؤ. ٹھیک ہو نا جی؟ ایکٹنگ نہیں بیڑا غرق کیتا نا. اچھا، یہ سوال ہوا ہے کہ یہ جو اسلام میں برادری سسٹم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، پلس فرقہ واریت کی وجہ سے جو ڈویژن ہو چکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ اتحاد امت کے درمیان رکاوٹ قبائلی سسٹم نہیں ہے. قبائلی سسٹم پہلے سے رواج تھا، اس کی بنیاد پہ آخرت کا فیصلہ نہیں ہونا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. لیکن ساتھ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ یہ سید ہے تو یہ مرزا ہے تو یہ جو ہے وہ جٹ ہے اور یہ رائی ہے. نہیں، اس میں میرا یوٹیوب پہ کلپ ابھی حال میں ریکارڈ ہوا ہے، اسلام میں پہچان کی اہمیت، کاسٹ ان اسلام، انجینئر احمد علی مرزا، کسی نام سے بھی لکھیں وہ کلپ کھل جائے گا. اور باقی رہا فرقہ واریت کے ہوتے ہوئے، ظاہر ہے اتحاد امت نہیں، اتحاد امت کبھی بھی فرقوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، کتاب و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پہ ہوگا. اور اس میں اصول یہ ہوگا کہ اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کچھ حق ہے. یہ نہ کہو کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، اس طرح تو پھر کبھی اتحاد امت ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ السلام علیکم محمد علی بھائی، پہلی بار آپ کو لائیو سن کر بہت خوشی ہوئی. سوال یہ کہ آپ جو انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں، وہ احادیث کہاں سے چیک کر سکتے ہیں؟ اس پہ میرے بھائی ایک کلپ میرا ریکارڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث، سکس سنی بکس، انجینئر محمد علی مرزا، یا انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث، سب سے پہلے میرا ہی کلپ کھلے گا. اس میں میں نے پورا بتایا کہ یہ حدیث سٹینڈرائز ہے ہمارے سامنے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ والی موجود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بغیر انٹرنیشنل نمبرنگ والی ہیں اس میں حدیثیں مس ہوتی ہیں، اس میں بھی حدیثیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ نمبرنگ عربی میں اور مکتبہ شاملہ میں اسلام 360 میں سٹینڈرائز کر دی گئی ہے. مسلم شریف کا ایشو اسلام 360 کا رزال ہو چکا ہے، سن نسائی کا بھی موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ رزال ہو جائے گا. تو وہ آپ انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث لکھ کے یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، وہ کھل جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 111B میں سے وہ کلپ کاٹا گیا، مشکات کا مکمل تعارف. کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہو؟ ناٹ ایٹ آل. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. ظاہری اس باب میں تو ظاہر سیدنا علی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں، وہ تو نبی الاسلام نے بھی حضرت علی سے مدد مانگی ہے ظاہری اس باب میں، یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد. ورنہ تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ شیر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن غزوہ خندق میں نبی الاسلام نے ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا. سامنے تو آپ کسی یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند گندم کے دانوں کے عوض گر بھی رکھی تھی وفات تک، تو یہودی سے بھی مدد لی ہے ظاہر اس باب. لیکن ایک یہ کہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں، قبر میں دفن ہے دوسرے شہر میں، اور آپ کہتے ہیں آل مدد فلاں، یہ غلط ہے. جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اس حدیث کے تحت حضرت بکر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے باغ فدق والے مسئلے میں؟ باغ فدق کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں، باغ فدق انجینئر محمد علی مرزا، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا ہے. باقی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں ہے نا کہ جس نے دل دکھایا، اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ناحق کسی کے ساتھ کرے. باقی یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حضرت علی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا، تو یہ حضرت علی پہ کیا ہم فٹ کر دیں گے؟ اور یہ حدیث تو آدھی ہے، یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں نا بخاری اور مسلم میں، اور صحیح مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے سیدہ فاطمہ کے فضائل والے چیپٹر میں، کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے، حالانکہ اسلام نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے، اس وقت تک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو منع کر دیا. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ چار اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک عقد میں نہیں رہیں گی، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی. یہ صرف سیدہ فاطمہ کے لیے ایک پروٹوکول ہے اس حوالے سے. تو سیدنا علی نے پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ ترک کر دیا، ان کی زندگی میں نہیں کیا، اس کے بعد کیا. یہاں لوگ ادھر کہنا جی انہوں نے روح بھی تڑپے گی، میں نال لوگ گلا کراں گا، روح نہیں تڑپی، بے شمار شادیاں کی، بے شمار سے مراد ہے کئی ایک شادیاں سیدنا علی نے کی ہیں، شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، تو کوئی روح نہیں تڑپی ہے، ان کی زندگی تک تھا یہ مسئلہ. تو باقی حضرت ابوبکر سے جو ان کا اختلاف تھا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوا ہے، اس میں حضرت ابوبکر نے جو کچھ کیا ہے اس میں حضرت ابوبکر کے لیے یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے کہ حضرت علی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ رہے پوری زندگی. مولا علی کا سرٹیفکیٹ جسٹیفائی کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو ڈیسیژن تھا وہ دونوں ڈیسیژن درست تھے. اگر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے مینجمنٹ کا ایشو تھا تب بھی درست ہوتا، انہوں نے کہا کہ میں نبی الاسلام کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں میں مینج کروں گا، اس کی کمائی تو اہل بیت کو ہی جاتی تھی، کمائی نہیں کھائی حضرت ابوبکر نے، وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور اس طریقے سے فٹ نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی ایک دفعہ فاطمہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، نبی الاسلام نے بندہ پیچھے بھیجا تو مسجد نبی مٹی پہ لیٹے تھے، نبی الاسلام خود گئے مٹی جھاڑی مبارک ہاتھوں سے، کہا اٹھ ابو تراب، تو حضرت علی نے اپنی کنیت حالانکہ ابل حسن تھی لیکن ابو تراب رکھ لی اسی وجہ سے، اٹھ مٹی والے. تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہیں پیش کرنا چاہیے، میرا تو یہ موقف ہے. اچھا جی، شرط کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو لوگ شرط جو میچ وغیرہ پہ شرط لگاتے ہیں ان کے والوں سے اصلاح کیا کرتے ہیں؟ ان کو لگانے والوں کو بھی پتا ہے غلط ہے، اسلام میں شرط لگانا حرام ہے، ناٹ ایٹ آل، کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. البتہ قرآن اندازی درست ہے، قرآن اندازی میں انعام نکالنا یہ بالکل درست ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 بندے مل کے قرآن اندازی کریں باقی سب کے پیسے ڈوب گئے ایک کو سارے مل گئے، نہیں ایسا نہیں. وہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی انعام رکھ دیتی ہے، جیسے انعامی بانڈ رکھے ہوئے ہیں، کسی کا انعام نکل آتا ہے، جس کا نہیں نکلتا اس کے ڈوبتے نہیں ہیں تو وہ جوا نہیں ہوتا، جس کا نکل آتا ہے اس کو اضافی مل جاتا ہے، تو وہ بالکل جائز ہے. پرائز بانڈ، اس طرح کے پرائز بانڈ بالکل جائز ہیں، جن میں اصل رقم ڈوب جائے وہ غلط ہے. شرط لگانا کہ جی تو جیت گیا تو میں پیسے دیاں گا، میں جیت گیا تو پیسے دے گا، حرام ہے. جو جیت گیا دوسرے کو کھانا کھلائے گا، حرام ہے. میچ پہ جتنے سٹے بازی، اور یہ تو اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ کے بندوں یہ تو آئی سی سی کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ جوئے لگ رہے ہیں، تو ہنوں ہن بھی تک نہیں سمجھ لگی ہے ٹھیک ہے جی. اچھا کیا ایمان صرف زبان کے الفاظ ادا کرنے کا نام ہے؟ نہیں جی, ایمان تین چیزوں کا نام ہے جی, اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب و عملم بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا, دل میں ٹھکنا اور عمل سے اس کا اظہار ہو. جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر شمار نہیں کرتے تھے. صحابہ اکرام کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا تھا, پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے, ادھر نہیں وہ کافر ہو سکتا, لیکن صحابہ اکرام کے نزدیک تھا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو عمل سے بھی اپنے آپ کا اظہار کرنا. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, بالکل نہیں پڑھتا, وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی تب. کیا مٹیریلزم اور نیشنلزم اس شرک کے اندر آتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناقابل معافی ہے؟ دیکھیں وہ جو اوریا شرک ہے وہ ناقابل معافی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ٹھہرا لینا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا, اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنا, یہ وہ اوریا شرک ہیں جو ہر لحاظ سے حرام ہیں. کچھ چھوٹے شرک بھی ہیں, شرک اصغر جیسے ریاکاری ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاف ہو جائے گا ریاکاری والا شرک, کیونکہ وہ خدا تو اللہ کو ہی مان رہا ہے. اس طرح یہ مٹیریلزم میں اگر کوئی شخص مٹیریلزم کی عبادت شروع کر دیتا ہے اور کائنات خود بنی ہے, کریئٹر آف یونیورس کو نہیں مانتا, تو ظاہر ہے وہ تو کافر ہی ہے. مٹیریلزم سے براد اگر آپ رہ رہے ہیں کہ لوگ کموڈیٹیز کے فتنے میں مبتلا ہیں کہ تگودوں میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھیں, میرے پاس اب لیٹسٹ گاڑی ہونی چاہیے, لیٹسٹ موبائل فون ہونا چاہیے, ظاہر ہے یہ بھی کسی فارم میں خواہشات نفسانی کی پیروی. افرائیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص کو دیکھا, اس شخص کو تم نے دیکھا بھلا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو یہ تو ہے نمازوں میں سستی کرنا, لیٹ پڑھنا, خواہش نفس کی پیروی ہے, بسترا نہ چھوڑنا, لیکن یہ وہ شرک اکبر نہیں, شرک اصغر میں ان کی. نیشنلزم سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیشنلزم کی بنیاد پہ اسلام کو بالکل پیچھے کر دیتا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ نعرہ مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا نعرہ جو آج تک ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا نا نعرہ, یہ کسی اینکر پرسن نے تو نہیں تھا ڈیوائز کیا, بزرگوں کا نعرہ تھا, آج ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنی تھی, محمد علی جناح ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. کتنا بڑا جھوٹ آپ عوام کے ساتھ بول رہے ہیں. ابھی تو بندے بابے زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہوا ہے, ویڈیوز موجود ہیں, محمد علی جناح کی پہلی تقریر موجود ہے, ڈاکٹر اقبال کے پورے کے پورا خطبات موجود ہیں, پھر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اسلام جو کے لیے یہ پاکستان بنا تھا, اس لیے نعرہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان, نعرہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اسلام اس کے بعد پاکستان. یہ ایسے مکے لرا کے لوگ کہتے تھے نا, تو یہ مکے لرا کے کہنا چاہیے سب سے پہلے اسلام, تاکہ پتا چلے کہ اللہ کے بندے تو پہلے مسلمان ہے بعد ہی پاکستانی ہے. یہ پاکستان بنائی اسلام کی وجہ سے, ٹھیک ہے, نہیں تو پاکستان سے ہمیں کیا انٹرسٹ تھا. آج بھی اگر ہم نیشنلزم یا پاکستان کی محبت ہے, کبھی کبھار مارچ کے مہینے میں, اگست کے مہینے میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگا لیتا ہوں, تو مجھے کیا انٹرسٹ ہے اسلام کی بنیاد پہ. آج انڈیا کی حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے, ہم انڈیا کا جھنڈا بھی لگا لیں گے, ہمیں کوئی عرض نہیں ہوگا, ہمیں تو اسلام کے ساتھ غرض ہے نا, اسلام پہلے ہے, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے تو نیشنلزم کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن اگر نیشنلزم میں اسلام پیچھے چلے جاتا ہے تو لعنت ہے ایسے نیشنلزم کے اوپر. کیا نماز کسی کا پرسنل فیل ہے؟ اگر ہم کسی مسلمان کو دعویٰ دیں وہ کہتا ہے نماز اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے, نہیں وہ تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام تو یعنی مسلط کر دیتے تھے جنگ اس کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی صحابہ کرام کے جب لشکر جاتے تھے نا, وہ سنتے تھے اذان کی آواز آ رہی کسی بستی میں سے, تو اس پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے. جن کی وہ ارتداد کے کیس کی, میں حضرت خالد بن ولید کے دور کی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے, تو نماز ہی نشانی ہوتی تھی اسلام کی. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ورنہ ان کو منافق شمار کر لیا جاتا. اور صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو دو بندوں کے سہارے اگر اس کو مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں ہی نماز آگے پڑھتا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شناختی کارڈ میں سے کہیں اسلام کا کھانا نہ میرا نکل جائے، جو آج نہیں نکل رہا، سب کچھ کر کے بھی مسلمان ہے، اڈے گھوڑے مسلمان ہو کہ کوئی اسلام والا کام نہیں کرتے پھر بھی تم شناختی کارڈ مسلمان ہو. صحابہ کرام کو پتا تھا شناختی کارڈ سے نام نکل جائے گا. تو حکومت کا کام ہے جی، سعودی عرب میں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس چیز کو اسٹیبلش اس طرح تو کیا جاتا ہے کہ دکانیں بند کروائی جاتی ہیں. اب نہیں پتا کہ کیا حالات ہوں، میں سعودیہ کے لیے دعائی کروں گا، پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. ہم تو کوڑ ہی سکتے ہیں اور ان ملکوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اسلام کے پیچھے چلیں. تو وہاں پہ تو حکومتی لیول کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا، یہ حکومت کا کام ہے کہ کرے. کیا ریاست میں حکمران لوگوں کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہے؟ زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اس کو مطلب جو ہے وہ ان کے اوپر قدغن اس اعتبار سے لگائی جائے، اور ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں. سب سے لینینٹ موقف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حکمران وقت قید کروا دے، جب تک نمازی نہ بنے چھوڑے نہ. باقی تین امام تو کہتے ہیں کہ اس پہ توبہ پیش کرے، ادروائز قتل کر دے اسے. جی تو اسی کے سمجھ دے ہو، ٹھیک ہے جی، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ. تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ یہ لوگوں کو شیئر کرائیں، انشاءاللہ نماز لوگ شروع کر دیں گے. انشاءاللہ میں وثوق سے کہتا ہوں بڑے لوگوں نے نماز شروع کی ہے، کیونکہ آپ نے تو عشاء کی 17 رکھتے بتائی ہوئی ہیں نا، تو وہاں کہاں سے نماز شروع کریں؟ ہم نے بتایا 24 گھنٹے میں صرف 17 رکھتے ہیں، باقی ساری نفلی عبادت ہے، کر لیں ثواب، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے. اور باقی میں نے سارے دلائل بھی اس میں ذکر کیے ہیں. باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھیں. الحمدللہ مسئلہ 196 کا وہ کلپ ہے، تو لوگ نماز انشاءاللہ شروع کر دیں گے. کیا عبادت میں نماز، روزہ، زکات، حج، دعا سب شامل ہیں؟ کیا لال روزی کمانا بھی؟ بالکل. حکمران کا اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی کرنا سب کو شامل ہے. ان سب کی عبادت میں شمار، سب کا شمار عبادت میں ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو اس آیت کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بالکل عبادت ہے جی، ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم عبادت ہے. اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرام کردہ چیز سے بچنا عبادت ہے. حقوق اللہ بھی عبادت ہے، حقوق العباد بھی عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکات، دعا، ایون درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے. مالک زمین کے رشتہ دار اگر گندم اور چاول کی فصل اگا کر نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کی زکات کون ادا کرے گا؟ وہ تو اب آپ کنسنسس کے ساتھ ہی دیکھیں گے. ظاہر ہے کہ جس کی انکم ہے وہ بھی عشر کی کیٹیگری میں فال کرتی بھی ہے، وہ تقریباً 750 کلو اگر اناج نکلتا ہے تو پھر وہ عشر شروع ہوتا ہے. زکات، اس کی زکات جو ہے وہ 4 گنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور میرا زکات کے اوپر مسئلہ 95A اور B ڈیٹیلڈ ہے، زکات کے 70 قدیم اور جدید مسائل میں نے اس میں بتا دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. عشر کا مسئلہ کیا ہے، زکات کا مسئلہ کیا ہے، زمینی دفینے کا کیا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھائی کہنا جائز ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا جی، اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے. باقی وہ جو اسماعیل دہلوی نے وہ جو تقویت الایمان میں جو کچھ لکھا ہے، وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن الفاظ کے چناؤ میں ظاہر ہے ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. قرآن پاک میں یہ آیات متعدد جگہ پہ آئی ہیں. سورۃ الاعراف میں دیکھیں نا، جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اپنی امت کو تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی ہود کو بھیجا، ان کے بھائیوں میں سے ہی صالح کو بھیجا، ان کے بھائیوں ہی میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی درجے میں بھائی تھے، مراد یہ تھا کہ انہی کی نیشن میں سے وہ مبعوث کیے گئے تھے. ان معنوں میں تو انبیاء کو بھی کہا گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، نبی علیہ السلام تم ہی میں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن درجے کے اعتبار سے بھائی نہیں بات ہو رہی. اس طرح بشر کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی ہم درجے میں بشر ہونے کی بات، یعنی ان کے مراتب کی بات نہیں کر رہے ہوتے، اسپیشیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو حضرت فاطمہ تو جب حدیث روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا. سیدہ فاطمہ بھی حدیث روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ عائشہ نے کبھی حدیث روایت نہیں کی کہ میرے خاوند نے کہا، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں سورۃ الحجرات میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سورہ نور میں بھی آیا. اور یہ دیکھو، یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کوئی ابو بکر یہ نہ سمجھ لے کہ یہ میرا داماد ہے تو داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے. نہیں، داماد ضرور ہے دنیاوی رشتے میں، لیکن ہے اللہ کے رسول ہے. بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتے، نہ ابو بکر نہ عمر، ٹھیک ہے. وہ اللہ کے رسول والا رشتہ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہی رہے گا، ٹھیک ہوگا جی. شادی میں وٹا سٹا کرنا کیسا ہے؟ کیا کسی حدیث میں منع ہے؟ حدیث میں وٹا سٹا منع نہیں ہے، یہ بھی بعض لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کہ وٹا سٹا کرنا منع ہے. وٹا سٹا سے مراد اگر صرف یہ لیا جا رہا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بہن کا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی بہن کا نکاح اپنے ساتھ کر لیتا ہے, اس کو وٹا سٹا کہا جاتا ہے. یہ کسی طے کرنے کے اوپر ہونا وہ تو حرام ہے, ویسے اس اعتبار سے کہ جی میں اس شرط پہ کرتا ہوں کہ تو بھی کر, وہ تو حرام ہے. اسلام میں جس وٹے سٹے کو ابدو ترمذی نے ماجہ میں منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد کے ساتھ اس شرط پہ نہ کرے کہ تو اپنی بچی میرے نکاح میں دے دے, میں اپنی بچی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اس وٹے سٹے کو منع کیا گیا اس شرط کو طے کر کے. اگر اس کے بغیر کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ مرضی سے ہو رہی زبردستی نہیں ہو رہی. اس طرح آپس میں کزنز کا رشتے ہوتے ہیں وہ جائز ہے, اس شرط کو جو ہے نا وہ منع کیا گیا. یہ نہیں ہے کزنز میں رشتہ ہی نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے بھی تو کزنز میں رشتہ کیا نا, حضرت فاطمہ کے کزن ہی لگتے ہیں نا سیدنا علی, بلکہ چچا لگتے ہیں سارا اس تو وڈی چاہے. حضرت علی تو نبی علیہ السلام کے کزن ہیں, حضرت فاطمہ کے کیا لگے چچا, رشتے میں تو چچا ہی لگتے ہیں نا. تو یہ اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. حرم کی حدود میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام میں ہے, نہیں مسجد حرام میں تو شمار نہیں ہوگا سر, مسجد حرام تو وہی ہے. ہاں مسجد حرام پھیلتی جائے اور پورا مکہ کور کر جائے تو پھر ساری مسجدیں اس میں آ جائیں, جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا مکہ اور مدینہ اب ان مسجدوں میں آ چکا ہے, اس وقت تو چھوٹی چھوٹی یہ بستیاں تھیں, پھر ٹھیک ہے, ادروائز یہ نہیں ہے. اور یہ مجھے پتا ہے وہ جو بعض بوڑھے ہیں بےچارے وہ حج کے دنوں میں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آج تک جو ہے وہ پینچر ہو جان, تو وہ بالکل ان کو ہوٹلوں والی مسجدوں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اپنی طاقت اور انرجی چھپا کے رکھے ہیں, سنبھال کے رکھے ہیں آج کے دنوں کے لیے. جوان آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے, بوڑھے بندوں کو ہوٹلوں کی ایڈجسٹنٹ مسجدوں میں ہی نماز پڑھیں, اور کیونکہ اصل کام تو حاج عمرہ کرنے کے ہیں تاکہ ان کی انرجی سیو ہو. اگر وہ روزانہ 2 کلومیٹر چل کے جائیں گے حرم اور 2 کلومیٹر آئیں گے پھر آج ٹائم جناب سارے موندے پہ ہوں گے اور جوان بندے کا بھی آج خراب کر دیں گے. جوان بندے بےچارے ان کو سنبھالتے رہیں گے اور وہ جو الٹے پڑے ہوئے ہوں گے بسترے کے اوپر بیماری کی وجہ سے, تو وہ ثواب تو وہ نہیں ملے گا. البتہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ یعنی حرم کے اندر جانے کا بھی نبی علیہ السلام ان مبارک فضاؤں میں آپ نے یعنی سانس لیے ہوئے ہیں وہاں پہ جانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. کاسٹ بدلنا گناہ ہے, اگر باؤ اجداد نے کاسٹ بدل لی ہے تو اولاد کو پتہ چل گیا تو اولاد کیا کرے, فوراً سے پہلے اپنی کاسٹ چینج کرے اور انجینئر صاحب کا کلپ شیئر کروا دے. اسلام میں خاندانی پہچان جو میرا پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے کہ بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے, اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے, وہ میرے آپ کلپ دیکھ لیں, میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی حدیث کے بتائے ساتھ. اگر آپ کو پتا چل گیا کہ کاسٹ بدل دی اور صحیح طریقے سے, وہ بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پرانی زمینوں کے آپ کا اقزاد نکالیں, آپ آپ کے باؤ اجداد کی وہاں پہ صحیح کاسٹ لکھی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جہلم شہر میں اباؤ اجداد جو تھے وہ مغل تھے, آگے سے اولاد جو ہے سید بن گئی ہوئی ہے. اباؤ اجداد جو ہے وہ چودھری تھے, آگے سے جناب اولاد جو ہے وہ راجے بن گئی ہوئی ہے. اگر ان کو اپنے پرانے کاغذوں میں یہ مل جاتا ہے تو اس کا ڈاکومنٹ پروف لگائیں اور اپنا چینج کر لیں, ٹھیک ہوگا جی. لیکن اس میں یعنی اگر میں آپ کے بارے میں کلیم کرتا ہوں کہ جی آپ کے باپ دادا جو تھے یہ راجے تھے اور تسی ہوں جڑا ہے جناب چودھری بن گئے ہو, تو اس میں نے کوئی ثبوت نہیں دینا ہوگا, ٹھیک ہے, ثبوت آپ کو ہی دینا ہوگا, اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹ تو آپ کے پاس ہے. جیسے میں نے پچھلے دنوں وہ توصیف راشدی صاحب کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کا نام چینج ہوا, تو یہ تو فخریہ ان کی عوام الناس بتاتی تھی کہ جی دیکھیں انہوں نے مسلک جب چینج کیا تو نام بھی چینج کیا. اب کوئی کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کا کام ہے کہ وہ خود جب پیدا ہوئے تھے تو یونین کونسل میں جو ان کے امی ابو نے وہاں نام لکھوایا تھا نا اس سن میں, وہ لا کے ڈاکومنٹ پی ڈی ایف پبلک کو دکھا دیں. میں نے نہیں نکالنا کہ میں جا کے وہ تلاش کروں گا. آپ میرے پہ الزام لگائیں نا کہ میرا نام پہلے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے بجائے ڈاکٹر محمد علی مرزا تھا اور میں نے بعد میں چینج کیا, تو میں آپ کو اپنا یونین کونسل کے ہمارے پاس اپنا بے فارم بھی موجود ہے, آپ دکھائیں گے کہ شروع سے نام محمد علی مرزا تھا, ٹھیک ہے, ولد یہ اور آگے پوری ڈیٹیل اور اب تک یہی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پروف اس نے ہی دینا ہوتا ہے جس کے پاس اپنا ڈاکومنٹ ہوتا ہے, ادھر بھی اسی نے پروف دینا ہوگا کہ ہاں جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شجرہ موجود ہے, ہماری پرانی جو زمینیں ہیں ان پہ میرے باپ کا نام اور کاسٹ یہ لکھی ہوئی ہے. پر اس پہ فخر نہ کرے کوئی شخص کاسٹ کے اوپر اور بدلے بھی نہ اسے. بندے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ بندے سے محبت کرتا ہے, کیسے پتا چلے گا؟ بڑی آسانی سے پتا چل جائے گا. جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. قرآن حکیم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اے نبی علیہ السلام فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. جو نبی علیہ السلام کا متبع سنت ہے یقیناً وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے, اور جو باغی ہوا ہے نبی علیہ السلام کا اللہ سے محبت نہیں کر رہا اور اللہ بھی نہیں کر رہا. اور اتباع سے مراد داڑھی پگڑی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا نہیں, صرف اس سے پہلے نمبر پہ آپ کے عقیدے صحیح ہونا ضروری ہے. ایک بندے کی داڑھی پگڑی ہے وہ قبروں پہ کا پجاری مشرک ہے غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا بھی دشمن ہے اور نبی علیہ السلام اس کے بھی دشمن ہے. پہلے عقیدہ صحیح کرے, گستاخ رسول نہ ہو مشرک نہ ہو, اس کے بعد داڑھی, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. توحید اور نبی علیہ السلام کی محبت کے مقابلے پہ داڑھی نمازیں پگڑیاں شلواریں ٹخنوں سے اوپر یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے یہ معاملات نہیں ہیں, تو بالکل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدو ماں تو انکے نا میں تم دودھ نہیں بخشاں گی, منڈیا داڑھی منڈا دے. اب یہ اس ماں سے پوچھو کہ یہ دودھ تو نے خود پیدا کیا تھا, اللہ کی بادی ہو کے اتنے تو زبان سے کلمات نکالتی ہے, اتنی تو اللہ پہ شیر ہوئی ہوئی ہے, دودھ نہیں بخشاں گی. دودھ تیرا تو ذاتی تھا اور تجھے تو پتا بھی نہیں چلا کہ تیرے پیٹ میں بچہ پیدا کیسے ہو گیا بن گیا, کیا کسی کو اختیار ہوتا ہے یہ اتنی بڑی زبان بولنا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماں باپ کو تو بت بنا کے اللہ کے مقابلے میں پیش کر دیا. اس لیے کہتا ہوں ماں باپ کی دعا سے ہاضا بن فضلی ربی بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا تھا, تو شرم کرنی چاہیے اس حوالے سے. تو نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باقی پوری دنیا کوئی بات کرتی ہے اور نبی علیہ السلام کوئی اور بات کر رہے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی پیروی کریں, پھر پتہ چلے گا کہ آپ محبت کر رہے ہیں کہ نہیں. باقی تو پھر جڑا نا وہ جنہوں کہنا نا وہ دودھ پینے والے مجنو ہیں قربانی دیں. کون سی صفات بندے میں ہو تو متقی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی وہ صفات سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آئی ہیں, مسئلہ نمبر 120 میرا ریکارڈڈ ہے. اللہ کے اولیاء کی 12 خصوصیات, میری زندگی کے فکر آخرت پہ بہترین لیکچرز میں سے ایک ہے مسئلہ 120, اور ایک حال میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ 196. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ دو لیکچر دیکھ لیں. قرآن حکیم نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ پوری 12 خصوصیات میں نے بتائی ہیں. آج کل ہر طرف فتنے کا دور ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ نیک بندوں کی محفلیں کون سی ہیں؟ نیک بندوں کی محفلیں وہ ہیں جو اپنی عبادت نہیں کروا رہے اللہ کی عبادت کروا رہے ہیں اور اپنی اتباع نہیں کرا رہے نبی علیہ السلام کی اتباع کا زور دے رہے ہیں, تو آپ کو پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے جی, ہم خود دعویٰ نہیں کرتے, آپ خود ہی جا کے دیکھ لیں کہ ان کی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں وہ نیک بندے ہیں, جس میں اپنے بزرگ بابوں اور فرقوں کی بیان ہو رہی ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں, اپنی عبادت کروا رہے ہیں. کیا وتر فجر کی 2 سنتوں کے بعد جماعت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. وتر کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 130 ریکارڈڈ موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری میں موجود ہے, ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی موجود ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے اسے بعد میں یاد آئے تو وتر جس وقت یاد آئے اسی وقت پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے. مسئلہ 30 میرا اوقات کے اوپر آپ دیکھ لیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, سب کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں, حنفیوں کے نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں. بوڑھا دوست اور بوڑھی محفل میں جانا کیسا ہے جس میں غیر شریکام ہوتے ہوں؟ اتنا سادہ سوال ہے, غلط ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے بندے کی مثال لوہار کی سی ہے, اس کے پاس بیٹھو گے نا کچھ کرو بھی نہ تب بھی آپ کو چنگاریاں پڑیں گی اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور نیک بندے کی مثال جو ہے وہ عطر بیچنے والے کی ہے کہ اس کے پاس آپ بیٹھیں گے کچھ نہیں بھی کریں گے آپ کو خوشبو آئے گی. وہ میاں صاحب کا شعر ویستے ہوتے ہیں نا, چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا, سودا پاویں منا لئیے. وہ تو اس کے لیے آتا ہے عطر کے لیے, ہلے آن ہزارہ. اس میں ہے کہ کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا آن ہزارہ. وہ کہتے ہیں آپ لوہار کے پاس کپڑے سنبھال کے بیٹھے پھر بھی چنگاریاں آئیں گی. اور چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا, یعنی عطر فروش کی دکان کی مانند ہے اچھے بندے کی صحبت. سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارہ, ہزاروں ہلے آئیں گے خوشبو کے اگر آپ اس سے نہ بھی خریدے. ٹھیک ہے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ اسی کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہوگا جی. جہیز لینا کیسا ہے؟ کیا جہیز لانت ہے؟ اگر جہیز لانت ہے تو لڑکی والے جیز لانت ہے میں تو اس جملے سے شروع سے اگری نہیں کرتا ہوں. ہاں اسٹیبلش جیز لانت بن چکا ہے, جیز کی ڈیمانڈ لانت ہے, لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دیتا ہے اور جس سے بیار ہے وہ ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتا, تو یار باپ کو اس رائٹ سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ باپ بیٹے کو تو جناب وہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل اور گاڑی لے کے دیتا ہے, بیٹی کو لے کے دے تو کہتے ہو جیز لانت ہے. اے پھکی جے بیٹے کو جیز دینا ٹھیک ہے؟ آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بیٹے کو تو جیز دیتے رہتے ہیں باپ, بیٹے کو گاڑی بھی لے دی, بیٹی کو بیاہ تو ساتھ فرنیچر دے دیا, تو لانت ہے. تو جہی لانت ہے جہاں بیٹے کھٹ رہے ہوں نے, اور بعد میں وہ باپ کی پوری جداد باپ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے نام پہ لگا دو. یہ جو لانتے کھٹ رہے ہوتے ہیں سب سے بڑا تو لانتی جیز تو بیٹے لے رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو بیٹی کو اگر باپ گفٹ دیتا ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, پھر سب کو برابر دے گا. بیٹی کو بھی اگر گفٹ دیا ہے اسی مالیت کا بیٹے کو بھی گفٹ دے, وہ برابر دینا چاہیے. وراثت کے احکام جو ہے مسئلہ 22 ریکارڈڈ ہے, مرنے کے بعد کے ہیں وہ علیحدہ سے معاملہ ہے. تو اگر کوئی جیز ڈیمانڈ کرتا ہے اور شرط رکھتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو بالکل غلط ہے, حرام ہے, اور پریکٹیکلی ایسے ہو بھی رہا تو غلط ہے. 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب کے جائیں گے, ان لوگوں کی صفات بیان کر دیں. بھائی 70,000 لوگ, 70,000 کا کلپ یوٹیوب پہ لکھیں, 70,000 جنت میں جائیں گے بلا حساب و کتاب. میں نے بخاری مسلم سے ان کی صفات بیان کی ہیں, اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں پورا. آپ 70,000 جنت میں جائیں گے یہ لکھ دینا سب سے پہلے, بلکہ میرے ہی کلپ ہے اور کسی نے اس کو ٹاپک نہیں بنایا, میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ پورا موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے رشتے دار جو ہے وہ خوب ملتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں, اللہ کا شکر ہے جی مانگتے ہیں, اور پھر بدلے میں وہی لوگ ان کے عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بعد اہتمام کے ساتھ گھر میں مبارکباد دیکھنے آتے ہیں اور ٹوکرے لے کے آتے ہیں. یہ محض رواج ہے یا اسلام میں اس کے کیا کام ہے؟ پہلا پورشن تو بالکل ٹھیک ہے, کم از کم توفیق تو ہوتی ہے معافی مانگنے کی, ورنہ تو آکڑ ہی نہیں ہوتی ہے, پوری زندگی رشتے داروں کو معافی نہیں مانگتے. تو میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا کلچر ہے. پہلے زمانے میں تو اس لیے تھا کہ وہ 4 مہینے پیدل سفر کرتے تھے, راستے میں مر بھی جایا کرتے تھے, پتا نہیں ہوتا تھا زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں. ایون مکے سے مدینے کے دوران عرب کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, عرب بدو تھے. یہ تو 1960 کے بعد تیل نکلا ہے تو ان کے حالات بہتر ہوئے, پہلے تو وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے. اسی لیے اکثر لوگ حاج میں مکہ شریف سے ہی ساری سرمنی کر کے آ جاتے تھے, مدینہ شریف بڑے دور بہت کم لوگ جاتے تھے. تو بڑی اچھی بات ہے کلچرل, معافی مانگ کے جانی چاہیے. باقی یہ کہنا کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے حج عمرے کے لیے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے, اجازت کوئی ضروری نہیں ہے حج اور عمرے پہ جانے کے لیے. البتہ وہ بیمار ہے پھر تو ظاہر ہے آپ کو خود خیال کرنا چاہیے. اور باقی جو مل کے معافیاں کروا کے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, معافیاں کروا کے جانا چاہیے, اچھی بات ہے, زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, معافی کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو واپسی پہ جو ٹوکرے لے کے آتے ہیں مبارکباد کے لیے, اگر کوئی ویسے اس طریقے سے آ جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے کہ چلو ہم مٹھائی دے دیں گے ادھر سے آپ زمزم اور وہ کھجورے کھا لیں گے, اس جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو لینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہر ایک بندے کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ جی میں آ گیا جی مطلب ہے کہ تسی بھی آ جاؤ, یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ رشتہ داروں سے معافی کروا کے نہیں جا رہے ہوتے, وہ رشتہ داروں کو ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی سی چلے جائے مل لو سانو جنہیں ملنا جائے. تو ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملے, کہنا جاؤ ملنے جنہیں ملنا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے, تو کلچرلی درست ہوگا لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کریں. کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے, کیونکہ کھڑے ہو کے پیے پانی پینے مل بہت سی روایت ہے. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, حضرت علی علیہ السلام جب کوفے آئے تو وہ ظہر سے اثر اور اثر سے مغرب تک کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنت سکھایا کرتے تھے, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور ایک دن انہوں نے وضو کیا, وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہو کے پبلکلی پیا, اور پھر میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کو برا سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کر کھاتے پیتے دیکھا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں جی وضو کا بچا ہوا کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتے, یہ حضرت علی کے تو دماغ میں بھی نہیں تھی یہ بات, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ وضو والا کرتے ہیں. انہوں نے مطلقاً کہا کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو برا سمجھتے ہو, ورنہ وہ کہتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم وضو کے بعد کھڑے ہو کے پینے کو کرتے ہو, ویسے پی لیتے ہو. انہوں نے مطلقاً حکم بتایا. اور ترمذی میں عبداللہ بن عمر کا موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کا کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے, کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے, نبی الاسلام ہمیں منع نہیں کرتے تھے. امام ترمذی نے اس میں باب باندھا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے جس میں کھڑے ہو کے کھانے پینے سے روکا گیا, یہ حدیث اس کی ناسخ ہے. تو پریکٹیکلی اس وقت سارے مانتے ہیں, جو سب زیادہ منکر تھے وہ بھی مان گئے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ جن دنوں اسلام آباد آئے ہوئے تھے ایک مشن کے اوپر, تو اس مشن کے دوران وہ کھڑے ہو کے دوائی پیتے تھے, تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کھڑے ہو کہ ان کو شک پڑ گیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو انہوں نے کہا بھی مولا علی سے ثابت ہے. میں کہا شکر ہے جناب اپنی عزت کی خاطر ہی بیان کیتا جو حدیث بیان تے کر دیتی جے کہ کھڑے ہو کے کھانا پینا جائز ہے سب کے نزدیک. انڈور گیم جیسے تاش کے لیے کھیلنا, نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ہائے ہائے صدقے جاؤں, اتنا تاش کے لیے کیوں جمع کرنا ہے؟ تاش تو روکی جا سکتی ہے. یہ کوئی یعنی اتنا لمبا میچ ہے کہ جو آپ اٹھ نہیں سکتے خوشو خوشو کے لیے اور یہ وہ, تو نمازیں تو جمع ہو جائیں گی. ہم تو شریف فتوا نہیں لگاتے ہیں, نمازیں آپ جمع کر لیں. تاش پہ اگر سود نہیں مطلب کوئی وہ جوا نہیں لگا ہوا, لوڈو پہ جوا نہیں لگا, انڈور گیمیں ہمارے نزدیک تاش کی بھی کوئی ممانعت نہیں. مسلم شریف کی حدیث کا بالکل غلط ترجمہ انہوں نے کیا ہے. میرا اس پہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں, شاید لاکھوں دیکھ چکے ہوں. لوڈو لکھیں LUDDO, لوڈو کی شریع حیثیت, انجینئر محمد مرزا, تاش, لوڈو, شطرنج, اس کے حوالے سے ساری میں نے چیزیں بیان کی ہیں کہ اصل میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے لیے کبھی کبھار آپ کر رہے ہیں نماز جمع, ٹھیک ہے کر لیں. ہم آپ کو شریع جو آسانی لینے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک جائز کام کے لیے شریع آسانی آپ لے رہے ہیں نا, تو آپ لیں, ہم نہیں منع کرتے. اکیڈمی کی ٹائمنگ یہی جاری رہے گی یا تبدیل ہوگی؟ اکیڈمی کی ٹائمنگ یہی رہے گی کیونکہ اس کی ہم نے برکتیں زیادہ دیکھ لی ہیں اس حوالے سے کہ پورے ملک سے جو لوگ بےچارے جن کو راتوں کو یہاں ٹھہرانا پڑتا تھا, بڑی مصیبت ہمارے لیے, ازمائش بنی ہوئی تھی. اب اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے, وہ صبح بھی چلیں فجر پڑھ کے, بڑی بڑی دور سے بھی لوگ, ایون ملتان سے بھی کوئی چلے نا تو وہ جیلم آ سکتا ہے اور ٹائملی یہاں سے نکل بھی سکتا ہے. اس لیے یہ ٹائمنگ تو یہی رہے گی, اس کو چینج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی پریکٹیکلی برکات بھی حاصل کر لی ہیں اس حوالے سے. یعنی اب یہ حالت ہے کہ جیلم کے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں, باہر کے شہروں کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں سے یہی حکمت نکالنی تھی کہ باہر کے لوگوں کو بھی موقع ملے, اور ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ایک طرف کے لوگ آتے ہیں. اس لیے یہ ٹائمنگ جو ہے اب پریکٹیکلی ہم نے اس کا, واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ایسی سامنے آئی ہے کہ ہم اس کا فائدہ دیکھ چکے ہیں, تو ٹائمنگ تبدیل کرنے کا کوئی وسوسہ بھی نہیں ہے ہمارے ذہن میں. جرابوں پر مسئلہ کرنے کے بارے میں وضاحت کریں, حدیث مبارکہ کا حوالہ آج ہی ریکارڈ ہو چکا ہے, آپ لکھ لیں یوٹیوب پہ جرابوں اور جوتیوں پر, شوز پر مسا, تو میرا کلپ کھل جائے گا. صحابہ کا اجماع ہے موزوں پر مسے کی حدیثیں علیحدہ سے ہیں, اس کو خفائن کہتے ہیں عربی میں, اور یہ جو سوت کی جو ہم جرابے پہنتے ہیں اس کو عربی میں ہی لفظ جرابین ہے, اس کی حدیثیں الگ سے ہیں. اب وہ ظلم یہ کرتے ہیں پگڑی والی حدیثیں دکھا گئے, اگر کوئی کہے جی ٹوپی ثابت نہیں, غلط ہے. چمڑے کے موزے بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, دونوں پہ مسا ثابت ہے, کلپ دیکھ لیجئے. مسئلہ 42, وضو غسل استنجے کے اوپر میرا ریکارڈڈ ہے تیمم پہ, اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا. دوران وضو کلی کرتے وقت اگر مسوڑوں سے خون آ جائے, خون لینے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں. 198 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, امام ابو داؤد نے باب بھی باندھا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا جی, اس لیے مسئلہ ختم ہو گیا. موسیقی سننے کے بارے میں وضاحت کریں کہاں تک جائز ہے. میرے بھائی موسیقی جو ہے نا, اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی, گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں, عورتیں عورتوں میں بیٹھیں, مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو, گستاخانہ نہ ہو. گانے بھی گائے جا سکتے ہیں, تھوڑی بہت اگر میوزک ہے یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے, یہ تو بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے جی, ایک پروگرام میں گاندھی صاحب نے اسے جائز بتایا ہے مگر ہم وضاحت کو سمجھ نہ سکے. گاندھی صاحب نے جس طرح وضاحت کیتی ہے نا, اس تو بعد بھی اگر کسی میں سمجھ نہیں آئی نا تو میں تو انہوں نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے, اب گاندھی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ گاندھی صاحب کی ان وضاحتوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اس حوالے سے. میرا موقف یہ ہے کہ میں سد ذریعہ کے طور پر بھی میوزک کو سد ذریعہ کے طور پہ, کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے, اس سے اجتناب کرنے کی ہی ترغیب دلاتا ہوں. گانا گنگنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بغیر میوزک کے گنگنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور میوزک میں بھی وہ اگر دف والا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. اگر فاتحہ نہ پڑی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی, بالکل رہ گئی جی. یوٹیوب پہ آپ لکھیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, میرا کلپ کھل جائے گا. تو باقی یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی, ہاں جی یہ حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے, الموطا امام مالک میں ہے, لیکن روایت کمزور ہے. اگر یہ روایت اتنی سیدھی ہوتی تو ہم یہ معاملات مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے, یہ روایت بڑی کمزور ہے. اس کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, امام بخاری نے باب باندھا ہے اور انہوں نے فہم کیا لیا ہے, چاہے انہوں نے دیکھے کتنا لمبا باب باندھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ امام ہو یا مقتدی, مسافر ہو یا مقیم, جاری نماز ہو یا سری نماز، اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت میں، سب پہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ہوں دسو یہ کدھر بڑھ سکتا ہے کوئی کہ اے انہوں نے ہر کیس کور کر دیتا ہے. اور الحمدللہ ائمہ اہل سنت میں سے تین امام تو فاتحہ کے مطلقاً قائل ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل. امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ جہری میں امام کا سن لیا جائے، لیکن احمد حنبل اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جہری میں بھی پڑھیں گے اور وہ سختوں میں پڑھا جائے گا. جو میرا کلپ بھی مسئلہ 84 ریکارڈڈ ہے، میں امام شافعی اور امام احمد حنبل کے ساتھ ہوں، جب سختے کی سنت موجود ہے اس کو جاری کرے. ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے کو مکروہ کہا جاتا ہے، بالکل مکروہ ہے جی، میڈیکلی غلط ہے، اس میں جراثیم جمع ہو جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے برتن کو، اس کو چینج کرنا چاہیے فوراً سے پہلے. اس طریقے سے جو برتن آپ نے اوون میں یوز کرنا ہے، جو چیز میڈیکلی صحت کے لیے مضر سے ثابت ہو جائے اسلام میں بھی اس کو استعمال کرنا حرام ہوگا. اسلام نے دو علوم بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 39 ہے میرا، ریویلڈ نالج، کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، یعنی نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس. اب یورینیم کی وجہ سے اسکن کینسر کاز ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا، لیکن ہمیں میڈیکلی یہ پتا ہے. لہٰذا یورینیم کو نیکڈ ہاتھ لگانا یہ حرام ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں اپنی جان کو خود ہلاک نہ کرو، خودکشی کرنا تو حرام ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سگریٹ جو ہے یہ پینا گناہ ہے، یہ اپنی سلو پوائزننگ ہے اپنے ساتھ. اسی طرح کی جتنی چیزیں جو سلو پوائزننگ میں آتی ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آئیں گی. دینی معاملات میں مشکل کی بجائے آسانی لینا، ایسی کوئی حدیث ہے؟ بالکل، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، متنفر نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانی بیان کرو، ان کو دین سے متنفر نہ کرو. لیکن آسانی کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو جی داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، لا مڈا دو خیر ہے، عورت کے لیے کوئی چہرے کا پردہ ضروری نہیں اتار دو، یہ نہیں ہے. شرعی حدود کے اندر جس طرح ہم آسانی دے رہے ہیں، سب سے بڑا آسانی ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. مسلم شریف میں 10 حدیثیں 1633 سے آن ورڈ کہ آپ زور و اثر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو. اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تینوں طریقے سے جمع کرتے تھے، زور کے ساتھ اثر بھی جمع ہوتی تھی، درمیان میں بھی ہوتی تھی جمع سوری بھی، یہ جمع تقدیم کہتے ہیں، جمع سوری درمیان میں اور جمع تاخیر اثر کے ساتھ بھی زور، اس طرح مغرب عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے. فجر بہر اللہ دی پڑھنی ہوگی. تو ہم تو ثانیہ دیتے ہیں میرے بھائی، ہم خود ننگے سر نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، ہم تو ثانی دیتے ہیں. خود پینٹ شرٹ نہیں پہنتے لیکن کہتے ہیں پینٹ شرٹ بھی پہننا جائز ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے. الٹا لیٹنا کیسا ہے؟ منع کیا گیا، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے میڈیکلی بھی یہ غلط ہے، اور یہ دوستیوں کا بھی طریقہ ہے کہ ان کو الٹا لٹا کے جو ہے ان پہ عذاب ڈالا جائے گا. مردے کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا درست ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے، لوگوں نے بس عجیب و غریب چیزیں مشہور کر لی ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جو مردہ موت کے قریب ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو تلقین کرو، بخاری میں ترمذی میں روایتیں موجود ہیں. لیکن وہ تلقین اس کو یہ نہیں ہونی کہ پڑھ تو کلمہ، بلکہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے اس کو سن کے. باقی حضرت عثمان سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ وہ مردے کو جب بھی کوئی جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان الذی لا یموت، پاک ہے میرا رب جسے موت نہیں آئے گی، انسان کو موت آ جائے گی. تو میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو میں بل مردے کو دیکھ کے یہ پڑھ لیتا ہوں سبحان الذی لا یموت، پاک ہے وہ اللہ جسے موت نہیں آئے گی. روایت کمزور ہے لیکن یہ تو کوئی روایت نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں، وہ بھی میں ترغیب نہیں دلا رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں اجتہاداً. اجتہاد جب جائز ہے تو ضعیف روایت بھی اس جگہ پہ عمل کرنا جہاں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو، بھی اجتہاد کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے. بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے بیان کر دیا. عوام الناس میں یہ عام ہے کہ مرحوم کے اہل خانہ کے ہاں دعا کی جاتی ہے، ایک آدمی دعا سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا، یہ تو تماشا بنا ہوا ہے، آنے وقت بھی چکو جی آتے، حالانکہ وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا ٹائم گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ایک بار دعا کر لی کافی ہے، بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے بھی میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، قبر پہ جا کے دعا کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے مردے کو دفناؤ تو قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، بالکل کریں، قبر پہ دعا جا کے کریں. اور تعزیت کے لیے بھی اگر آپ گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، فاتحہ نہ پڑھو، کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھو، دعائیں مغفرت وہی کریں، اللہ مغفر لی حینا و میتنا، جائز ہے. ایک عالم نے سوال کے جواب میں کہا کہ بتیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، اس لیے کالی پگڑی نہیں کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں رومال رکھیں، تو ان کو کہیں کہ آپ جو رومال رکھنے والے ہیں نا، آپ بھی بدتی اور گمراہ ہیں ایک اس طبقے کے لیے جو تعداد میں آپ سے بھی زیادہ ہے، وہ کہتا ہے آپ کی مخالفت کرنی چاہیے. ان دسو کے کرو گے؟ یعنی نبی علیہ السلام اس طرح تو پھر ان کو پھکیے دے، مجھے پتا یہ اہل حدیث کی اس میں سے سمیل آ رہی ہے سوال میں سے، تو اہل حدیثوں کو کہیں کہ رفع الیدین کرنا شیعہ کا طریقہ ہے، تو آپ رفع الیدین بھی چھوڑ دیں، جیسے آپ نے کالی پگڑی چھوڑ دی ہے نا, بخاری مسلم چھوڑ دی ہے, تو رفع الیدین بھی چھوڑے, خام خواہ لڑائی رکھی ہوئی ہے, جو بندی بریلوی تو انہوں جفے مار لیں گے تو کہیں گے نہیں سنت ہے, تو یہ بھی سنت نہیں ہے. یہ سنت جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کی ٹسل کی نظر ہو چکی ہے, اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جب تک ایران سعودیہ ٹسل نہیں تھی, آپ پرانے اہل حدیثوں کو اگر آپ کتابیں اٹھا کے بھیجیں دیکھیں, اتنے شیعہ حسینی نہیں ہیں جتنے اہل حدیث علماء حسینی تھے. سید داؤد راز, میں نے خلافت راشدہ کے 30 سال میں ان کی عبارتیں دکھائی ہیں, مسئلہ 162B میں. 162A جو ہے وہ نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات شیعہ کی کتابوں سے پیش کیے, اور یہاں سنیوں کی کتابوں سے. تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, اس کی پھکی ہی اس کا حل ہے جو آپ کو دے دیا ہے, کہ چونکہ شیعہ بھی رفع دین کرتے ہیں آپ نہ کیا کریں, شیعہ بھی نماز جمع کرتے ہیں آپ نہ جمع کیا کریں, شیعہ بھی قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوئی اور قبلہ اپنا بنا لیں تاکہ ان کی نہ ہو. کس کس کے معاملے میں کریں گے, ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں, بہت ہوگی جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد نبوی میں دفن ہوں گے, مسجد نبوی میں نہیں دفن ہوں گے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسئلہ 12 ریکارڈ کرایا, اور مسئلہ 127B امام مہدی علیہ السلام کے اوپر, اس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہیں. جامعہ ترمذی کی سے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے حجرہ عائشہ میں, ایک قبر کی جگہ خالی ہے. المستری الحاکم میں بھی اور کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں, میں نے ساری حدیثیں بتائی ہیں. مسئلہ 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. پوسٹ مارٹم سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے, اگر ہاں تو مسلمان معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندہ چیزوں زندہ کو جس جن چیزوں تکلیف ہوتی ہے, یہ حدیث تو ہے صحیح مسلم میں کہ زندہ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ مردہ کو بھی ہوتی ہے. اور سوال تو پورا لکھو نا, اللہ تو بندو جملہ تو پورا کرو نا. اچھا ٹھیک ہے, جملہ تو لکھے نا, یہ نکال کے دینا مجھے, ہاتھ میں پکڑائیں نا میرے بھائی, میں نے تو نہیں کرنا نا, ہاتھ میں پکڑائیں ان کو دے مجھے پکڑائیں. اچھا تو پوسٹ مارٹم شری عذر کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا, قاتل کو تلاش کرنے کے لیے. شوقیہ تو کوئی بھی نہیں کرواتا. قرآن پاک میں آیا کہ قصاص میں زندگی ہے انسانیت کی, انسانیت دو چیزوں پہ چل رہی ہے, احترام جان اور احترام مال, اور تیسری احترام عزت, وہ جان میں ہی آ جاتی ہے. جس معاشرے میں عزت و ابرو نہ ہو, جان کی نہ حفاظت ہو, مال کی حفاظت نہ ہو, وہ معاشرہ کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے جو حجت الوداع کے خطبے دیے ہیں, ایک یوم النہر کو خطبہ, فرمایا کہ تمہاری جان, تمہارا مال, تمہاری عزت ایک دوسرے پہ اسی طرح ہی حرمت رکھتی ہے جس طرح آج کا دن اور آج یہ مہینہ اور شہر مکہ. اب آپ کو سمجھ آئی کتنی بڑی بات کی حجت الوداع کے خطبے میں. مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں خطبہ مل بھی جائے گا بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو پوسٹ مارٹم اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ قاتل کو گرفتار کیا جائے. اسلام میں قاتل کو معاف کرنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے, کہا گیا قاتل کے کو ضرور قتل کیا جائے, اور قرآن میں کہا گیا قصاص میں زندگی ہے. باقی چیزوں میں کہا گیا کہ صبر کرو, شکر کرو. قصاص کا کہا گیا معاف نہ کرو, آخری درجے تک کرو, ورنہ تو کھلی چھٹی مل جائے گی. آج عدالتی نظام نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ, تو یہ عدالتیں کتنی بڑی نعمت ہیں. میں اس لیے ہمیشہ عدالتی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں. ایون عدالتیں غلط بھی ڈیسیژن بعض اوقات دیتے ہیں, میں تب بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے, لیکن خدا کی قسم اگر عدالتیں نہ ہو نا تو گلی گلی قتل عام ہوگا. آپ کی 10 لاکھ فوج ہے, آپ 1 کروڑ فوج بھی رکھ لینا, قتل عام نہیں آپ رکوا سکتے جب تک عدالتی نظام آزاد نہیں ہوگا. کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہوگا سزا ہوگی, کیس چلتا ہے, ابھی اس لیے رکا, ورنہ تو لوگوں کو اتنی دشمنی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار انہوں مارتا میں کل نو پھڑا جاؤں گا, میرے بچے نہ کہ بنے گا, اس لیے لوگ رک جاتے ہیں. ورنہ تو گلی گلی قتل عام ہو اگر یہ عدالتی سسٹم نہ ہو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم بھی ہے اگر کوئی نہیں بھی ہے تب بھی عدالت میں پیش کر کے گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہونا چاہیے. گواہ نہیں ہے تو پھر کسی, سیدنا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 100 مجرموں کو آزاد کرنا یہ جرم نہیں ہے, لیکن ایک بے گناہ کو سزا ہو جانا سب سے بڑا جرم ہے. کیوں کہ یار اس طرح تو پھر مطلب نظام تتر بتر ہو جائے گا. تو عدالتی نظام کی کمزوریوں کا سہارا لے کے ماورائے عدالت قتل یا ماورائے عدالت لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اسلام میں حرام ہے, اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ حرام ہے. کسی کو چاہے برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے, یہ حرام ہے. ہدایت اور صراط مستقیم کیا آگے لکھا ہے, کیا مومن کبیرہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں کبیرہ گناہ مومن کر سکتا ہے, لیکن توبہ کر لے گا بعد میں. ہدایت اور صراط مستقیم میں پچھلی دفعہ بول چکا ہوں, مسئلہ میرا 78 ہے, ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے, اس میں مسئلہ 78, صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوال. ٹھیک ہوگا جی. شادی کا سنت طریقہ کیا ہے, یہ 2 منٹ میں بتا دیا جائے. شادی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی فال نہیں ہونے چاہیے, مشکات میں کتاب النکاح چیپٹر پڑھ لیں، اس میں آپ چیزیں دیکھ لیں. باقی جو کلچرل چیزیں ہیں اس میں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جو سلامی دی جاتی ہے یا اس کو سہرا اپنایا جاتا ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جو خلاف شرع چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہوگا جی. جمعے کو زہرین کا طریقہ کیا ہے؟ جمعے کو زہرین کا طریقہ یہ ہوگا کہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد آپ عصر کے چار فرض پڑھ لیں اگر مقیم ہیں، اور مسافر ہیں تو دو فرض پڑھ لیں. گھروں میں یہ جانور کھلونے رکھے ہوتے ہیں، گڑیاں موجود ہوتی ہیں تو جائز ہیں، تلاوت بھی ہو جائے گی. سیدہ عائشہ بخاری مسلم میں آتا ہے گڑیوں سے کھیلتی تھی. اسلامک رولنگ آن پکچرز میرے یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، تو میں نے ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں. یہ الحمدللہ ہمارے سوالات جو میرے پاس جتنی پرچیوں کی شکل میں آئے تھے نا جی، دے دو. ٹھیک ہے. نہیں نہیں میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا. ہاں جی ہاں ہاں تعظیمن کھڑے ہونے کے بارے میں بس یہی ہے اور نہیں. ہاں بس ٹھیک ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس کا برا مانتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. آپ کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام منع کر دیتے تھے، آپ کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے. لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ جب آئے تو آپ نے فرمایا قومو الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو، اسے اتارو. کسی کو رسپیکٹ دے کے کھڑے ہونا یہ جائز ہے، وہ بندہ ڈیمانڈ نہ کرے نہ اس کے دل میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اور میرا اس پہ آلریڈی کلپ ریکارڈڈ ہے، کاش آپ لوگ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں. دنیا جان کی باتیں میں نے مینیجیبل فارم میں، استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے، میں نے یہ ساری حدیثیں بیان کر کے، یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے، جائز ہے. استاد کا ڈیمانڈ کرنا غلط ہے، اس کے دل میں تکبر آنا غلط ہے. شاگرد ضرور کھڑے ہوں، احترام دیں. پرائم منسٹر آتے ہیں، باقی لوگ احترام دیں ان کو. اسمبلی میں کھڑا ہو جانا چاہیے پرائم منسٹر کے استقبال کے لیے، لیڈر ہے وہ، تو اس کو پروٹوکول دے. لیکن اس کے دل میں خواہش نہ ہے کہ لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ چیک کر سکتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوا تو اس کو تیکھی نظروں سے نہ دیکھے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے بھی آفیسز میں کبھی ڈی جی آتے ہیں، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور میں کبھی کبھار نہیں بھی کھڑا ہوتا. ہمیشہ ہی تو نہیں کھڑا ہونا نا، کبھی کبھار نہیں بھی کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے جب کھڑا ہو کے آپ سے سلام لے رہا ہے، اب آپ بیٹھ کے سلام لیں گے تو تکبر آ جائے گا، پھر آپ ضرور کھڑے ہو جائیں. وہ جیسے پتا نا مشرف صاحب ایک دفعہ واجپئی کو ملنے کے لیے گئے تو وہ کھڑے ہو کے سلام کیا تو واجپئی فوراً کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس وقت کتنی نفرت چل رہی تھی، اور وہ ایک پنجے کی وجہ سے دوبارہ سے پھر وہ امن کی آشا شروع ہو گئی. تو جب آپ کے سامنے آگے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ ضرور کھڑے ہو کے سلام کریں. لیکن اگر آپ نہیں کھڑا ہونا چاہتے، ویسے کوئی کمرے میں انٹر ہوا ہے تو وہ جائز ہے. لیکن ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے سلام کر رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھنسے ہوئے نہ ہو، جس طرح میں یہاں پھنسا ہوا ہوتا ہوں، بعض کا نہیں اٹھ سکتا، وہ معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. ہاں جی. نماز مغرب اور عشاء کے وقفے کے بعد اپنی مجلس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. مجلس نمبر 3 جو آج ہماری الحمدللہ 1 اپریل 2018 کو ریکارڈ ہو رہی ہے. کوشچن آنسر سیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں سرگودا سے، امداد اللہ بھائی، انہوں نے کچھ کوشچنز لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ ان کے چونکہ کوشچنز بہت زیادہ تھے تو یہ خود ہی پوچھ لیں، ون ٹو ون مجھ سے کوشچنز کر لیں، بجائے یہ کہ میں ساری پرچیاں پڑھوں. ان کو کالر مائک بھی ہم نے لگا دیا، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی آواز بھی بیچ میں ریکارڈ ہو جائے گی. جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جناب.
بسم اللہ الرحمن. پہلا سوال ہے کہ کمرے میں ٹی وی لگا ہو لیکن میوٹ ہو، انسان کے سامنے نہ ہو، ایک جانب ہو، تو اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے؟
دیکھیں جی، ٹی وی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی اگر کمرے میں سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اور نماز میں آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور نماز میں وہ دیکھنے میں بھی اس کی تصویر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی. سامنے والا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ وہ انجانے میں بھی نظر پڑ جاتی ہے. باقی تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر ہو ایسی جو تعظیم کی نیت سے ہے یا نمایاں جگہ پہ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سامنے لگی ہو یا دائیں یا بائیں، بہرحال وہ عزت کا مقام ہی ہے، تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے. پیچھے ہو یا ایون مصلے پہ تصویر بنی ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذلت کا مقام ہے. اور یہ میں جو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام فقہا کے نزدیک، ایون حنفیوں کے نزدیک بھی. تو ٹی وی کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس کی ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت آپ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ لیں. اور گھر میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علی مرضوان نے مسجد بیت بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور کئی واقعات بخاری اور مسلم میں ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں انہوں نے آ کے ریکویسٹ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے جائیں, وہاں جا کے آپ دو نفل پڑھ دیں, ایک جگہ پہ ہم اس کو مسجد بیعت بنا لیں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ نفلی نماز ادا کرتا ہے. اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, ان میں کچھ نہ کچھ نوافل ادا کیا کرو. قیام اللیل بھی ایون گھر میں ہی کرنا بہتر ہے جس کو قرآن آتا ہے. ہم تو مسجد میں اس لیے کر لیتے ہیں کہ چلو ہم قرآن سن لیں گے, ادروائز جو حافظ قرآن ہے گھر والوں کو جگا سکتا ہے وہ گھر میں قیام اللیل کروائے, ٹھیک ہے نا جی. تو گھر میں ایک حصہ مخصوص ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کر سکیں گے. وہاں پہ اگر کوئی بچہ چلا جاتا ہے یا کوئی اس طریقے سے پیشاب والا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صاف کر لیں. مسجد بیت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے, صحابہ کی سنت ہے.
اگلا سوال یہ ہے کہ نماز وتر, نماز تراویح, قیام اللیل, تحیات المسجد کے وضو, تحیات الوضو کے نوافل اور منت کے نوافل, یہ تمام نوافل کیا قیامت کے روز انسان کے فرض کی کمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کریں گے فرض کے متبادل؟
منت کے علاوہ سارے ہو جائیں گے, کیونکہ منت والے تو آپ پہ واجب تھے, وہ آپ نے پوری کرنی تھی. باقی جتنے ہیں وہ آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں, کوئی اللہ کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی, چاہے وہ تحیت المسجد ہو, تحیت الوضو ہو, وتر ہو, قیام اللیل ہو, تراویح ہو, یہ سب آبلیگیٹری نہیں تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کوتاہی نکلے گی, اللہ فرمائے گا میرے بندے کے اگر نوافل ہیں تو اس کو اس کے ایکویلنٹ توڑ لو. اور یہ یاد رکھیے گا احادیث میں صرف دو ہی ٹرم ہے, فرض نماز اور نفلی نماز. یہ سنت موقعہ, وتر, یہ ساری ٹرمز, وتر کی تو چلے حدیث میں ملتی ہے, وہ بھی نفلی عبادت ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, لیکن مت چھوڑو. فجر کی دو سنتیں اور عشاء کے وتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں سفر میں بھی. اور عام حالت میں یہ سب کی سب نفلی عبادات ہیں. نفل ان عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو. اس لیے آپ دیکھیں جو جماعت المسلمین والے ہیں نا, ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ ظہر کی نماز, وہ کہیں گے ظہر سے پہلے چار نفل, ظہر کے چار فرض, پھر دو نفل, پھر دو نفل. وہ سنت کا نام ہی نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں یہ تو فقہاء نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں, احادیث میں تو یہ نوافل ہیں. واقعی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام چار نوافل جو ہیں وہ ظہر سے پہلے پڑھتے تھے, دو ظہر کے بعد, دو مغرب کے بعد, دو عشاء کے بعد, دو فجر سے پہلے, بارہ رکھتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. تو یہ بارہ رکھتے ہیں فضیلت والی ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو, بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو, اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی. کیوں جی جماعت المسلمین والے نفل ہی کہہ دیں نا, بلکہ وہ تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اگر کوئی سنت موقع کہہ دے وہ کہتے ہیں نہیں,
کہتے ہیں نا سنت عمل کو کہتے ہیں.
ہاں سنت عمل کو کہتے ہیں. ہاں
یہ بات ٹھیک ہے.
ہاں تو
انسان کی بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں فجر کی, مغرب کی اگر قضا ہو جاتی ہیں تو انسان, یا کسی جائز وجہ کی وجہ سے انسان کے اختیار میں نہ ہو, اور جب وہ انسان قضا نماز پڑھے تو اللہم اجرنی من النار فجر کے بعد والے اذکار میں پڑھ لے, اور جو سبحان اللہ ہے وبحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ ہی پڑھ لے اور یہ سنت اذکار کر لے, تو کیا اللہ تعالیٰ یہی
جی اللہ سے امید ہے؟ آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, میں میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے رات کی سنت اذکار رہ جائیں, اگلے دن وہ ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اذکار کو شمار کر لے گا. جس طرح صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورت الملک پڑھ لے قبر کے عذاب سے رہائی ہوگی اس کے لیے. اب ایک بندہ رات کو پڑھنا بھول گیا, اب رات سے مراد ہے مغرب, مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں, عشاء کے بعد بھی, سونے سے پہلے بھی. اب اس کو فجر کے بعد یاد آیا یا زور کی سنتے پڑھنے لگا ہے اس وقت اسے یاد آیا, تو زور کے فرض پڑھنے سے پہلے پہلے اگر وہ پڑھ لیتا ہے وہ سورت الملک, اس کی رات کے وظیفے میں شمار ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. کیوں نہیں ہوگی؟ او پڑھو صحیح اللہ کا بندے, وہ کام کرو صحیح.
اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ دلیل ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ طلوع ہونے تک نہیں سونا چاہیے.
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو حدیث بھی ایک مشہور کی ہوئی ہے انہوں نے فیبریکیٹڈ کہ جو فجر کے بعد سو جائے اس کے عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد سونے سے منع کیا, وہ صحیح بخاری میں ہے, اور وہ اس لیے کہ تاکہ عشاء کی نماز کسی کی قضا نہ ہو جائے. اگر مغرب کے بعد کوئی سوتا ہے اور عشاء کے لیے قضا نہیں ہوتا اور الارم لگا لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس زمانے کو بھی آپ دیکھیں نا, اب کئی لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں چلو میں تھوڑی آنکھ لگا لوں تو کنفرم اس نے اٹھنا ہی ہوتا ہے, اس کے لیے معاملہ لگا ہے. البتہ فجر سے اشراق تک سونے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے, اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ خصوصاً انفیوں کی طرف سے مشہور کی جاتی ہے. خود یہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے اجتماعی اعتکاف کروائے ہوتے ہیں رمضان میں, فجر اول وقت میں پڑھتے ہیں. ویسے ہی اہل حدیث کو کہتے ہیں یار اہل حدیث نہیں جلدی فجر پڑھ لیں. رمضان میں انفی جو ہیں وہ بعض کا اہل حدیث سے بھی پہلے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ پڑا ہوتا ہے. تو آپ ان کو پوچھیں وہ سنت کی, کہتے ہیں ذرا عوام کی سانی ہو گئی ہے نا, تاکہ لوگوں نے جا کے سونا ہوتا ہے نا, اور خود بھی اعتکاف والوں کو بھی سلا دیتے ہیں. اس وقت ان کو خیال آتا ہے, میں کہتا ہوں یہ ذرا لوگ اعتکاف والوں کو کہنا یہ ڈیڑھ گھنٹہ سونا نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ سارے جعلی مسئلے انہوں نے بنائے ہوئے, کوئی اس کی اصل نہیں ہے.
تخت پوش کی جگہ جیسے پرانی روایت تھی, اگر کھجور کی چٹائی اس کے نیچے فوم لگا کے جانماز بنا لی جائے تو کیا اس سے زیادہ ثواب ملے گا, زیادہ یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے جو انسان کے بس میں ہے؟
ہاں جی بالکل, تخت پوش ہمارے گھروں میں ہوتا تھا. تخت پوش میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ صرف سجدہ گاہ بنی ہوتی ہے, وہ بلکہ پورا جانماز ہوتا ہے لکڑی کا, ٹھیک ہے نا جی. اس کے اوپر نماز لوگ پڑھتے تھے, وہ بیسیکلی مسجد بیت ہی ہوتی تھی, کیونکہ بچوں کو بھی پتا ہوتا تھا یہ نماز پڑھنے کی جگہ, اس پہ نہیں چڑھنا. وہ مسجد ایک آپ سمجھ لیں پورٹیبل مسجد بیت تھی, فلیکسیبل. جس طرح ابھی انڈونیشیا میں, آپ کو پتا ہے انڈونیشیا میں یہ ہوا ہے کہ وہاں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا, پاکستان میں تو یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے وہ تب بھی مسلمان ہے. انڈونیشیا میں چونکہ شوافے ہیں, شافیوں کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے اور واجب القتل ہے. وہاں پہ 90% لوگ نماز پڑھتے ہیں جی. حج عمرے پہ بھی یہ لوگ ذرا دیکھیں آپ ان کو کتنے آئے ہوتے ہیں. اچھا انڈونیشیا میں کیا ہوتا تھا کہ زور کی نماز کے وقت ٹریفک بلاک ہو جاتی تھی. گورنمنٹ نے کہا یہ چکر کیا ہو گیا, تو پتا چلا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے دفتر سے باہر نکلتے ہیں. ہزاروں لوگ جب گاڑیوں میں نکلیں گے تو ٹریفک بلاک ہوگی. انہوں نے موبائل مسجدیں انٹروڈیوس کرائی ہیں, سر میڈیا پہ آیا ہے, آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں. انہوں نے بڑے بڑے دفاتر کے پاس بڑے بڑے لا کے ٹریلے کھڑے کر دیے جن میں مسجدیں ہیں. آپ کو دفتر سے گاڑی ڈرائیو کر کے مسجد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد آپ کے پاس آئی ہوئی ہے. سر آپ نیچے اتریں, ٹریلے کا دروازہ کھلے گا, اتنا بڑا کنٹینر ہے, آپ نماز جماعت سے ادا کریں, اوپر آفس میں چلے جائیں. ہر آفس نے اپنے اپنے ٹریلے نیچے کھڑے کیے ہوئے. موبائل مسجدیں, یہی موبائل مسجدیں اس وقت جائنماز کی شکل میں تھی جو ہمارے لکڑی کے ہوتے تھے, کہ آپ نے اگر جگہ شفٹ کرنی ہے, چاہے انہوں نے ہوں اتنے نہیں تو اتنے رکھ دو, وہ پاکیزہ تو رہے گا نا. اس کے اوپر وہ گھر میں ابھی بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور چٹائی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی افضل ہے. ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام بھی خمرہ پہ نماز پڑھتے تھے, وہ کھجور کی چھال کی تھی. مٹی بھی پڑھنا افضل ہے. زمین کی جن سے جتنی چیزیں ہیں, ماربل ہو, مٹی ہو, خمرہ ہو, کھجور کی چٹائی ہو. ہم نے تو اپنی ہوش میں کھجور کے پھوڑوں کے اوپر نمازیں پڑھی ہوئی ہیں باقاعدہ, ابھی بھی چند ایک مسجدوں میں رہ گئی ہیں. لیکن اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو اگر وہ تھوڑے پرانے ہو جائیں تو بعض کا وہ مطلب وہ انسان کے لیے کبھی بعض کا کوئی چیز گھس جاتی تھی, اس کی تھوڑی سی نکلی ہوئی کوئی پورشن. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں نا وہ زیادہ بہتر ہیں, وہ نہیں نکلتی ہیں. وہ دوسری جو آج کل یہ سیلمگیر بننی ہیں کہڑی ہیں نا, وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں, ہاں دب, عربی میں لفظ دب ہے, یہ عربی لفظ دب کا, دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو, یہ عربی کا لفظ ہے, قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب اس طرح کے اگر پھوڑ ہوں دب کے بنے ہوئے, دب سے بہتر ویسے کھجور کی چٹائی ہے, اس میں سے جو ہے نا کوئی اس کی چھلتر وغیرہ نکل کے تم چبڑنے لگی. اچھا ان کے ان چیزوں کے جانے کے نقصان ہوئے ہیں, انہیں سنت سے محروم ہو گیا. دوسرا ایک بڑا سوشل نقصان ہوا ہے, لوگوں مراد پہنے بند ہو گئے. پہلے لوگوں کو یعنی میں راب پڑ جایا کرتے تھے, نشان پڑ جایا کرتے تھے. اب مجھے اگلے دن بھی ایک بندے نے سوال کیا, یار لوگوں مراب کیوں نہیں پہنتے, ٹھیک ہے مرو پھر بھی تھوڑا بہت پیا ہوا ہے اس زمانے کا. تو وہ اس لیے کہ اس کے اوپر آپ ایک سال بھی نماز پڑھے نا مسلسل تو نشان پڑ جائے گا. ہم پڑھتے ہیں قالینوں کے اوپر, اس کے اوپر نشان نہیں پڑے گا. لیکن ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جس نوں مراب پہ جانا جی وہ جنتی ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور جو قرآن میں آیا نا کہ صحابہ کرام کے چہرے جو ہیں ان پہ سجدے کے آثار دکھائی دیتے ہیں, ظاہر صحابہ کرام تو مٹی پہ اور پھوڑ وغیرہ پہ نماز پڑھتے تھے, آثار تو تھے. آثار کا مراد یہ نہیں کہ نشان بھی ہو, یہ نہیں ہے کہ جس کے چہرے پہ نشان نہیں ہے. کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جس طرح نٹی گٹیز آئی ہیں نا بخاری مسلم میں, کہ آپ کے چہرے مبارک کی رنگت یہ تھی, بال اس طرح تھے, یہاں پہ کن پٹی پہ سفید تھے, یہاں ایسا تھا, آنکھیں ایسی تھیں, کسی جگہ یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ آپ کی پیشانی پہ سجدے کے داغ بھی تھے، ورنہ یہ رپورٹ ہوتا ہے اگر یہ کوئی فخریہ چیز ہوتی. تو میرا اپنا گمان یہ کہ نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک پہ نشان نہیں تھا، ورنہ یہ رپورٹ ہوتا. آپ کی تو کتنی نٹی گٹیز رپورٹ ہوئی ہیں، یہ کسی نے نہیں رپورٹ کیا. تو یعنی یہ دب والا جو مسئلہ ہے نا، اسی پہ نشان پڑتے ہیں. جو صحابہ کے بارے میں آیا نا، وہ قطن یہ نہیں آیا کہ فزیکل نشان ہے. اللہ فرماتا ہے تم ان کے سجدوں کی جو اثرات ہیں نا، وہ ان کی پیشانیوں پہ دیکھو گے، یعنی پیشانیوں پہ جو ایک روحانی چیز ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. ورنہ اگر کوئی کہے نہیں نہیں اس تو مراد ہوا ہے، تو ان کو کہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کو تو محراب ڈلے ہوئے ہیں، تو کیا دعوت اسلامی والے مان لیں گے؟ دعوت اسلامی والے محراب کو تبلیغی جماعت والے مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے. محراب پڑھنے سے کوئی جنتی نہیں ہوتا جب تک اس کے عقائد اور اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی.
طارق میر صاحب نے بھی بیان نہیں کیا،
کیا
باقی اس نے تمام نٹی گٹی بیان کی ہیں،
محراب والا نہیں کیا.
محراب
نہیں ہوگا، میرا اپنا گمان ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہاں پہ باریک سی ایک لائن تھی، یہ دو بھویں جس طرح میری ملی ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کی نہیں ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ہلکی سی ایک لائن تھی. اور جب آپ غضبناک ہوتے تھے تو یہاں سے ایک رگ تھی جو آپ کی بالکل واضح نظر آتی تھی، غصے کی وجہ سے وہ سامنے نظر آتی تھی. اس لیول تک چیزیں بیان ہوئی ہیں، محراب تو کوئی نہیں بیان ہوا. نہیں ابرو ملے ہوئے تھے، لیکن بیچ میں باریک سی ایک لائن تھی جو اس کو جدا کرتی تھی، ٹھیک ہو گیا جی.
اگلا سوال ہے،
وہ ملے ہوئے حدیثوں میں اس لیے آتا ہے کہ ایک بالکل لادہ لادہ ہوتے ہیں نا، ویسے نہیں تھے، ملے ہوئے تھے لیکن اس میں ایک باریک لائن تھی اور وہ نس نظر آتی تھی، ٹھیک ہو.
یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہوتے ہی نماز نہ پڑھیں اور لیٹ کریں، لیکن پھر بھی مقررہ وقت میں وہ نماز ادا کر لیں، تب بھی اس کی وجہ سے، اس تاخیر کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا.
جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ مولوی حضرات نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا ساری نمازوں کا نہیں ہے کیس. فجر اول وقت میں ہے، مغرب اول وقت کے اندر ہے، بہت ستارے نہ نظر آئیں. اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام اجرے کے باہر آگے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بچے اور بوڑھے سو چکے ہیں، عورتیں سو چکی ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں. آپ نکلے اور آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا نا تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا. عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے، لیکن انہی اہل حدیث حضرات سے پوچھیں کہ سعودیہ والے تو گھڑی پہ گھڑی چڑھ کے ڈیڑھ گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد، ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا؟ وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں. تو اگر حنفی بچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے، وہ اس کو افضل سمجھتا ہے. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، غالباً حضرت عمار بن یاسر ہیں، کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے تھے. لیٹ سے مراد یہ کہ وقت کے اندر پڑھ لینا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں، اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، ان دونوں ایجز کے درمیان جو اللہ نے آسانی دی ہے آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے ہیں ایک مستحب کام کے پیچھے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے، کر لو ثواب، نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ لوگوں کو ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، کہہ کے نہیں لیکن انڈائریکٹلی. وہاں نہیں آپ کو خیال آتا کہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے سر نہیں کبھی پھرے؟ تو کہتے ہیں یار سنت ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ. تو یہ بھی میرے بھائی، یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے، مستحب ہے، صحابہ کا اختلاف ہے. تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز گرمیوں میں ڈیلے کی ہے، بہت ڈیلے کی ہے، اور کہا کہ سورج کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. لیکن ہمارے کیا ہے، کیا حنفی کیا اہل حدیث ساروں نے زہر کا ٹائم ایک بجے فکس کیا ہوا، ڈیڑھ بجے. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا، سوائے چند دیوبندی حنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے، وہ ڈھائی پونے تین تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں زور، اور میں الحمدللہ اہتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، اہل حدیث نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے، سوائے چاند ایک لوگوں کے، انہوں نے جمعے کا ٹائم بھی فکس کیا ہوا ہے، گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی عوام کی سہولت کے لیے. تو یا پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں نا، جب آپ نے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی حدیثیں سنا دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے جی، ہو سکتا ہے جی اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں، اس دوران آپ کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا سی تو کیوں نہیں پڑھیا؟ یار اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کو میتھ آتی ہے، آپ کو نہیں آتی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا ہے کہ اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے، وہ ایک منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو اور گرفت نہیں کرے گا, کیونکہ ٹائم باقی تھا. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے ناانصافی کرنے والا ہے, وہ عدل کرنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے خام خواہ, بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے تھے, ٹھیک ہے جی. اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے, کسی مولوی نے نہیں, عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں نیک بستی میں جاؤ, وہاں جا کے وقت گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کرو. وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے, وہ موحد تھے, ایک اللہ کو پکارنے والے. یہ نیک بندے تو فوراً اپنے لے آدھے, میں تا نال کلیئر کر رہا, تھوڑے نہیں سن, وہ ساڈے والے سن نیک. تو وہ راستے میں مر گیا. اب وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا, اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا, جنت کے فرشتے کہہ رہے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے, دوزخ میں لے گے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا, ان کو کہا کہ زمین ناپو, زمین کو حکم دیا, زمین سکڑ گئی, حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا, ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جس کو کہتے ہیں قانونی کاروائی پوری کروائی, جو اس کے رولز ہیں, لیکن آف دا وے جا کے سپورٹ کیا نا, آن دا وے تو وہ دور ہی تھا. یہ ہے اللہ کی رحمت, ٹھیک ہے, اللہ سے رحمت کی امید رکھیں. یہاں مولوی جو کہتے ہیں نیٹ بھی پڑی تب بھی گناہ دیا جائے گا, نہیں, وہ گناہ اس صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں. وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک لمبا خواب دکھایا گیا تھا, اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوا ہے, اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے, سر پچک جاتا ہے, پھر وہ صحیح ہوتا ہے, پھر پچکایا جاتا ہے, اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے. اور بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص تھا جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا تھا. یعنی ایک بندے کی روٹین ہے کہ فجر کی نماز وہ آ کے زور کے وقت میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, قضا کر رہا ہے, روزانہ ہی لیٹ اٹھتا ہے, تو یہ اس کے اوپر ہے. کبھی کبھار ہو گیا تو صحیح مسلم حدیث ہے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لے. نبی علیہ السلام کی تو اپنی نماز بھی فجر کی رہ گئی تھی, تو آپ نے صحیح مسلم میں آتا ہے سورج نکل آیا تو اس وقت پڑھی تھی, کوئی مسئلہ نہیں.
بڑا کمزور سا مسلم ہوں میں, صرف فرض نماز اکثر جماعت کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں, 3 وتر پڑھتا ہوں اور 2 قیام اللیل پڑھتا ہوں. اب کچھ سٹیمنا بنایا تو اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ 4 نفل اشراق عوابین کے پڑھ لیا کروں یا اس سے بہتر ہے کہ کوئی 12 میں سے 4 سنتے پڑھ لیا
کروں؟ نہیں سر, 12 ہی پڑھے ہیں جو نبی علیہ السلام کا عمل ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں فرض نماز کی 17 رکھتے ہیں, اس میں میں نے بتایا کہ فرض کے علاوہ 12 رکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ کروڑوں اشراق اس کے برابر نہیں ہے, کیونکہ اشراق آپ کی روٹین نہیں تھی, تہجد آپ کی روٹین اس لیے تھی کہ وہ آپ پہ فرض تھی, کیا ملائل چاش آپ کی روٹین نہیں تھی, پڑھ لیتے تھے کبھی نہیں بھی پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 12 رکھتے ہیں نا, اس پہ جنت کی بشارت ہے, یہ آپ نے چھوڑی نہیں ہے, آپ اسی کے اوپر اہتمام کریں, یہی کر لیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. باقی وتر 3 ہی پڑھیں, میں بار بار تک 3 کی ترغیب دلاتا ہوں, اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے وتر والے چیپٹر میں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پوتا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر 8 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, نبی الاسلام کی انہوں نے زیارت کی ہوئی ہے لیکن شیر خوارگی میں, اس لیے ان کو صحابی نہیں ہم کہتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر حضرت ابوبکر جب فوت ہو گئے تو ان کی والدہ اسما بنت امیس کے ساتھ شادی کر لی تھی مولا علی علیہ السلام نے. اس وقت محمد بن ابی بکر کی ہارڈلی عمر 5 سال تھی. محمد بن ابی بکر نے کی پرورش ساری مولا علی نے کی ہے, کیونکہ ان کی والدہ نے نکاح حضرت علی کے ساتھ کر لیا تھا, اس لیے جنگ جمل میں اماں عائشہ کو جا کے سمجھاتے تھے کہ تو میری بہن ہے, یہ کام نہ کر. یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے, حضرت علی کے سمجھے آپ جرنیلوں میں سے تھے محمد بن ابی بکر. اور رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام, ان کا بیٹا ہے قاسم, اس سے امام بخاری نے روایت لی ہے کہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتا ہے صحیح بخاری میں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو 3 وتر پہ ہی پایا ہے, البتہ 1 میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن عمومی عمل 3 وتر ہے. ہم تو میرے بھائی 3 ہی پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کچھ اور ہے, وہ میری مسکراہٹ ہی لوگوں کو بتا دے گی کہ کیا وجہ ہے. ہم 3 سے کام نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہمیں 1 وتر والے جو مسئلہ ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہے, ٹھیک ہو گیا جی.
وتر 3 پڑھتا ہوں, سورۃ الاعلیٰ ابھی یاد نہیں ہے تو
ٹھیک ہے, یہ تو افضلیت ہے,
پڑھ لیتا ہوں دو دو کر کے ایک رکعت میں. اور
سورۃ الاعلیٰ تو افضلیت ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, تیسرے میں قل ھو اللہ احد, اور اگر 5 ہیں تو چوتھی میں آپ قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اس کو بھی آپ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو وتر کے بعد والی دو رکھتے ہیں اس میں سنت کیا ہے؟ مسند احمد میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, وہ کسی کو یاد نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اور صحیح مسلم میں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام فجر کی جو دو سنتیں تھیں نا اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے آپ. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طواف کے نوافل تھے ان میں بھی پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, دوسری میں قل ھو اللہ احد. کیوں؟ پورا دین ہے اس کے اندر, لا الہ قل یا ایھا الکافرون میں ہے اور الا اللہ سورہ اخلاص میں ہے. وہاں سارے بتوں کی نفی اور سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت, تو توحید کا یہ بیسیکلی نمونہ ہوتا تھا. تو اس لیے جتنی سنتیں ہیں نا اس میں افضل ہے کہ آپ ہر سنت میں, چاہے وہ زور کی چار سنتے ہیں وہ بھی دو دو کر کے پڑھیں تو افضل ہے, کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں, یہ افضل ہے, آپ کو محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ابھی دعائے قنوت یاد نہیں تو کیا تین دفعہ کل سورہ
اخلاص؟ نہیں, سورہ اخلاص کا تو تعلق, دیکھیں یہ لوگ اکثر سوال بھی پوچھتے ہیں, ان سے پوچھیں میرے بھائیو سورہ اخلاص دعا تو نہیں ہے, دعا کی جگہ دعا ہی لے گی, یہ پبلک میں مشہور ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا ہے مسئلہ 130 میرا وتر پہ, اس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہیں اس کی جگہ اور دعا پڑھے. اور سب سے بیسٹ دعا بخاری مسلم میں آئی ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, بخاری اور مسلم میں موجود ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعائیں مانگے نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے نماز کے بعد. نماز میں تشہد میں بھی مانگ سکتے ہیں. آیت ال جو آپ کا یہ قنوت وتر میں دعائے قنوت یاد نہیں ہے آپ یہ دعا پڑھیں, اور دعائے قنوت بہتر ہے کہ اس کو یاد کریں. دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے وتر نہیں ہوں گے, وہ ایک موقع ہے دعا کرنے کا. اور دعائے قنوت کے بعد دروشی بھی پڑھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, دعائے قنوت کے بعد دروشی پڑھنا بھی سنت ہے. نماز جنازہ میں بھی دروشی سنت ہے, عام نماز میں بھی, اور وتر میں دعائے قنوت کے بعد. تو آپ دروشی بھی پڑھیں اور ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ لیں, ربی جعلنی پڑھ لیں, کوئی سی دعا پڑھ لیں, آپ کی دعائے قنوت کیا اکویلنٹ ہو جائے گی. اس میں یہ نہیں ہے کہ دعائے قنوت ہی پڑھنے سے نماز ہوگی, افضل تو وہی ہے. ٹھیک ہو گیا.
عمرے پہ گئے ہیں روزے کی حالت میں, یاد ہی نہیں رہا کہ کمرے میں بیوی کے سامنے کپڑے چینج کر لیے, اس سے وضو اور روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا؟
کچھ بھی نہیں ٹوٹتا. یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جی احرام آپ نے جن کپڑوں میں احرام ہے انہی کپڑوں میں ہی کرنا ہے. احرام کا نام قطن یہ نہیں ہے کہ دو چادریں جو آپ نے لی ہیں اسی میں آپ نے پورا کرنا ہے. آپ روزانہ 10 دفعہ احرام بدلیں احرام کی حالت میں, لیکن سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے, کسی کو نائٹ فال ہو گیا, احتلام ہو گیا, اب وہ بےچارے وہ لوگ غسل خانے میں وہی چادر دھو رہے ہوتے ہیں کہ اسی چادر میں احرام کرنا ہے. یار آپ روزانہ ہر نماز کا چادریں بدلیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف مسئلہ یہ کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. اور یہ جو احرام کی چادریں یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا, جیسے ہم کرتا شلوار پہنتے ہیں, آپ کا عمومی لباس یہی تھا. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا تھا کہ ہم نے بغلوں کی سفیدی دیکھی. کرتے میں تو بغلوں کی سفیدی نہیں نظر آتی, وہ بیسیکلی آپ نے یوں چادر لی ہوتی تھی, جب آپ کسی کے لیے یوں دعا کرتے تھے نا تو بغلوں کی سفیدی. تو یہ آپ کا عمومی لباس تھا, دو چادریں نیچے والی اور اوپر والی, یہ عمومی لباس تھا. تو یہ لوگوں میں ویسے ہی مشہور ہے کپڑے بدل لیے, یا کسی بندے نے کپڑے بدل لیے تو اس کا وضو ٹوٹ گیا, کسی کے سامنے بدلے یا اکیلے میں بدلے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی کسی مرد, کوئی مرد کے سامنے اپنی شرمگاہ نہ کھولے, کوئی عورت عورت کے سامنے نہ کھولے, یہ بخاری میں ہے. لیکن بیوی کے ساتھ تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا نا, لیکن اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ آپ بیوی کے سامنے کپڑے اتار کے چلے جائیں. یعنی یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے نا, بالکل غیر اخلاقی حرکت ہے. اور میرا خیال نہیں کہ اس طرح کوئی کرتا ہوگا. وہ کپڑے چینج کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کرتا اوپر پہنا ہوتا ہے, پہلے شلوار اتاری پھر وہ پہن لیا, یا وہ تہمت کھول کے پہن لی, کوئی عرض نہیں, آپ بدل سکتے ہیں. اور احرام بھی سفید لباس نہیں ہے, صرف آپ جو مرضی لباس احرام میں ہو, ٹھیک ہے, صرف پیلے رنگ کو آپ نے منع فرمایا. وہ جو ڈارک پیلا, یہ جو یہ سادھوؤں کا ہوتا ہے نا, یہ وہ جو ہندو سادھوؤں کا یہ لباس ثابت ہے, لیکن احرام کے لیے منع کیا گیا. عام حالت میں یہ پہن بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ایک سوال میں کہہ کے جواب دے رہا ہوں, اس لیے کہ تاکہ چیزیں ریکارڈنگ میں آ جائیں, لوگ پوچھتے ہیں, مجھے بھی کوئی ریکال ہو جاتی ہے.
مسجد میں جب بھی جائیں وضو گھر سے کر کے جانا چاہیے, یہ قرآن و حدیث کے مطابق
جی بالکل صحیح ہے. مشکات میں 748 نمبر حدیث موجود ہے ترمذی کے حوالے سے کہ جتنے قدم بندہ چل کے جاتا ہے ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے مسجد میں گویا وہ نماز کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے, اور جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے. فرض نماز کے بعد بھی اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے, بخاری مسلم میں آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے, تو یہ افضل ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے جائیں. البتہ یہ کمپلسری کوئی نہیں ہے کہ جی آپ وہ بعض لوگوں کو تقوی کا اعزاز ہو جاتا ہے جی مسجد میں جا کے, اگر کسی مسجد میں زیادہ اچھا اہتمام ہے, آپ کے گھر میں گیزر نہیں ہے, مسجد میں ہے, صاف ستھرا ہے, بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں. جس طرح ہم لوگ تو ابھی یونیورسٹی سے اپنے آفیسز سے عادی ہو چکے ہیں واش بیسن پہ وضو کرنے کا, یعنی میں کھڑے ہو کے وضو کرنے کو کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں خلاف سنت ہے, خلاف سنت نہیں ہے اس میں کوئی, آپ سے سامنے کوئی اس طرح کی, وہ تو کل کو میں کہوں گا بغیر پوزے اور لوٹے کے وضو کرنا خلاف سنت ہے, ٹوٹی خلاف سنت نہیں ان کو نظر آ رہی ہے, کھڑے ہو کے خلاف سنت ہے. بھائی کھڑے ہو کے جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ منع کر دیا گیا, کھڑے ہو کے ایسی جگہ پہ پیشاب کرنا کہ چھینٹے پڑے وہ منع ہے. اگر آپ کے اوپر چھینٹے نہیں پڑتے یا غسل کے دوران کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں اپنا جسم دھو لیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے, بخاری میں حدیث ہے, امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کی ممانعت, اس کے بعد انہوں نے باب باندھا ہے کہ اس کی رخصت, مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی سنت ہے اگر اس کے جسم کے اوپر چھینٹے نہ پڑے, یعنی بلندی سے وہ نیچے کی طرف. نبی علیہ السلام نے خود کیا مرد کے لیے, عورت کے لیے تو ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے.
کیا ہر سال اپنے والد کے لیے عمرہ کروں تو ان کو ثواب ملے گا, اور دادا دادی نانا نانی کا بھی جائز وارث ہوں تو ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتا ہوں؟
فوت ہو چکے ہیں. فوت شدہ کے لیے تو پہلے تو آپ ان کی طرف سے حجہ بدل کروائیں, عمروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عمرے تو نفلی عبادت ہے, حج تو بدل حج بدل کروانا ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان پہ فرض تھا اور اگر انہوں نے نہیں کیا, اگر وہ کر چکے ہوئے پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کیا تو حج بدل کرائیں. عمرے نہ کروائیں میرے بھائی, عمروں سے ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے مرے ہوئے رشتہ داروں کو کس چیز سے نفع پہنچے گا. اگر عمرہ کرنے سے زیادہ نفع پہنچتا ہے تو میں عمرہ کروا لوں گا, اگر اس سے زیادہ کئی چیزیں ہیں تو میں کہوں گا اس سے زیادہ ہزاروں چیزیں ہیں. کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لینا کہ اس کے سال کی کاپی کتابوں کا آپ خرچہ اٹھا لیں, یہ لاکھوں عمروں سے بہتر ہے, اس بندے کا یعنی ایک کیریئر بن جائے گا. آپ کے غریب رشتہ داروں کو راشن ڈلوانا ہزاروں عمروں سے بہتر ہے. اسی لیے ڈاکٹر سہار صاحب بڑا گرجتے ہوتے تھے, وہ کہتے تھے بتاؤ نبی الاسلام کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں, گنتی کے آپ نہیں کر سکتے تھے, حاج ایک ہی کیا ہے, عمرے چار کیے ہیں, نہیں کر سکتے تھے کیا؟ سب کچھ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ریشو پروپورشن سیٹ کیا. لیکن اس کی ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے کہ جو لوگ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں لوگ ان کو کریٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو اچھا تھا کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے, ہو سکتا ہے وہ 10 بچیوں کی شادی کراتے ہوں, آپ ان کے اوپر کریٹیسائز نہ کریں, آپ کو کیا پتا ہے. ہاں آپ مشورہ ضرور دیں کہ اگر آپ اس کے ایکویلنٹ کچھ اور نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں, لیکن اس کی وجہ سے یہ چیزیں نہ روکیں. کیونکہ حضرت عمر ہر سال حج کرتے تھے, عبداللہ بن عمر نے 40 سے زیادہ حج کیے ہوئے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی مطلب منع نہیں ہے کریں, دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں, ٹھیک ہے نا.
اب یہ سوال ہے, جن لوگوں نے آپ کے اوپر بہت تنقید بھی کی ہے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ یار اس کا ہمیں مسئلہ ان سے خود پوچھ کے آ کے ہمیں بتاؤ, ہمیں اس بات کے اوپر ان کی اعتقاد ہے کہ پاکستان میں ان اس مسئلے پہ ان سے اچھا کوئی بندہ ہمیں جواب نہیں اکٹھا کر کے دے سکتا. ہم نے بہت ساری باتیں پوچھی ہیں کہ مسجد حرام کی حدود کہاں تک ہے کہ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے, کوئی کبوتر چوک کہہ دیتا ہے, کوئی کہتا ہے ایئر کنڈیشنر فلور ہے, کوئی کہتا ہے وائٹ فلور ہے, کوئی کہتا ہے بیسمنٹ کے ٹوائلٹ کے ساتھ پڑھ لیں, ایکسکلیٹر پہ پڑھ لیں, ہر بندے نے اپنی اپنی اس طرح نکالی ہے. اس کا آپ بتائیں 1,00,000 نماز کا ثواب لینا ہے رمضان میں اور اکثر لوگ جاتے ہیں.
پہلی تو بات ہے 1,00,000 والی روایت ہی کمزور ہے, ٹھیک ہے نا جی. صحیح حدیث کے اندر کتنا ہے جی, 10,000 نمازوں کا ثواب ہے. میرا جو 54C مسئلہ ہے نا قبر رسول کی حاضری والا, اس میں میں نے بتایا ہے کہ کیا کیا ثواب ہے اس طریقے سے. مسجد حرام کے بارے میں بہت کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مسجد الحرام کی جو جتنی فنائے مسجد ہے وہ بھی مسجد میں داخل ہے. فنائے مسجد ایک فقہ کی ٹرم ہے, آپ اس کو سمجھ لیں, مسجد سے ملحقہ حصہ اسے کہتے ہیں فنائے مسجد, جو جڑا ہوا ہے. اگر کانٹینیو صفحے چل رہی ہیں تو بے شک 2 کلومیٹر دور تک بھی صفحے چلتی رہیں, وہ آپ کو 10,000 نمازوں کا ثواب ہی ملے گا, ٹھیک ہے نا جی. اس میں وہ ایریے کی بات نہیں, کیونکہ اگر ایریے پہ جائے نا تو جو لوگ اس وقت مطاف کے اندر کھڑے ہیں نا وہ بھی اس ایریے سے باہر ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد الحرام تھی, چلے جائیں کہ باہر والے. اے فقیہ جواب ہی ہے نا, کیونکہ بڑی اس وقت مدینہ جو پورا سٹی تھا نا وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے. نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی تو بڑی چھوٹی سی تھی, وہ ریاض الجنہ والا حصہ, بلکہ اس میں ولادہ کلر کے پینٹ بھی ہوئے ہیں, پھر آستہ سے توسیع ہوئی ہے. اب کوئی کہنے جی جو ریاض الجنہ میں نماز پڑھے گا نا وہ نبی علیہ السلام والی مسجد نبوی, ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی کی پہلی چار صفحے ہیں نا اس وقت، چار یا پانچ صفحے جو روضہ شریف سے آگے آگے ہیں، وہ تو نبی الاسلام کی مسجد نبوی میں آئی نہیں تھی. آپ کا جو ممبر تھا نا اور آپ کا جو مسلح وہ ریاض الجنہ والی جگہ پہ تھا، وہ لادہ سے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے مسلح تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اس وقت مسجد نبی کے امام تو بہت آگے کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے آگے کی طرف ایکسٹینڈ کر دی ہوئی ہے صفحے. امام خود جو ہے نا اس مسجد نبی سے باہر کھڑا ہے جو نبی الاسلام کی مسجد نبی تھی، تو آپ نے اس کے پیچھے پڑھ کے اتنے سوال لینے ہیں، وہ سب کے سب جمل ہے. کیونکہ مسجد نبی کی توسیع ہوئی ہے، ایون مسجد نبی کا حصہ نہ بھی ہو تب بھی جو لوگ کنٹینیو سفنگ میں جتنی دور تک جاتے جائیں گے. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہو رہا ہے، عرب میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ سستی کرتے ہیں، مسجد حرام تک جاتے ہی نہیں، جدھر ہے وہ ادھر ہی کوئی مسلح ڈال لیتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، صفحے متصل ہونی چاہیے، یہ مذاق نہ بنا لیا جائے اس کو، یہ بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے.
مسجد الحرام کے ساتھ جو ہوٹل بنے ہیں انہوں نے اپنے فلورز ایئر کنڈیشن رکھے ہیں جہاں سے کھڑے ہو کے لوگ باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. اب کنزیکٹولی صفحیں تو اس تک نہیں آتی، فٹ پاتھ تک نہیں آتی، کچھ کچھ پورشن بیچ میں ویکنٹ رہتے ہیں.
ہاں جی،
تو اس طرح پھر
اس میں وہ کیوں ایسے کرتے ہیں جی، مسجد میں کیوں نہیں جاتے وہ؟
وہ اینٹری بند کر دیتے ہیں اپنا کبوتر چوک سے آگے.
نہیں، ہوٹلوں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ پاکستان سے لاکھوں روپے خرچ کے وہ کیا کرنے گئے ہیں وہاں پہ؟ پکنک منانے گئے ہیں. میں تو اپنے لوگ، مجھے تو کوئی کہتا نا جی ہوٹل بڑا دور لبا ہے، میں کہنا تو بڑا خوش نصیب ہے. جو نزدیک ہوٹل والے ہیں نا ان پہ تو اتنی ایک سمجھ لیں مصیبت تاری ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے فوراً ہوٹل جاتے ہیں. ہمارا ہوٹل تھا 1.5 کلومیٹر دور، پتا تھا جیسے 40 منٹ کم از کم پیدل چلنا پڑنا ہے. تو عام میرے بھائی آتے تھے نا زور کے وقت عشاء پڑھ کے جاتے تھے. ہوٹل دور ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے. ہاں بوڑھوں کے لیے ایک مسئلہ لاتا ہے، وہ ایک لادہ سے ایشو ہے. بوڑھوں کو بھی کیا ضرورت ہے کہ وہ بار بار جا رہے ہیں پیچھے ہوٹل قریب لے کے؟ مسجد میں بیٹھے نا یار، ٹوائلٹ مسجد میں موجود، کھانا پینا مسجد میں موجود، سب کچھ موجود ہے. تو ضرورت کیا ہے ہوٹلوں میں بیٹھنے کی؟ ہم تو اس طرح کا جواب دیں گے کہ ان کو اپنے ہوٹلوں میں نہ پڑھیں، اتنا دین کو کیجول نہ لیں، ہوٹل سے باہر نکلیں. ادھر لینے کیا گئے ہیں وہ؟ باہر نکل کے نماز پڑھیں.
جماعت کے علاوہ مسجد الحرام میں 10,000 نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کم سے کم حد یا زیادہ حد کہاں تک؟
جماعت کے ساتھ تو 10,000 نہیں رہے گا سر، جماعت کے ساتھ تو 10,000 ملٹی پلائڈ بائی 27 ہو جائے گا.
جماعت کے علاوہ آپ مسجد الحرام میں پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہاں پڑھیں تاکہ وہ مسجد الحرام کا
جو ڈکلیئرڈ ظاہر ہے مسجد الحرام ہے، جو ڈکلیئرڈ ہے اسی میں ہی جائیں نا. جو اس وقت جو ایریا انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا، جہاں تک صفحے بنائی ہوئی ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہے. اب صفا مروہ جو ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو مسجد الحرام کا حصہ نہیں تھا، لیکن آج کی ڈیٹ میں مسجد الحرام ہے. اس اعتبار سے اگر صحیح والی جگہ کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو پھر تو بہت بڑا جرم کیا ہے کہ صحیح والی جگہ ڈکلیئر نہیں کی اور صحیح سے پیچھے انہوں نے صفحے بنا دیے. جب تک اگلے حصے کو ڈکلیئر نہیں کیا پیچھے تو آپ کو تو صحیح نہیں پھر کرنی چاہیے. میرا خیال ایسا نہیں ہے، ڈکلیئر کرنا ان کو کہنا ضروری نہیں ہے، صفحے بنا کے وہ ایک قسم کا ڈکلیئر ہی وہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو ان کو اب اس معاملے میں پروٹوکول، کیونکہ یہ مسئلہ پھر بڑا کھڑا ہو جائے گا.
کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہر مرتبہ ذکر کی کہ جب آپ صحیح کر لیں تو صحیح کے نوافل ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے مسجد حرام میں جائیں، ادھر ہی صحیح ادا نہ کریں. یہ نہیں رش کی وجہ سے
نہیں، میں سمجھ گیا ہوں. اگر اس مسئلے کو مان لیا جائے نا تو اب میں اس میں علم الکلام میں جواب دے رہا ہوں. ان سے پوچھیں کہ مزدلفہ اور منا تو کٹھے ہو چکے ہیں، آدھی دنیا تو اس وقت مزدلفہ میں ٹھہرتی، منا میں تو ٹھہرتی نہیں ہے. تو اس حساب سے تو ان کا بھی وقوف ہے، وقوف منا کوئی نہیں ہوتا. یہ علم الکلام والا ہے، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اس میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے جو پریکٹیکلی مزدلفہ اور وہ لادہ ہے. لیکن اس وقت آدھ سے زیادہ خیمے مزدلفہ میں لگے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جگہ نہیں پوری ہوتی ہے. منا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ منا آج والا نہیں ہے، اس لیے وہاں علماء نے فتوے دیے کہ نہیں اب یہ چونکہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے اس لیے اب اس کے اندر ہی شمار ہوگا. آپ دیکھیں اور لوگوں کے مجھے وہاں سے فون آتے ہیں، وہ جو انہوں نے اوپر پہاڑوں پہ باؤنڈریاں لگائی ہوئی ہیں نا، آپ ذرا خیمے دیکھیں اسے پیچھے تک لگے میں، اور لوگ کہتے ہیں سامنے تو جگہ نہیں ملی. وہ بھائی تو کی تو جگہ ملنی ہے، بہت کاٹ بند ہے انہوں نے جگہ لبدی ہے، اکثر کی تو پیچھے تک چلی جاتی ہیں وہ چیزیں. تو وہ چونکہ پریکٹیکلی اس وقت ایک چیز ہو چکی ہوئی ہے پریکٹیکلی، تو اب اجدادن یہ چیزیں اس طریقے سے چل پڑی ہیں. البتہ ان کی بات صحیح ہے، اس میں ایک نقصان ہو جائے گا اگر یہ صفا مروہ کو حرم کا حصہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیریڈز آگے سفر حج میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسجد الحرام کی ایکٹیویٹی چھوڑ کے باقی ساری ایکٹیویٹیز کرو، تو انہوں نے صحیح بھی کر لی. اب پریکٹیکلی جس عورت کو پیریڈز آئے ہیں وہ صحیح کر سکتی ہے، جو حج کے لیے گئی ہوئی ہے, طواف کعبہ نہیں کرے گی, تو اس کا کم از کم صحیح کر لے گی, طواف جب پاک ہوگی تو اس وقت کر لے گی. وہ فیسلٹی جو ہے نا اس کو اویل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ پریکٹیکلی اس کو نہ ہی ڈکلیئر کریں. اور اگر یہ بات صحیح ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تو بہت اچھی بات ہے, صحیح ہو گیا. ہاں جی,
مسجد عائشہ سے میکات نہیں بنتی, آپ نے کہا ہے کہ 92 کلومیٹر کے 100 کلومیٹر.
ہاں, سید عائشہ والی مسجد سے نہیں بنتی,
تو وہ کوئی کرو فلائٹ ہونی چاہیے یا
نہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی, یہ تو بہت بڑا ظلم کیا انہوں نے. تنعیم جو ہے نا, تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی الاسلام نے کہا تھا, ان کے بھائی کو بھیجا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کو, کہ وہاں سے, صحیح بخاری میں آتا ہے. حج اور عمرے پہ مسئلہ 54 ABC میرا ڈی تک ریکارڈڈ ہے, وہ ضرور دیکھیں, میں نے سب کچھ بیان کیا. تو وہ میکات میں تو نہیں آتی, وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یا جن عورتوں کے ساتھ وہ پیریڈ والا معاملہ ہو جائے ان کے لیے خاص ہے. نبی الاسلام یا کسی صحابی سے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ثابت نہیں ہے, ایون انفیوں کے نزدیک بھی یہ خلاف سنت ہے, اہل حدیث تو پہلے ہی کہتے تھے. لہٰذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ مسجد عائشہ سے جو بار بار ٹنڈے کروا کے احرام باندھ رہے ہیں یہ بدعت ہے. ایک سفر میں نبی الاسلام نے ایک عمرے کی اجازت دی ہے, اس طرح بار بار عمروں کی کوئی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ میکات تک, اور وہ آلریڈی جب مدینہ شریف کو جاتا ہے واپسی پہ وہ میکات کور ہو جاتا ہے, یہ غلط ہے.
ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا فضیلت ہے, اس بارے میں کوئی مخصوص احادیث ہے؟
صرف بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, وہ ریاض الجنہ ہے. باقی نماز کی فضیلت تو پوری مسجد نبوی میں وہی ہے جو ریاض الجنہ کے اندر ہے, صرف اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے, ایک آنریبل جگہ ہے, ادروائز قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں کوئی جانے سے جنتی ہو جائے گا. وہ اعلی حضرت نے ایک شعر لکھا ہے نا, جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی, وہ مسجد انہوں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے یہ شعر لکھا کہ ہم نے تو یعنی قرآن و سنت سے یہی سیکھا ہے کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا اللہ اس کو دوبارہ دوزخ میں نہیں پھینکے گا, یہ تو ریالٹی ہے. تو وہ کہتا ہے میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں تو یا اللہ مجھے اب جنت میں ہی رکھنا ہے تمہیں. تو یہ ان کے ایک جذباتی افیلیشن تھی, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ اس نے جاننا ہے تو انہی سے پوچھیں کہ آپ کے جو مخالف شیخ زکریا صاحب ہیں جو مسجد نبی میں درس دیتے رہے ہیں, جو بیٹھے ہی ریاض الجنہ میں ہوتے تھے, کیا آپ ان کو جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو نہیں دیں گے, جو کہ دفن بھی بقی غرقد میں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ یہ صرف اپنے لیے رکھتے ہیں. تو جب آپ دوسروں کو ٹکٹ نہیں دے رہے, آپ اپنے ٹکٹ بھی کلیم نہ کریں. پھر انہی سے پوچھیں کہ جو جتنے مسلمان حکمران ہیں, چاہے سیاسی لیڈر ہوں فوجی لیڈر ہوں, ان کے لیے تو باقاعدہ ریاض الجنہ خالی کرا لیتے ہیں وہ. تو ان کو پوچھیں جنت میں جائیں گے, وہ کہیں گے نا تو نہیں جانا. تو اللہ تو بندو, اس بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں ہونا. میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ کوئی بندہ خانہ کعبہ شریف کے اندر بھی دفن کر دیا جائے, وہ بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا, اس کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ہونا آخرت کا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گیا جی.
کمرے میں قبلہ جانب پاؤں کر کے سو سکتی ہیں؟
جیسے میرے بھائی قبلہ جانب, آج پورا کر لیں سوال.
جیسے کہ مرکزیہ کے جو ہوٹل ہیں ان میں اکثر بیڈ کی پاؤں والی ڈائریکشن حرم یا مسجد نبی کی طرف ہوتی ہے.
ہاں جی, میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقویٰ, ایک ہے فتویٰ. فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گناہ نہیں ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, قبلہ کی طرف تھوکنا, ٹھیک ہے, یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ, پیشاب کا مسئلہ بتایا. پیشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے, اس میں دو موقف ہیں محدثین کے. ایک کا موقف یہ ہے کہ اوپن ایئر میں حرام ہے, کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے, یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے. دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقاً, میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سعد ابن ابی وقاص, ابو ایوب تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹوائلٹس کا کیا کروں, بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑھے ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں. تو اگر کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں ادھر ٹیڑھا ہو کے بیٹھے, ہم لوگ تو پہلے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں. رہا پاؤں کرنے کا مسئلہ, پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. تھوکنے کے بارے میں ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا, نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے, تھوکنا منع ہے, پیشاب کرنا منع ہے, پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی. لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منع تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا, تراویح کے بعد سلام پھیر کے سیدھی ٹانگیں ایسے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں. وہ میں تکیر ایک بندہ کہتا ہے یار اسی تو اڈی دور نہیں کرتے, ایسے میں آگے میں کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے, آپ نے خام خام میرے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں, اگر بیڈ کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سر تھی ضروری اتنے رکھنا ہے, لگ وشکار رکھنا ہے نا صرف, بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لک وشکار ہونا چاہیے تو تھی سر ادھر کر لو تو تکیا اتنے رکھ لو، کہڑا مسئلہ، لک تو وشکار ہی رہے گا، بیڈ آپ کو ساری دودھ کتنے کی جا دیتا ہے، لک نہیں کرن دے گا، وہ کہے گا لک وشکار نہیں، پیر صاحب اگر سرانے ستے ہوئے نے تو اللہ تو بندے ہو، پھر تو تمہیں بیڈ اتنے سونے نہیں چاہیے، تو زمین اتنے سو، تو پھر جس پاس مرضی لات کر لو.
اچھا یہ جو ایک بات مشہور ہے کہ قبلہ کی طرف اگر ہونا پاؤں تو اس کو جگا دیں، تو اگر کسی کی طرف
قطبی ستارے کی طرف ہو، جھوٹ ہے، میں نے اسی کلپ میں بتایا کہ بھائی قطبی ستارے کی کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے، انہوں نے وہ غوث قطب ابدال کی طرح سے قطب سمجھ لیا اس کو، تو قطبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا.
کیا کڑاکے نکالنا گناہ ہے یا منع ہے؟
ہاں یہ مطلب خلاف ادب تو ہے کسی مجلس میں، دانت پیسنا، اس کڑاکے لوگوں کے سامنے نکالنا گناہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں یوں انگلیوں ڈال کے نے بھی منع کیا، لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ آپ نے یوں انگلیاں ڈال کے مثال دی، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ اس طرح ہوگے قیامت تک کے لیے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حج تمتع کی وجہ سے، کیونکہ مشرقین عرب جو حج تمتع کو گناہ سمجھتے تھے، تو آپ فرمایا اب قیامت تک کے لیے حج عمرے میں داخل ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا یا رسول اللہ صرف صحابہ کے لیے یا آنے والی امت کے لیے؟ آپ فرمایا قیامت تک کے لیے، جس طرح یہ ہو گیا اب میری امت کے لیے ثانی کہ ایک سفر میں ایک ٹکٹ میں دو مزے کرے، حج بھی اور عمرہ بھی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے سلم نے کیا. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر بن عاص کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا وقت ہوگا کہ جب تو صرف بھوسے لوگوں میں رہ جائے گا ایسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یعنی ایک بھوسے لوگ ہی رہ جائیں گے. تو اب ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کس زمانے تک زندہ رہے ہیں جس زمانے کو حضور نے بھوسا کہا ہے، اور وہ زندہ بھی رہے ہیں، وہ آل امیہ کی دور تھا، اور عبداللہ بن عمر بن عاص وہی ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے عمار بن یاسر کا سر لا کے رکھا گیا اور دو ساتھی جو ہیں وہ جھگڑ رہے تھے، ایک کہہ رہے تھے مجھے انعام دو میں نے عمار کو قتل کیا ہے، دوسرا کہہ تھا مجھے دو، تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو دوزخ کی بشارت سناؤ اور کوشش کرو کہ دوسرے پہ ہی ڈال دو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ عمار کا مال لوٹنے والا اور اسے قتل کرنے والا آگ میں ہے. یہ حدیث مسند امام احمد میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ میرے کربلا والے لیکچر میں. تو آپ اندازہ کریں عبداللہ بن عمر بن عاص، پھر امیر معاویہ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو ڈانٹا اور کہا کہ آپ پھر ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو، پھر جاؤ علی کے ساتھ جا کے ملو. انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ صرف اس لیے ہوں کہ نبی الاسلام کے سامنے میرا اپنے باپ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، آپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ رہنا، تو دیکھ لو میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں لیکن جنگ میں علی کے خلاف نہیں آتا ہوں، میں صرف تمہارے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے پتا یہ غلط ہو رہا ہے. تو بھوسا لوگوں کی وجہ سے مجھے ذہن میں آیا کہ نبی الاسلام فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کیا حال ہوگا تیرا اس وقت جب تو صرف تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا. اور عبداللہ بن عمر بن عاص یہ بخاری میں ہے، یہ غالباً 493-495 کے قریب ہے، یہ نمبر آپ شروع میں دیکھ لیں 400 سم تھنگ ہے. تو ان کو پھر یہ مشکل وقت انہوں نے دیکھا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مٹھ سے زیادہ اگر کسی کو حدیثیں آتی ہیں تو عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور یہ لکھ لیتا ہے، وہ پڑھے لکھے صحابی تھے. اور پھر صحابہ نے کہا بھی حضور غصے میں بھی ہوتے ہیں تم ساری باتیں نہ لکھا کرو، عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں لکھتا حدیثیں میری؟ کہ رسول اللہ لوگوں نے مجھے منع کیا، آپ فرمائے ایسے زبان پکڑی، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں لکھتا نکلتا. یہ وہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ان کی فضائل میں تو اتنی حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں، لیکن آپ فرمائے عبداللہ کیا وقت ہوگا کہ جب تو یوں بھوسا لوگوں میں ہو جائے گا. تو مجھے اس انگلیوں سے یاد آیا، بڑا کچھ یاد آ جاتا ہے، کیا کریں مجلس میں تو پھر یہی کچھ ہوگا.
جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے اور کوئی بد شگنی ہے، فوراً اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں، اس میں
یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے. اب تو الیاس قادری صاحب کا باقاعدہ کلپ آیا کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے. جی اب آپ اس کے پیچھے سوچیں حکمت کیا ہوگی. یہ پہلے کبھی کسی نے بات نہیں کی ہے. وہ کیوں کر رہے ہیں کہ جوتی الٹی کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ عام آدمی کیا سمجھتا ہے، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کے لیے جب اشارہ بھی کیا جاتا ہے حدیث میں بھی آسمان کی طرف، نبی علیہ السلام نے بھی کہا نا صحیح مسلم میں اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. اس کی وجہ سے ایک عام مسلمان کے دل میں نا آسمان کی طرف، چونکہ آسمان دعا کا بھی قبلہ ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرنا گویا اللہ کی طرف اشارہ کرنا. اس طرح سے ایک عام مسلمان سمجھتا تھا کہ یہ جوتی کا تلوا جو ہے نا آسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. اور اس عقیدت کی وجہ سے اگر اسے کوئی برا سمجھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ ہوں, اس کی محبت کا تقاضا ہے, وہ سیدھا کر دیں. اب الیاس قادری صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ اس لیے, ان کا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ ماننا بدعت ہے, ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اس سے یہ چیز نہ ہو. کیونکہ انہوں نے فضان سنت میں بھی ایک شعر لکھا نا, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. یہ صرف محاورت ہے. قرآن کم از کم 6 جگہ پہ کہہ رہا ہے ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى. میں نے احمد بریلوی صاحب کا سورہ طہ کا ترجمہ دکھایا تھا, احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے سورہ اس کا, طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى. اس کے بعد آتا ہے الرحمن على العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ ہے. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور عرش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس میں وہ ہم سلفیوں والا بھی مسئلہ ایکسٹریم والا نہ جائیں. میرا تو کلپ یوٹیوب پہ, آپ یوٹیوب پہ دنیا میں کہیں بیٹھ کے لکھیں نا اللہ کہاں ہے, ویئر از گاڈ, ویئر از اللہ, انگلش میں لکھیں اردو میں, سب سے پہلے میرا کلپ کھلتا, میں نے اس میں کھول کے بیان کی چیزیں. تو یہ جوتی والا کنسیپٹ اس لیے آیا تھا. لہذا اگر جوتی الٹی ہو جائے, اجتہادن میرا یہی موقف ہے کہ جوتی سیدھی کر دی جائے. اس میں ہی یعنی ایک پھر کئی اور چیزیں میں آپ کو بتاؤں, جوتی الٹی ہوتی ہے نیچے گندگی لگی ہوتی ہے, وہ گندگی ڈائریکٹ آ جاتی ہے. پھر چھوٹے بچے گھروں میں جب ہوتے ہیں نا, وہ ہو سکتا ہے وہ مطلب جوتی اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے ہیں یا ان کے گیلے ہاتھ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. کئی ایک ایشوز ہیں ویسے بھی, یہ یعنی مطلب ویسے بھی نا مورلی بھی درست نہیں لگتا, لیکن یہ آج کل تعداد ہے جو کہ یہ کلپ چلا ہوا ہے اور بہت زیادہ چلا ہوا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر الٹی ہو جائے جوتی اس کو سیدھی نہیں کرنا. باقی یہ کہنا کہ جی جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر ہے یا کوا بولے تو یہ ہے, یہ بالکل جھوٹ اور ہندوانہ باتیں ہیں. کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ ہو جائے گا. اب تو یہ اب آپ بتائیے, جب میچ ہو رہے تھے ابھی پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا میچ ہوا, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے بلکہ وہ پشاور زلمی کا میچ کس کے ساتھ ہوا تھا, وہ جیت گئے تھے جو کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ. اچھا اب ہوا کیا, وہ جو انہوں نے وہ ہاتھی رکھے ہوئے ہیں, ہاتھی نے بھی کوئٹہ گلیڈیٹر کی وہ اٹھا لی نا شرٹ, اور ایک اور بھی کوئی جانور تھا اس کا, انہوں نے کہا جی گلیڈیٹر. میں کہا یا اللہ آج گلیڈیٹر نہیں جتنی چاہیے تھی, حالانکہ میری ہمدردی سرفراز کے ساتھ تھی. میں کہا یا اللہ نہ انہوں نے کیتے کم از کم صحیح ہون, اور زلمی جناب وہ آ رہا ہے میچ جیت گیا, ٹھیک ہے نا, اور اللہ نے اپنی توحید حفاظت کی ہے. ضروری نہیں کہ آندہ بھی ایسے ہو. تو یعنی میری دعا تھی, میں کہتا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو اس قسم کے فال نکلواتے رہتے ہیں یہ تو جعلی نکلے ہیں, اس طرح کو مستقبل فورس ہی کر سکتا ہے. پھر جب زلمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا میچ ہوا ہے, پوری قوم کی دعائیں زلمی کے ساتھ تھیں, ٹھیک ہے, میری ہمدردیاں یونائٹیڈ کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ ٹیم سب سے تگڑی تھی پورے اس میں نیچرلی. یعنی میں چونکہ عدل اس لیے نہیں کہ میرا اسلام آباد سے تعلق ہے, وہ خیر جیت گئی. وہ آپ دیکھیں میرے کلپ کے نیچے ایک بندے نے میچ لکھا ہے کہ یہ یونائٹیڈ اس لیے جیتی ہے کہ علی بھائی اسلام آباد کے رہنے والے ہیں. یعنی لوگوں نے کیتا دیکھو کچھ نہ کچھ بھی کٹ لینے نے, ٹھیک ہے نا. تو میں جس نے بھی کمنٹس کیے میں سنوں گا یار خدا کے لیے یہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے, نہ اس طرح ہونے سے کوئی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی.
اخبار کو ہمیشہ اٹھا کر اونچا رکھنا اس گمان سے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی نبی یا صحابی کا نام, جیسے لوگوں کے نام بہت سارے اس طرح ہیں, تو بے ادبی نہ ہو. کیا یہ تڑپ بندے کے دل میں رہتی ہے ہمیشہ, یہ اچھی ہے یا اس کی کوئی,
اس تڑپ کے ساتھ تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ کتنی اخباریں آپ اٹھائیں گے. گورنمنٹ نے ابھی یہ پابندی لگائی ہے, چاہے انہوں نے دنیاوی وجہ سے ہی لگا دی ہے, لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت اخباروں میں چیزیں نہیں سیل ہو رہی ہیں, وہ خاکی کاغذ آ گیا ہے. ہوٹلوں پہ بھی بین ہے, جرمانہ ہے, کیونکہ اس کے اندر جو انک استعمال ہوتی ہے وہ مضر صحت ہے. یار یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جب ڈسیزن کرتی ہے نا تو اس کی برکات ہمیں نظر آتی ہیں. سارے مولوی مل کے وہ کام نہیں کرا سکتے. جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ویلنٹائن ڈے کے خلاف فیصلہ دیا نا, اس دفعہ آپ نے ویلنٹائن ڈے کا کہیں سنا ہے؟ گزر بھی گیا پتہ نہیں چلا 14 فروری, صرف اس وجہ سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی نے اس کے اوپر بندی لگا دی تھی. بسنت کے اوپر ہم سارے مولوی مل کے بھی نہیں روک سکتے بسنت کو. ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جب پابندی لگاتی ہے بسنت رک جاتی ہے. یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں روکی ہیں. ابھی یہ بھینسوں کو ٹیکے لگانا, سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہے, اللہ کے فضل سے میڈیکل سٹور پہ بکنے وہ ٹیکے بند ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتہ نہیں تھا یہ ہمیں کیا زہر پلا رہے تھے, وہ حامد میر صاحب نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے ایک ٹاک شو میں کہا کہ ان گوالوں کا آپ شکر ادا کریں جو پانی ملا کے آپ کو دودھ میں دیتے ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ بڑی نیکی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ وہ پاؤڈر ملانا شروع کر دیں وہ تو مضر صحت ہے. پانی تو نیکی بلکہ کا سنت ہے, نبی الاسلام کے زمانے میں برف نہیں ہوتی تھی نا تو دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مٹکے کا پانی ڈالا کر جاتا, دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے, اس کو خالص دودھ کہہ کے بیچنا گناہ ہے. دودھ میں پانی ملا کے کچی لسی پینا تو بخاری مسلم میں سنت ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ انک والے مسئلے کی وجہ سے اب اخباروں کا مسئلہ تو کم از کم ہمارا روٹیوں سے ان باقی ساری ایشوز سے ریزالو ہو چکا ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. باقی رہا یہ جگہ جگہ جو ملتی ہیں, میری گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اخبار کو سافٹ فارم میں رکھیں اور اسی کی ترغیب دیں. ہمارے اکثر لوگ دفاتر میں نا سافٹ اخباریں پڑھتے ہیں, ہمارے بھی آفیسز میں لوگ نیٹ کے اوپر اخبار پڑھتے ہیں, تو یہ جو پرنٹنگ ہے نا جب تک یہ رکتی نہیں ہے نا اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. باقی آپ پہ کوئی واجب نہیں ہے, کہیں لکھی ہوگی تو آپ نے اٹھا کے اوپر رکھنی ہے, رکھ لیں اچھی بات ہے. اس کا سب سے بہتر ڈسپوز آف یہ ہے کہ ان ساری اخباروں کو جمع کر کے آگ لگا دی جائے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نسخے جن کی وجہ سے اختلاف آ رہا تھا ان کو جمع کر کے آگ لگا دی تھی. سب سے بہترین طریقہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کا, پرانے صفات کو اور اس طرح کے صفات کو, اس کو آگ لگانا ہے تاکہ وہ راکھ بن جائے. راکھ بن گئی وہ الفاظ کو پوری, یعنی اس کی وہ حیات ہی چینج ہوگی نا, کیمیکل کمپوزیشن ہی چینج ہوگی, اب وہ تو وہ چیز رہی نہیں ہے. جیسے سرکہ جو ہے وہ شراب, اگر سرکہ بن جاتی ہے کیمیکلی تو اس کو شراب کا اگر نہیں لگے گا, وہ سرکے کا لگے گا. تو اس کی ظاہر الفاظ بھی ختم ہو گئے سب کچھ, اور سنت ہے. ڈیم میں بانا, زمین میں دفنانا, یہ سیکنڈ آپشن ہے, سب سے بہتر ہے, لیکن کسی کے سامنے نہ کرنا پائی. ایتھے گجرانوالے ڈاکٹر رضوان 99 انچ قتل ہوا سی, وہ پرانے اور آگ میں آگ لا رہا سی, حالانکہ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن کے نسخے جلوائے تھے بے ادبی سے بچانے کے لیے, لیکن اس کو انہوں نے شہید کر دیا ڈنڈے مار مار کے. یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ ضرور کریں لیکن اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں, آپ اگر نہیں اٹھاتے آپ کوئی گناہ گار نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ مجھ سے بھی ذرا تخ بات بھی سنیں. آپ کو اخباریں تو چپ رہی ہیں, یہ جو مولویوں نے جلسوں کے اشتہار لگائے ہوئے اتنے بڑے بڑے اور وہ نالیوں میں گلتے ہیں, اس کا مجرم کون ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں نا. صرف پینا فلیکس پہ چھپنے چاہیے اشتہار, بڑے چوراہوں پہ لگ جائیں اور ریٹریو کریں ان کو. یہ نہیں ہے کہ اشتہار آپ نے بچے مدرسے کے بھیج دیے ہیں اور وہ جلسوں کے اشتہارات دڑا دڑ لگا رہے ہیں, دڑا دڑ لگا رہے ہیں, اترواتے ہیں پھر یہ لیوی والے اشتہار, اتر ہی نہیں سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ ان کے جلسوں میں جائیں نا, جتنے اشتہار لگائے ہوتے ہیں نا 1% بھی بندہ جلسے میں نہیں آتا. اشتہار لگانے سے کبھی کوئی جلسے میں نہیں آئے گا. اب تو آپ کے پاس واٹس ایپ, یوٹیوب, فیس بک ذریعہ دعوت دینے کا, آپ اس کے ذریعے دعوت دیں. جب پینافلیکس بنوا لیں 8-10 مسجدوں میں لگائیں, پینافلیکس یہ والے جس طرح ہمارے ہیں, یہ ریگزین والے ٹائپ کے یہ جو, اور اس کے بعد ریٹریو کر لیں. یہ جو جلسوں کے اشتہار لگے, اخباروں پہ تو سارے چیختے ہیں کہ جی گستاخی ہو رہی ہے, حالانکہ اس میں تو فلمی اشتہار بھی ہیں. جو ہے ہی پیورلی دینی ہے, کیا علماء نے یہ اتروائے ہیں کبھی اشتہار؟ اسی طریقے سے نالیوں میں گر رہے ہوتے ہیں برسات کے موسم میں وہ. تو اس حمام میں سارے ننگے ہیں, خالی اخباریں نہ بند کریں, علماء کے جلسوں کے اشتہارات بھی بند کریں, ان کو پابندی لگائیں کہ پینافلیکس پہ ہو. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, دعوت اسلامی کا آپ کو کہیں اشتہار نہیں نظر آئے گا. تبلیغی جماعت تو ایک سٹیپ آگے ہے نا, وہ تو اشتہارات کے خلاف ہیں, وہ سینہ بسینہ دعوت کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ نے ان کو اس آفت سے محفوظ رکھا ہے. الیاس قادری صاحب پہلے دن سے یہی ترغیب دلاتے ہیں, آج کی نہیں بات کر رہا, 20 سال پہلے بھی ان کا کبھی کوئی بینر لگتا ہے صرف کپڑے کا؟ ہم خود دعوت اسلامی میں ہماری ڈیوٹی لگتی تھی کہ بینر لگنا ہے اور اجتماع کے اگلے دن آپ نے اتار کے جمع کرانا ہے تاکہ اس کی بےرمتی نہ ہو. آج بھی آپ دیکھ لیں دعوت اسلامی کے بینرز لگے ہوں گے اور وہ ریٹریو بھی کریں گے, ان سے ہٹ کے کسی نے لگا دی اولادہ بات ہے, ادروائز نہیں. لیکن باقی کوئی خیال نہیں کرتے, میں نے دیکھا اشتہار اس طرح لگے رہتے ہیں.
ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھنا کیا یہ ثواب ہے؟ اور آپ کی اپنی قمیض کے کف نہیں ہے تو یہ کھلا رکھنا بھی کیا کوئی
سنت ہے جی؟ کرتا تو سنت ہے, نبی الاسلام جو ہے نا وہ یعنی آپ سے یہ کف ثابت نہیں ہے, لیکن کف رکھ بھی سکتے ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ کالر وغیرہ بھی کوئی ثابت نہیں, لیکن آپ رکھ بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. باقی اس میں اور کون سی بات آپ نے کی تھی؟
سر پہ ٹوپی رکھنا
جو ہے نا نبی اسلام کا عمومی عمل ہے, یعنی اس کو محبت کی کیٹیگری میں تو آپ فال کریں گے, لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا گناہگار تو کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ضرور اہتمام کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے 100 گرام کا موبائل رکھا ہوا ہے, آپ جالی کی 10 گرام کی 20 گرام کی ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں. کم از کم نماز کی حالت میں آپ نبی الاسلام کے قریب شکل کرنے کی کوشش کریں, عام حالت میں بھی رکھیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھتا ہے یا ننگے سر رہتا ہے گناہ کوئی نہیں ہے. بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس کو ننگے سر نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہو اس پہ واجب ہے کہ ٹوپی اتار کے نماز پڑھے. یہ احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے, ان کے نزدیک یہ واجب ہے, اور یہ بات بارے شریعت میں بھی لکھ دی ہے مفتی افضل علی صاحب نے. ٹھیک ہو گیا, یہ ان کا موقع میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ ان کے نزدیک بھی واجب کوئی نہیں ہے. سر ڈھانپنا لیکن بہتر ہے, پگڑی بہتر ہے, ٹوپی بہتر ہے, سر ڈھانپنا بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی, تھی کو سوال تو نہیں لگا تھوڑے زید بھائی؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے, پھر اے منو فارغ ہو لڑ دو, ملاقات ہی کرنی ہے, ملاقات اکھاں نال ہو جاندی ہے نا.
واش روم میں جتنی دفعہ بھی جائیں, چاہے حاجت کے علاوہ کسی کام بھی جائیں, تو اس میں جاتی دفعہ اور نکلتے دفعہ نکلنے کے بعد دعا جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہے اور ان کا اچھا ہے فائدہ؟
نہیں, صرف جب آپ پیشاب کے لیے جائیں گے پھر ہی دعا مانگیں گے نا,
اس کے علاوہ نہیں.
اور اگر آپ کا ٹوائلٹ اور واش روم اکٹھا ہے تو اس میں یاد رکھیں جس سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا صرف وہی ٹوائلٹ ہے, اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے, وہاں آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ پاک جگہ ہے. ایون آپ ٹوائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا, پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا, پہلے تو صرف دو اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں, عورتیں بھی باہر جا کے ٹوائلٹ کرتی تھیں اوپن ایئر میں, اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں, جب وہ دو اینٹیں یا دو پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے. یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں, اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ اس, کیونکہ وہ جنات کا اماجگاہ ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ میں شریر جن اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, تو اس اعتبار سے آپ
جو وضو کے بعد کی دو دعائیں ہیں, وضو کرنے کے بعد ہیں سنت دعائیں
دو,
غسل کے بعد بھی یہی ہیں؟
پہلی تو بات ہے وہ دعائیں کون سی ہیں آپ یہ بتائیں نا.
ایک ہے سبحانک اللہم
وبحمدک, ہاں ٹھیک ہے, دوسری
اور ایک ہے
اشہد ان لا الہ الا اللہ. شکر ہے تسی دو صحیح دسی ہیں, تسی میرے لیکچر ہی سنی ہونی ہے. ویسے ایک تیسری بھی ہے,
اللہم اجرنی من نہیں, وہ ہے وہ ضعیف ہے زبیر علی,
ہاں ہاں وہ ضعیف روایت ہے. صحیح روایتیں دو ہی ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے وضو کے بعد پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا یا انگلی اٹھانا کوئی ذکر نہیں ہے, صرف اتنا ہی ہے. اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ جو نماز کے بعد پڑھتا ہے سبحانک اللہم, وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, جو محفل سے اٹھنے کی دعا ہے, جو صبح شام جو فرض نماز کے بعد بھی اذکار میں شامل ہے, ہمارے گرین کارڈ پہ لکھی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قیامت کے دن تک کے لیے سٹور کر دے گا اور خزانہ بنا کے اس کے نام اعمال میں ڈالا جائے گا. یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. امل الیوم واللیلہ ایک چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا, اس میں یہ موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, اس دعا کو بھی یاد کریں. تو یہ دعائیں آپ وضو کے بعد پڑھیں گے, پڑھیں.
سورہ سجدہ اور سورہ ملک رات کو اس لیے پڑھتا ہوں کہ قبر میں یہ میری سفارش کریں, عذاب سے مجھے بچائیں. میں کیا اپنے والد کے لیے بھی روز پڑھ کے یہ سو سکتا ہوں؟ وہ
نہیں, والد کے لیے اللہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, والد کے لیے صرف دعائیں کریں جو فوت ہو چکے ہیں, صرف دعا ہوگی اور آپ کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ان کو مل رہا ہے, وہ آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پڑھا ہوا بھی ملتا ہے, کیونکہ والد کی انویسٹمنٹ ہے نا. آپ مسئلہ 74 میرا اس سال ثواب پہ دیکھ لیں. تو سورۃ الملک یہ سورہ سجدہ دونوں پڑھ لیں, یا دونوں میں سے ایک سورۃ الملک والی روایت زیادہ مضبوط ہے. مسئلہ 112 اے بی سی میرا فضائل قرآن 12 صورتیں جو ہیں اس میں موجود ہیں.
جو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں 33 اور 34 دفعہ, یہ اعوذ باللہ کلماتی والا, آیت الکرسی, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات, یہ پڑھنے کے بعد کیا بالکل بول نہیں سکتے وضو کرنے کے بعد؟
نہیں, کیوں نہیں بول سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, بولیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بولیں. اور رات کے اذکار مغرب کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے سورۃ الملک جس سونے سے پہلے پڑھنی ہے, وہ صرف آیت الکرسی کا ہے کہ بستر پہ جانے سے پہلے یا بستر پہ جاتے ہی پڑھ لو, باقی آپ رات کے اذکار پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور شام کے اذکار جو ہیں وہ تو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھیں تو زیادہ افضل ہے, اس میں تو الفاظ ہیں نا, ام سینا و امسل ملک للہ, ہم نے شام کی, رات نہیں ہے.
اچھا, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اگر تین دفعہ پڑھے تو کیا شیطان گھر میں یا کمرے میں؟
ہاں ہاں, وہ تو میں سورہ بقرہ کی آیات میں تو وہ کتنی سورہ بقرہ کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان اس گھر میں آ نہیں سکتا, اور آخری دو آیات کے بارے میں تو آمن الرسول بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں, وہ مسئلہ 112 اے بی سی دیکھ لیں, وہ موجود ہیں, وہ آپ پڑھ لیں.
جو کھانا کل وغیرہ کے اوپر یا دسویں وغیرہ پہ بنتا ہے اس میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ثواب اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حجویری رضی اللہ تعالی علیہ السلام رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی ان ساروں کو احسال ثواب ہوتا ہوتا اس مردے تک پڑھیں اور پھر وہ پھونک مارتی ہیں اس فروٹ کے اوپر, تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ کہ
اگر وہ اللہ کے نام کا پھر تو جائز ہے, ٹھیک ہے جی. یہ اسال ثواب کرنا اس طریقے سے سارے بزرگوں کو, یہ الگ سے ایک بدعت عمل ہے, لیکن ہے اللہ کے نام کا. اگر وہ کہتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا کھانا ہے تو چاہے اللہ کا نام اس میں دس دفعہ بھی لیا جائے وہ پھر بھی حرام ہی رہے گا. اگر اللہ کے نام کا ہے اس کا ثواب کسی کو پہنچا رہے ہیں, ثواب میں اگر تو اپنے ماں باپ کو یا رشتہ داروں کے لیے میت کی طرف صدقہ ہے وہ تو ویسے ہی جائز ہے. باقی یہ سارے لوگوں کو اس طریقے سے گننا یہ عمل خود سے بدعت ہے. کھانا حلال ہی رہے گا, کھانا جناب کھاؤ.
اب اکثر جگہ پہ ملتا ہے کہ اللہ کے یہ اسماء الحسنہ ہیں, ہر نام اللہ تعالیٰ کے آگے اقتدار لکھی ہوتی ہے کہ اس کو اتنی,
یہ ابھی خود سے انہوں نے وظیفے بنائے ہوئے ہیں میرے بھائی. جی جی, مسئلہ 109 میں میں نے بتایا ہے کہ سنت اذکار کو فالو کریں. البتہ کسی کو تجربے سے پتا چلا ہے کہ یہ لفظ اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں, تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت کے بھی دم کر سکتے ہو جن میں شرکی الفاظ نہ ہو. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کے وظائف چل رہے ہیں, سنت وظائف پیچھے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہو گیا نا, تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے.
کیا بڑا گوشت کا صدقہ دینا معتبر ہے اس لحاظ سے کہ اس سے نظر بد اور ہوائی مخلوقات دور ہوتی ہیں؟
اس طرح کوئی نہیں ہے. بڑا گوشت جو ہے نا جی وہ بڑا, پہلی تو بات ہے گوشت کا صدقہ یا بکرا, کالا بکرا, اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صدقہ تو آپ پیسے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں, مال کی شکل میں بھی, اور سبحان اللہ بھی صدقہ ہے. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بخاری مسلم میں آتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, وہ تو کوئی ختم ہی نہیں ہو. مطلب یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیوی سے تعلق قائم کرنا, فرمایا اگر یہ تعلق کسی اور سے قائم کرو گناہ ملے گا؟ ان کا ملے گا, تو فرمایا اس میں ثواب بھی ملے گا. اندازہ کریں یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں. تو یہ جو صدقہ بڑے گوشت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ آج کل انڈیا کے اندر ایک وبا چلی ہوئی ہے, چونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ کچھ علماء ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے جعلی روایتیں نکال لی ہیں وہ حاکم سے اور باقی کتابوں سے تبرانی سے, کہ جی بڑا گوشت بیماری ہے تاکہ ہندو خوش ہو جائیں. اور بڑے بڑے ذمہ دار علماء یہ اس قسم کے ان کے کلپس آئے ہوئے ہیں, بالکل جعلی روایتیں ہیں, یہ قرآن کے خلاف ہیں. قرآن پاک میں واضح آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے بڑا گوشت ہی بنا ہوا بچڑا لا کے سامنے رکھا تھا. سنت ابراہیمی کو بیماری کہنا, اپنے ایمان کی فکر کریں, آپ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام نہ کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کو گائے کی قربانی کے اوپر کوئی پابندی ہے وہاں پہ آپ وہ قربان نہیں کر سکتے پبلکلی, یہ الگ بات ہے, لیکن آپ گائے کے گوشت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا, وہ تو دنیا میں ہر چیز میں بیماری ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. دنیا میں کون سی چیز ہے جو آپ ایکسیس استعمال کریں اور اس کا فائدہ ہو جائے؟ چھوٹا گوشت نبی علیہ السلام کی سنت ہے, لیکن ایک بندہ روزانہ ہی گوشت کھاتا ہے تو اس کا تو یورک ایسڈ بڑھے گا, اب وہ کہہ کہ گوشت بیماری ہو گیا. تو یہ بات اس طرح نہیں ہے. اور جی اونٹ کے اس میں جی گائے کے دودھ میں شفا ہے, لیکن اس کی بیماری گوشت جو ہے. اگر پھر نبی علیہ السلام جو ہے گائے کی قربانیاں کرتے رہے اور گوشت استعمال کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ امت کو بیماری دے کے کیا نعوذ باللہ. تو یہ بالکل جعلی روایتیں ہیں, گھڑی گئی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کوئی ہندوؤں کے بھائیوں نے ہی گھڑی ہیں. جی جی کرو جی. یہ مجھے پتا ہے صوفیوں کی روایتیں ہیں کہ جو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ٹائلٹ والی جگہ پہ غسل کرنے سے بھی عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے, ان کو کہیں کہ اب آپ اپنی عقل کا علاج کرائیں. ٹائلٹ میں کوئی بھی شخص وضو کرتا ہی نہیں ہے, بتائیں کون ٹائلٹ میں وضو کرتا ہے؟ آپ نے جس کو ٹائلٹ ڈکلیئر کر دیا اسے ٹائلٹ تو نہیں ہو جانا. ٹائلٹ شریعت کی روح سے صرف وہ سیٹ ہے ڈبلیو سی, اور وہ کمبورڈ ہے جس پہ آپ بیٹھتے ہیں, اس کے باہر جتنی جگہ وہ ٹائلٹ نہیں ہے. اگر کہیں وہ بھی ٹائلٹ ہے ہم نے ڈکلیئر کیا ہے, آپ کے ڈکلیئر کرنے سے تو نہیں ہوگا. ان کو پوچھے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو صرف دو اینٹوں اور پتھروں میں بیٹھتے تھے, تو ٹائلٹ پیچھے سے سٹارٹ ہوتا تھا, اوپن ایئر میں بیٹھ کے کرتے تھے, تو وہ تو پھر سارے ہی ٹائلٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل غلط ہے. تو وہ کوئی عقل نہیں زائل ہوتی ہے اس جگہ پہ, اور اس جگہ بیٹھ کے کوئی بھی نہیں وضو کرتا. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ ڈبلیو سی کی سیٹ پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہوں. وہ لادا سے وہ لگا ہوا ہوتا ہے واش بیسن, تو اس میں شمار ہی نہیں ہوتا. یہ میں آلریڈی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. ہاں جی, کیا وہ لوگ پڑھ لکھ گئے مرزا صاحب, پڑھ لکھ گئے لوگ.
کیا زندگی میں صدقہ کیا ہوا مال صرف اللہ کی دل جوئی میں کے لیے جو کرتی ہیں, وہ آخرت میں اگر انسان کے ذمہ فطرانہ اور زکوٰۃ نہ ادا ہوئی کسی نکلے گی تو اس کے
امید ہے جس طرح فرض نمازوں کے عوض نفلی باتیں توڑ لی جائیں گی اس میں بھی ہم اللہ سے امید کرتے ہیں, لیکن یہ اس صورت میں جب کسی بندے کو پتا نہیں تھا یا سستی ہوگی, جس کو پتا وہ فوراً شروع کرے.
والد اور دادا کی وراثت ملی ہے ان کے ذمہ فطرانہ اور زکوٰۃ میں ادا کر سکتا ہوں؟
وہ فوت ہو چکے ہیں میرے بھائی, اب ضرورت ہی نہیں ان کی طرف سے کرنے کی
جو ان کی ذمہ تھی اور نہیں کی.
ہاں اگر آپ کو اس طرح پیسہ ہے آپ غریبوں کی موج لگوانا چاہتے ہیں ضرور کریں, کریں, ہم کب روکیں گے. لیکن پلیز مدرسوں میں نہ دیجیے گا, آپ مدرسوں سے پہلے آپ کے رشتہ دار حقدار ہیں, غریب اسٹوڈنٹس حقدار ہیں, غریب بچیاں حقدار ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں. مدرسوں والے تو ماشاء اللہ روزانہ چھوٹا گوشت کھاتے ہیں, ہم تو شاید مہینے میں دو دفعہ تین دفعہ کھاتے ہوں گے نا, ان کے ادھر اتنے بکرے چڑھتے ہیں کہ وہ سنبھالے نہیں جاتے, تو وہ لوگ فوراً جو ہے نا وہ اس طریقے سے نا اس طرف چل پڑتے ہیں. میں بار بار اس لیے ترغیب دلا رہا ہوں کہ اس سے محروم لوگ جو ہیں واقعی محروم ہو رہے ہیں, لوگ ایک ہی طرف جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ محروم طبقہ ہے. آپ دیں ضرور مدرسوں میں بھی, لیکن پرائرٹی بھی آپ کے رشتے دار ہیں.
بچے
مدرسے کے کھانے تو بھی پتا ہے شوربہ ہی پینے لیں.
جس جم میں ورزش کرتا ہوں وہاں ہمارے علاقے میں ہیپاٹائٹس ہے, وہاں ایک آدمی نے منرل واٹر لگوا کے دیے اپنی جیب سے کہ یہ صدقہ جاری ہے, تو کیا وہ پانی پینا جائز ہے ہمارے لیے؟
تو جو پبلک ویلفیئر کے لیے چیزیں ہیں نا, چاہے وہ زکات کے پیسوں سے بھی ہوں, وہ آپ اس سے امیر آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے, یاد رکھیے گا. پبلک ویلفیئر کی بیت المال میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا زکات کے پیسے کی بھی, وہ شخص بھی استعمال کر سکتا ہے پبلک ویلفیئر والی جس پہ زکات نہ لگتی ہو, ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ نہیں ہے کہ بھی ایک آدمی نے سالے صاحب کے لیے کنواں کھدوایا ہے غریبوں کے لیے, اب امیر پیے گا تو وہ آرام ہو جائے گا. نہ 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 نہ, جو پبلکلی ہے وہ پبلکلی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ سب کے اوپر لاگو ہے.
سورہ سجدہ پڑھتا ہوں تو اس میں سورت سجدہ میں وہ آیت آ جاتی ہے, آیت جس پہ سجدہ کرنا ہے, تو میں اپنے بیڈ پہ لیٹ کے ٹانگیں سیدھے کر کے گود میں سپارہ رکھ کے پڑھ رہا ہوں, تو پھر سجدہ کس طرح کیا؟
بعد میں کر لیں اور نہ بھی کریں گنہگار تو کوئی نہیں ہے, سجدہ تلاوت تو سنت ہے واجب نہیں ہے. اور میں نے سجدہ تلاوت میں میرا مسئلہ نمبر 119 ہے اس میں بتایا تھا, آپ صرف اتنا ہی کر لیں, یہ دیکھیں سجدہ تلاوت ہو جائے گا. ہاں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سواری پہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اسی طریقے سے کر لیتے تھے, بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھتے تھے اور بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی کر لیتے تھے. تو آپ بھی جب بیڈ پہ آپ کو اترنا اگر مسئلہ ہے, اور اس میں استقبال قبلہ بھی کوئی شرط نہیں ہے سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کے لیے.
تین دفعہ سبحان ربی
ہاں وہ پڑھ لیں, اور دعائیں بھی آئی ہیں ابو داؤد میں دیکھ لیں سجدہ تلاوت کی دعائیں, وہ والی روایت کمزور ہے لیکن وہ بھی کوئی پڑھ لیتا ٹھیک ہے, وہ نفلی اذکار میں ہم کوئی نکت گن لگاتے.
جو ہولڈنگ سائنز آج کل لگ رہی ہیں بل بورڈ, ان کا کاروبار حلال ہے یا حرام ہے؟
اگر اس کے اوپر عورتوں کی بے پردہ تصویریں ہیں تو حرام ہے, اور اگر باقی ویسے چیزیں ہیں تو بالکل حلال ہے, ٹھیک ہے. آپ مطلب کلیئر ان معاملات کو لے کے چلیں. اس طریقے سے نائی کے کاروبار کا بھی پوچھتے ہیں, بھائی نائی اگر لوگوں کی شیو کر رہا ہے تو اس سے تو وہ کمائی اس کی حرام ہی ہوگی, اور باقی وہ جو کٹنگ کی کمائی لے رہا ہے, اور اب تو نائیوں کو یار خود ہی آ کرنی چاہیے, وہ شیو کرنا چھوڑ دیں یار, اب تو مردوں نے فیشل کرانا شروع کر دیا, اتنی کمائی کا ان کا ذریعہ اللہ نے کھول دیا ہے کہ وہ اللہ نے ایک در بند تو 100 در کھل گئے. میں حیران ہوں تو یار مرد بھی فیشل کرواتے ہیں, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. تو اب تو ان کی کمائی کے اتنے ذریعے ہیں, وہ لکھ کے لگا دیں کہ جی ہم داڑھی کا خط تو کر لیں گے شیو نہیں کریں گے, خط کرنا جائز ہوگا. ڈیزائننگ والی نہیں کرتا لیکن شیو کر دیں رہے ہیں, ہاں تو غلط ہے کہ علاقے میں شکار ہی ہے. آگے چلو جی.
شادی کی مووی بنانے والا کاروبار کرنے والے اور تصویریں ڈیولپ کرنے والوں کو دکان کرائے پہ دینا غلط کام ہے؟
وہ اتنی باریکی ہے نا اللہ کے بندوں پوچھے ہیں, اب دنیا کس معاملے میں کہاں تک پہنچ چکی ہوئی ہے, اتنی باریکیوں میں آپ نہ پڑھیں. کسی بھی کاروبار کو کیٹاگوریکل حرام کہنے کے لیے آپ کو دلائل چاہیے. شادی کی مووی کو بھی ہم حرام کو ہی نہیں سمجھتے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ مووی گھر والوں تک ہی رہتی ہے, البم ادھر تک رہتا ہے, نیٹ کے اوپر نہیں چڑھتا, فیس بک پہ نہیں چڑھتا, ایک بندے نے یادگار کے لیے ایک چیز کر دی, جب علماء کو جلسے جلوس اپنے ریکارڈ کرانے کی ضرورت ہے, اور ایک بندہ اپنا فیملی فنکشن ریکارڈ کر لیتا ہے اور اپنے پاس ہی رکھتا ہے ایک ریکارڈ کے طور پہ, میں تو کہتا ہوں کہ یہ شادی کی مووی جو ہے نا بعض کا عبرت کا باعث بھی بنتی ہے, کیونکہ آپ شادی کے 8-10 سال بعد جب وہ مووی دیکھتے ہیں نا تو اس میں سے آدھے بندے فوت ہو چکے ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑی عبرت ہوتی ہے. تو میں مووی والوں کو ترغیب نہیں دلا رہا, ٹھیک ہے. تو لیکن باقی جو بے یہی والے معاملات ہیں وہ تو غلط ہیں. آگے جی ختم ہو گئے جی, جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اور کسی کا تھوڑا کوئی سوال تو نہیں ہے جی؟ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے, اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتے ہیں. آج ہماری کافی لمبی مجلس ہو گئی ہے, مجلس نمبر 3.
ان شاء اللہ تعالیٰ ایک بندہ وضو کر کے جراب پہن لیتا ہے, اور پھر اس کے اوپر مسا کرنا ہے. اگر اس کو وہ ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوتے, پہلے ہی اس کو جرار اتارنی پڑ جاتی ہے پھر دوبارہ پہن لیتا ہے, تو کیا وہ اس سے باہر ہو جاتا ہے؟
ہاں باہر ہو. اگر اس کا وضو جو ہے, یعنی اس نے وضو کر کے جراب پہنی, یہ مسئلہ ہے اجتہادی. پہلی بات یہ, وضو کر کے اس نے جراب پہن لی, وہ جراب وضو ٹوٹنے سے پہلے ہی پہن سکتا ہے, وضو ٹوٹنے کے بعد تو نہیں پہن سکتا. وضو ٹوٹنے سے پہلے اس نے پہن لی اور اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا, اب دوبارہ وضو کرتا ہے اور اپنے جراب کا مسح کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اب جیسے ہی وہ جراب اتار دیتا ہے تو وہ مسا اس کا وضو اس جراب پہ مسے کی وجہ سے قائم تھا, اس نے اس وقت پاؤں کیوں نہیں دھوئے تھے؟ چونکہ اس نے جراب پہنی ہوئی تھی. اب جب اس نے جراب اتار دی ہے تو اس کا وضو بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بارش شریعت کے اندر بھی فقہ انہوں نے مسئلہ لکھا ہے اور مجھے یہ مسئلہ مضبوط لگتا ہے اس حوالے سے, کیونکہ اس کی وجہ سے قائم تھا نا. تو البتہ وضو ٹوٹنے سے پہلے 10 بار جراب پہنے اور اتارے, ٹھیک ہے, جب پہلی دفعہ اس نے وضو کیا ہے. لیکن بس جب وہ پہن لیتا ہے تو اس نے یہی تو بینیفٹ لیا تھا نا. اب وہ جراب اتار دیتا ہے پھر جو دوبارہ نماز پھر چڑھا لینا ہے مسا کرنے واسطے, پھر تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. جراب پہ مسے کا کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ کو سردی کی وجہ سے مسلسل ایک چیز جسم کا حصہ بنانی پڑتی ہے, مسلسل حصہ بنانی پڑتی ہے. اب آپ مرضی کر رہے ہیں اپنی کہ آپ گرمیوں میں پاؤں دھونے سے میں وضو کا ادا کرنا چاہتے ہیں تو جناب وضو ٹوٹنے تو پہلے ایک بار پھر جراب چڑھا لیں دو پھر مسا کر لیں دو, تو اس طرح تو تماشا ہی بنتا رہے گا. ہاں مسافر ہے تو 3 دن تک, صحیح مسلم میں حدیث ہے, لگاتار پہنے رکھے. اور پہنتے تھے لوگ سفر میں, مطلب کرتے لوگ کہیں تو 5 نمازوں تک, 1 دن اور 1 رات, ٹھیک ہو گیا جی. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے 639 نمبر, آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.